الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغماء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे आप सब गुड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह सुभान तआला से दुआ करूँ कि अल्लाह सुभान तआला आप सबको भी खैर और आफियत के साथ रखे अपने अपने घरों में हिफ्ज व अमान के साथ रखे खुश और खुर्रम रखे और अपनी इस प्यारी किताब के साथ जोड़े रखे या रब तू हमें इस सफर में इस्तेकामत अता फरमा मरते दम तक हमें इसके साथ जोड़े रख रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन अल्लाहुम्मा आमीन. हाउ वाज़ योर वीकेंड आपका वीकेंड कैसा था इट वाज़ गुड रिलैक्सिंग busy with family, busy with studies, busy with tests, busy with assignments. Good, alhamdulillah. Barakallahu feek. Allah subhanahu wa ta'ala humare waqt mein barakat ata farmaye aur hame bas acche acche kaamon mein jode rakhe. Alhamdulillah, good. Ji Fatima, aap ye bataiye, aap humare eastern time se 2 hours peeche hain? I was looking on the mail aap sent. So I was figuring out. Oh, okay. Yes, 2 hours up behind them. Achcha, achcha, mashallah. Allah Ta'ala, aapke liye bahut aasaniyan farmaye. Alhamdulillah. Jo, jahan jahan maujood hai, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sab ke liye bahut aasaniyan farmaye. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Welcome, dear Ramtul. Alhamdulillah. Chaliye. Inshallah. Sabse pehle aapki attendance lete. Ready for the attendance, inshallah? Yeah. I was looking at the attendance list. Aista aista vichari su karti jari rahi. So, Allah Ta'ala bas hume always istiqamat ki dua farmaya ki jaye. Always dua kiya ki jaye ke Allah Ta'ala me istiqamat ata farmaye. Because bade shaitan ke shar aur waswase aur is tarah hume har waqt jo hai wo seedhe raste se bhatkane ki koshish karta rehta hai, right? Humne padh liya na kaise kaise ayat karne wo use karta hai, right? So humne bhi bilkul khalis hoke apne rab ke liye kaam karna hai, kyunki mukhlisin par uska zor nahi chalta, right? Okay, inshallah. Chaliye, shuru karte hain. Bismillahirrahmanirrahim. Maria Umar, Anila Umar, Ifat Fatima, Shaheen Maqsood, Haji Asif, Amtul Farheen, Ishat Sultana, Harim Iqbal, Najma Rashid, Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Abir Yaqub, Sajida Parveen, Mahnoor Arfan, Maryam Bibi, Sumaira Jeeva, Shiraz Aqain, Atiba Ijaz, Alia Shroff, Firoza Sanaullah, Sanobar Masood, Fariya Iqbal, and Fatima Khatib. Okay, barakallahu feek. Alhamdulillah. Chaliye, inshallah. Apne dua ke session ki taraf chalte hain. Okay. Jo hum masnoon dua ka silsila kar rahe hain. Ready? Okay, alhamdulillah. Aaj ki hamari dua. Namaste billahi minash shaitani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم اللهم إي الله إني أعوذ بك ما پناه مانگتی ہوں میں پناہ میں آتی ہوں تیری من الفقر فقر سے والقلت اور قلت سے کمی سے والذلت اور ذلت سے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس بات سے کہ اَنْ أَظْلِمَ میں ظلم کروں او اظلما یا میں ظلم کیے جاؤں okay? یعنی یا میں ظلم کروں یا میں کسی اور پر ظلم کروں میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی اور مجھ پر ظلم کرے ٹھیک ہے ایک معروف اپیل ہے ایک مجھول ہے انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الفقر فقر فقیری سے محتاجی سے ٹھیک ہے یعنی ایسی حالت کہ بالکل کمر توڑ ہو جانا دوسرے کا محتاج ہو جانا اللہ کے سوا کسی انسان کی محتاجی اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی محتاجی سے بچا کے رکھے ہم ہمیشہ دعا کر دینا یا اللہ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا انسانوں کی محتاجی سے بچا کے رکھنا سو فقر جو ہے وہ انسانوں کی محتاجی میں مبتلا کر دیتی ہے اس وجہ سے فقر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے والقلتی اور کمی سے رزق کی کمی سے ہر قسم کا رزق ٹھیک ہے. اور رزق میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. تو ہم ہر قسم کے رزق کی کمی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. وہ ذلتی اور ذلت سے کمائیگی سے دوسروں کی نگاہوں میں حقیر بن جانا, ٹھیک ہے, تو اس میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت لو فیل کرتا ہے. تو ایسی حالت کہ انسان پھر کچھ اچھا کام نہ کر پائے تو اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت سے بھی پناہ مانگتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ, اور اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتی ہوں یا رب کہ میں کسی پر ظلم کروں, یعنی میں ظالم بن جاؤں, میں ظالم بننے سے تیری پناہ میں آتی ہوں. آؤ اظلم, یا ظلم کی جاؤں, یعنی یا میں مظلوم بن جاؤں, ظالم ہونے سے اور مظلوم ہونے سے دونوں سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں, ٹھیک ہے. کیونکہ ظالم جو ہے وہ کسی دوسرے پر ظلم کرے گا اور اللہ کی پکڑ میں آئے گا, اور ظلم کیا جائے گا تو بھی مشکل میں مصیبت میں آئے گا. یعنی کوئی ظالم جو ہے وہ کسی پر ظلم کرے تو وہ کتنا دب جاتا ہے. تو ہر وہ حالت جو اللہ کے سوا کسی انسان کے انڈر آ جائے, میں اپنی ہر اس حالت سے یا رب تیری پناہ میں آتی ہوں. انشاءاللہ دوبارہ اس دعا کو دیکھے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. آمین, اللہم آمین. چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم اپنی بک کا سیشن پہلے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کتاب اتباع سنہ کے مسائل, ٹھیک. اور ہم نے جو لاسٹ سیشن کیا تھا اس میں ہم نے اختتام ایک حدیث پہ کیا تھا, یاد ہے آپ سب کو؟ استاذہ نے آخر میں ایک حدیث سب سے پڑھوائی تھی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ بدعت کیا ہوتی ہے. یس بالکل, ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ پیج نمبر 116 مسئلہ نمبر 66 سے انشاءاللہ آج ہماری یہ بک کمپلیٹ ہو جائے گی بسم اللہ. سو لیٹس اسٹارٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم یہاں سے کچھ چیزیں بدعت کے لیے دیکھیں گے. تو اگلا چیپٹر ہے تعریف البدع, بدعت کی تعریف. یہ نہیں ہے کہ آپ کو بدعت کی تعریفیں سکھا رہے ہیں, یعنی ڈیفینیشن. ہمارے ہاں تعریف تو ہوتی ہے نا کسی چیز کی, اپریسیشن. تو یہ اپریسیشن کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ اس سے عرف, اس سے جان پہچان کرانی. بدعت کا لغوی مطلب ہے کوئی چیز ایجاد کرنا یا بنانا. شرعی اصطلاح میں بدعت کا مطلب دین میں حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا ہے جس کی بنیاد یا اصل سنت میں موجود نہ ہو. تعریف سمجھ آگے؟ نیکی کی نیت سے کسی چیز کا دین میں شامل کرنا. آپ دیکھیے کہ بعض لوگ اس کا بڑا عجیب و غریب سا مسئلہ پیش کرتے ہیں. میں نے ایک اسپیکر ہے دند کی, مجھے ایک بات سنی تھی کہ ایسی کوئی ایک شخص تھا جو وہ اس بات پہ بڑا غصہ کر رہا تھا کہ ایک تو تم لوگ ہر چیز کو بدعت کہتے ہو, اور دیکھو پھر اللہ کے نبی تو کبھی جہاز میں نہیں بیٹھے تھے تو تم کیوں بیٹھتے ہو, اور اللہ کے نبی نے تو کبھی مائک نہیں استعمال کیا تھا تو تم کیوں بیٹھتے ہو, اور وہ ایسی چیزیں پیش کر رہے تھے کہ تم جب کہتے ایسے ہیں, اور مطلب وہ ہر وہ چیز جو آپ کے بعد انوینٹ ہوئی تو اس کو کہیں گے یہ بدعت ہے بدعت ہے. تو وہ جو اسپیکر تھے کہنے لگے, میں نے کہا کہ دیکھو اس تعریف کے لحاظ سے تو تم بھی بدعت ہو, تم اللہ کے نبی کے بعد پیدا ہوئے ہو. تو بدعت کا مطلب کیا ہے کہ دین سمجھ کے نیکی سمجھ کے. اب آپ دیکھیے لائف سٹائل بدل گئے, اللہ کے نبی کے بعد کتنے اور کام ہوئے. پہلی دفعہ جب بحری بیڑا جو تھا حضرت عثمان کے دور میں, اس پہ بھی مسئلہ لوگوں کے ذہنوں میں آیا تھا کہ کیا ہم اس پہ بیٹھیں کہ نہ, کیا ہم اس کو استعمال کریں کہ نہ. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کو جب جمع کیا گیا کتاب کی شکل میں, لوگوں نے اس پہ بھی غور کیا. لیکن بدعت کہتے ہیں کس کو, کہ ثواب کی نیت سے کسی کام کو کرنا اور اس کو دین کا حصہ بنانا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا. اس کا اپوزٹ سنت ہے. پہلے دن یاد کیجئے ہم نے اس کتاب کے ساتھ سنت کو, سننا یا سننوں سے, سننا کس کو کہتے ہیں, پرانا ہونا. سنت ہوتی ہے پرانی چیز, اولڈ فیشن, وہ راستہ جس پہ چل چل کے وہ راستہ گھس چکا ہے. ٹھیک ہے, یعنی سنت کی تھیم کیا, یہ اولڈ تھنگ ہے, اور بدعت کیا ہے, یہ نیو تھنگ ہے, یہ انوینٹڈ ہے, یہ آج کے دور کی پیداوار ہے. اور ہمیشہ آپ دیکھیے کہ جو چیز جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی قابل اعتماد ہوتی ہے نا. آپ اکثر سویٹس کی اور کھانے پینوں کی اور دوسری دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے ہم کام کر رہے ہیں 19 فلاں سے, 20 سالہ تجربہ, پچھلے 40 سال اعتماد کے. تو دلیل دیکھتے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے, اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے, اور بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے, اور ہر بدعت نئی ایجاد شدہ چیز گمراہی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. ارباس بن ساریہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا دین میں نئی چیزوں سے بچو, اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ بات میں کسی چیز کو انوینٹ کرنا ثواب کی نیت سے وہ برا ہے. اگلا بھی ٹاپک اس کا پڑھ کے پھر اینڈ پہ انشاءاللہ اس پورے موضوع پہ ہم اپنے لفظوں میں تھوڑا سا ڈسکشن کر سکتے ہیں. اگلا باب ہے ذم البدع, بدعت کی مذمت. تمام بدعت سراسر گمراہی ہیں. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم خلاف سنت ہے. آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے, یعنی جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو نیکی کے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے. تو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا قول ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے, اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے, اور بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے, اور ہر بدعت نئی ایجاد شدہ چیز گمراہی ہے. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دین میں نئی چیزوں سے بچو, اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا. اور اگلی دلیل, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمام بدعتیں گمراہی ہیں, خواہ بظاہر لوگوں کو اچھی ہی لگیں. اسے دارمی نے روایت کیا. تو اس سے کیا دیکھا ہم نے کہ اچھی یا بری بدعت کچھ نہیں ہوتی, ہر بدعت کلو کا لفظ ہے نا اور نکرا ہے, کلن ہر بدعت ہی گمراہی ہے. یہ نہیں کہا کہ کوئی اچھی ہے اور کوئی بری ہے. بدعتی کی حمایت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے, جو زمین کی حدیں تبدیل کرے, جو اپنے والد پر لعنت کرے, اور جو بدعتی کو پناہ دے. اسے مسلم نے روایت کیا. بدعتی کے عمل اللہ کے ہاں مردود ہیں, یعنی رد ہیں, ریجیکٹڈ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام جو دین میں نہیں ہے وہ کام اللہ کے ہاں مردود ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ پھر کتنے تپاک سے کیے ہوئے کام قبول نہیں ہوں تو پھر اس چیز کو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوا. یہ تو اللہ کے جا کے پتہ لگے گا نا کہ کس چیز سے فائدہ ہوا یا اگلا بھی گیا. بدعتی کی توبہ قابل قبول نہیں جب تک کہ بدعت نہ چھوڑے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے. اسے طبرانی نے روایت کیا. یعنی توبہ ایک ایسی چیز ہے جو دین اسلام کی سب سے مضبوط چیز ہے کہ جو شرک تک کو بہا کے لے جاتی ہے. لیکن ایسا بندہ دن رات جتنی دفعہ مرضی استغفار کرتا رہے, تسبیحوں کی تسبیحات پڑھتا رہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اس چیز کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت کو نہ چھوڑے. بدعت سے ہر قیمت پر بچنے کا حکم. ارباز کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا, لوگو بدعت سے بچو. اسے ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں نقل کیا. قیامت کے روز بدعتی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے. قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں سے شدید اظہار بیزاری فرمائیں گے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا, میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا, یعنی میں آگے چلوں گا, انی فرتکم علی الحوض, جو وہاں آئے گا پانی پیے گا, اور جس نے ایک بار پانی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. بعض ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور سمجھوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں, اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں. یہاں آپ کو ہوتا ہے کہ پہچان کی بات ہے, تو اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے چمکتے ہوئے نشانوں سے. آپ اپنے امتیوں کے وضو کے نشانوں سے پہچان کے ان کو بلائیں گے, لیکن آگے کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر انہیں مجھ پر آنے سے روک دیا جائے گا. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں, لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں رائج کی. پھر میں کہوں گا دوری ہو دوری ہو, یعنی سخکن سخکن لمن غیر بعدی, دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین بدل ڈالا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اس وقت کی حسرت کو ذہن میں رکھا جا سکتا. بدعت جاری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی, فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا رضی اللہ عنہ, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرام قرار دیا؟ حرام سے مراد کے حرم. انہوں نے کہا, ہاں, فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک کوئی درخت نہ کاٹا جائے. نیز اللہ کے نبی نے فرمایا, جو شخص یہاں کوئی بدعت رائج کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی, فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. بدعت رائج کرنے والے پر اپنے گناہ کے علاوہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے. حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف مزنی فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے, میرے باپ سے میرے دادا نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا, جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور جس نے کوئی بدعت جاری کی اور پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے, جبکہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کو اپنے گناہوں کی سزا سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی. اللہ اکبر, یعنی وہ بھی پوری پوری سزا پائیں گے. اس ابن ماجہ نے روایت کیا. یہاں ایک چیز نوٹ کیجیے گا کہ کسی رسم کو پہلی دفعہ ایجاد کرنے والے کو بدعتی کہتے ہیں, لیکن کسی ایجاد شدہ رسم کو اپنے عمل میں لانے والے کو مبتدی کہتے ہیں. آج کے دور میں جو رسومات پہ لوگ عمل کرتے ہیں نا, وہ لوگ مبتدی ہیں. ورنہ تو آپ دیکھیے سارے ہلاکت کے گھڑے پہ پہنچ گئے. یعنی بدعتی وہ ہے جو پہلی دفعہ رائج کرے, کوئی ایک رسم جس نے پہلی دفعہ نکالی وہ بدعتی, اس کا معاملہ بڑا سخت ہے. آج جو لوگ لاعلمی اور ناسمجھی اور صرف ایک بھیڑ چال کی صورت میں اس کی باتوں کو لے رہے ہیں, تو ان کا درجہ مبتدی کا ہوگا, یعنی اس بدعت پر عمل کرنے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, من دعا الہ دن کان لہ من الاجری, جس شخص نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی اسے ہدایت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا, اور ہدایت پر عمل کرنے والوں کا اپنا اجر بھی کم نہیں ہوگا. اس طرح جس شخص نے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا, اس شخص پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جس گمراہی پر عمل کریں گے, جبکہ گناہ کرنے والوں کے اپنے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی. اسے مسلم نے روایت کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے. کیونکہ یہ حدیثیں پڑھ کے ڈر انسان گھبرا جاتا ہے نا کہ پھر ہم کیا کریں کیسے کریں. تو اسی لیے میں نے آپ کی تسلی کے لیے تھوڑی سی بات کر دی. کیا تھا بدتی کے ساتھ ان کا عمل؟ حضرت نافع, یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام تھے. حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہا فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے, اگر یہ صحیح ہے تو اسے میری طرف سے سلام مت پہنچانا. ترمذی کی روایت ہے. بدعت اختیار کرنے والے لوگ سنتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں. حضرت حسان بن عطیہ رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں جو لوگ دین میں کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سے اسی قدر سنت اٹھا لیتا ہے اور پھر وہ سنت قیامت تک ان لوگوں میں نہیں لوٹاتا. اسے دارمی نے روایت کیا. یعنی یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہر بدعت ایک سنت کو فوت کر دیتی ہے, اور جہاں لوگوں کا دل بدعتوں میں لگتا ہے وہاں سنتیں اچھی بھی تو نہیں لگتی نا, کیونکہ بدعتوں میں تو رنگ رونق اور خوشی رنگ روپ ہوتا ہے اور سنتوں میں نفس پہ پابندیاں ہوتی ہیں. دوسرے گناہوں کی نسبت بدعت شیطان کو زیادہ محبوب ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے, کیونکہ گناہ سے توبہ کی جاتی ہے جبکہ بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی. یعنی کرنے والے اس کو غلط ہی نہیں سمجھتے, توبہ کیسے کریں. اور یہ روایت شرح السنہ میں ہے. بدعت چونکہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کی جاتی ہے اس لیے بدعتی سے توبہ کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا یہاں تک کہ اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے بدعتیوں کو مسجد سے نکال دیا. حضرت ابن مسعود کو پتا چلا کچھ لوگ مسجد میں مل کر اونچی آواز سے ذکر اور درود شریف پڑھ رہے ہیں. آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا ہم نے رسول اللہ کے زمانے میں کسی کو اس طرح ذکر کرتے یا درود شریف پڑھتے نہیں دیکھا, لہٰذا میں تمہیں بدعتی سمجھتا ہوں. یہی الفاظ دہراتے رہے حتیٰ کہ انہیں مسجد سے نکال دیا. اسے ابو نعیم نے روایت کیا. محدثین کریم کے نزدیک بدعتی کی روایت کردہ حدیث قابل قبول نہیں. حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں لوگ حدیث کی سند کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے, لیکن جب فتنہ بدعت اور من گھڑت روایات کا پھیلنا شروع ہوا تو لوگوں نے حدیث کی سند پوچھنا شروع کر دی, اور یہ اصول بھی بنا لیا کہ دیکھا جائے کہ اگر حدیث بیان کرنے والے اہل سنت ہیں تو ان کی حدیث قبول کی جائے, اور اہل بدعت ہیں تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے. اسے مسلم نے روایت کیا. اس حدیث میں لفظ اہل سنت آیا ہے اور اس کے مقابلے میں اہل بدعت ہے, تو یہاں ایک چھوٹا سا یعنی آپ کے لیے کلیئرٹی بتانا چاہوں گی کہ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو آج اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں, بلکہ محدثین کے دور تک اہل سنت ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے اور ان سے جڑتے تھے, اور بدعت وہ تھی جو بیچ میں آ جاتی تھی. اس سے مراد جماعت جو ایک گروہ کی صورت میں یا ایک سیکٹ کی صورت میں ہمیں اپنے کلچر میں دکھتے, صرف اس اہل سنت والجماعت مراد نہیں ہے. بدعت فتنوں میں پڑنے یا دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا باعث ہے. حضرت امام مالک سے پوچھا گیا اے ابو عبداللہ, یہ ان کی کنیت تھی, میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک نے فرمایا ذوال خلیفہ سے, جہاں سے رسول اللہ نے باندھا. اس آدمی نے کہا میں مسجد نبوی میں روضہ رسول کے قریب سے باندھنا چاہتا ہوں. یعنی یہ جگہ اس سے پہلے ہے, نکلتے ہی باندھ لوں, کیوں اتنی دور جا کے باندھوں؟ امام مالک نے فرمایا ایسا مت کرنا, مجھے تمہارے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے. اس آدمی نے عرض کیا اس میں فتنے کی کون سی بات ہے کہ میں نے چند میل پہلے احرام باندھنے کا ارادہ کر لیا. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کیا حرج ہے, پہلے باندھ لیتے ہیں. امام مالک نے فرمایا اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا کہ تم یہ سمجھو کہ احرام باندھنے کے ثواب میں نبی پر سبقت لے گئے ہو, جس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. یہ روایت الاعتصام امام شاطبی کی کتاب ہے, اس میں موجود ہے. تو اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں تو ہر وقت ایک ہی جملہ میں نے دیکھا ہے, جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں کچھ کہا جائے تو کیا کہتے ہیں, خرچ کیا. تو اگر حرج نہ ہوتا تو پھر امام مالک ان کو باندھنے دیتے, پہلے سے باندھ رہے تھے نا, دور سے تو نہیں باندھ رہے. ایسا تو نہیں تھا کہ ذوال خلیفہ کو چھوڑ کے آگے جا کے باندھ رہے تھے, پھر تو لگتی بات, پہلے باندھ رہے تھے, نیکی بڑھا رہے تھے. کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, تم تو اللہ کے نبی سے زیادہ اپنا اجر لینا چاہتے ہو, حالانکہ آپ نے وہاں سے باندھا. دین کے معاملے میں اپنی مرضی اور خواہش نفس پر چلنے سے پناہ مانگنی چاہیے. حضرت ابو برزل اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، میں اپنے بعد تمہارے بارے میں پیٹ اور شرمگاہ کے معاملات اور گمراہ کن خواہشات سے خائف ہوں، خائف من خوف رکھتا ہوں، یہ رکھنے والا، کہیں تم ان باتوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جانا. اسے ابن ابو العاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا. بدعتی کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب تم بدعتی کو آتے دیکھو تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو. بدعتی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. جس نے بدعتی کی مدد کی گویا کہ اس نے دین مٹانے میں مدد کی. یہ روایت خصائص اہل سنہ میں ہے. تو یہ تھا بدعت کا ٹاپک. امید ہے کہ بہت سارے سوال جو آپ کے ذہن میں اٹھے ہوں گے وہ اگلے ٹاپک میں خود بہت حل ہو چکے ہوں گے. ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ دین جو اللہ کے نبی پہ آیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورۃ مائدہ کی آیتیں، کہ آج کے دن ہم نے تم پر اپنا دین پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کر لیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کیا. اس کے بعد اب دین میں اگر کوئی اضافہ کیا جائے گا نا تو وہ دین کا حسن نہیں بنائے گا بلکہ بگاڑے گا. دیکھیے، ایک وہ دور تھا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اب یہ اقامت آ رہے تھے. اس وقت دین میں کوئی چیزیں ایڈ ہوتی نا تو اس سے دین پھیلتا. اس عمارت کے بننے کے بعد اب دین میں ہم کچھ بھی اضافہ کریں گے نا تو دین کا کمرہ نہیں بڑھے گا بلکہ گھٹے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. یہ ہم جس ہال میں بیٹھے ہوئے، کبھی یہ بنا ہوگا نا، اب اس کی دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں، کافی بڑا روم ہے نا. اب جب یہ بن رہا تھا اس وقت پوری پاسبلٹی تھی کہ بنانے والے اس کو ایک ایک اینٹ اور بڑھا کے باہر لے جاتے، اس کو ادھر لے جاتے، ادھر لیتے، چھت تھوڑی اونچی کرتے، یہ روم کھل جاتا. پوری پاسبلٹی تھی، ادھر دروازہ نہ بناتے، ادھر کھڑکی نہ کرتے، اس کی وسعت ہو سکتی تھی. اب یہ روم بن گیا، پورا سیلڈ ہے. اب ہم میں سے کوئی کہے کہ نہیں اس میں کچھ مزید اینٹیں لگا دیں، یا اس میں مزید کچھ دیواریں لگا دیتے ہیں، یا اس کی دیواروں کے آگے کچھ اور کر دیں، اس سے کیا ہوگا؟ اب جتنی اینٹیں اور لگائیں گے یہ کمرہ چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا؟ باہر لگا دیں گے تو فائدہ ہی کوئی نہیں، اگر روم وہی ہے اس کی وسعت نہیں بڑھے گی. اور ایک دوسری بات ہے کہ بدنما بھی لگیں گی. اب بنی ہوئی دیوار کے ساتھ اور اینٹیں لگائیں گے تو بری لگیں گی. یہی ہے مثال. دین کا کمرہ پورا ہو چکا ہے. اسلام کی صورت میں جس فارم میں دین چاہیے تھا وہ آ چکا ہے اللہ کے نبی کے ذریعے، اور وہی آیا جس کی ضرورت تھی. اللہ نے بھیجا جو انسانوں کو پیدا کرنے والا، جو انسانوں کی فطرت کو پیدا کرنے والا، اور بڑا پریکٹیکل دین ہے. عبادت وہی عبادت ہے جو کر سکتے ہیں، جس سے فائدہ ہو رہا ہے. اب اگر کوئی اس میں اضافے کرتا ہے نا تو وہ اس دین کے کمرے کو بھدا کرتا ہے، وہ اس کو خراب کرتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو پھیلائے بڑھائے. ان بدعات سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر عملی پہلوؤں سے ہٹ جاتے ہیں. دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ تم فلاں کام اتنی دفعہ کر لو، ایک آیت پڑھ لو یا فلاں کچھ بھی کر لو اور اس کے بعد یہ وظیفہ کر لو تو تمہارے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف. آپ بتائیے کیا وہ بندہ شیر ہو کے گناہ کرے گا کہ نہیں؟ کہ کوئی بات نہیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں گے، ختم ہو گیا. بس آپ دیکھیں، میں نے دیکھا کہ لوگ جو لوگ انشورنس لیتے ہیں نا اپنی گاڑیوں کی اور اپنی سو آن، پھر وہ بڑی رف یوز کرتے ہیں چیزیں. کیا ہوا جی، انشورنس کرائی ہوئی ہے ان کی تو کی بھی، آپ کی جان کی تو نہیں ہوئی بھی نا. اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس اگر ایسی کوئی چیز نہیں وہ سنبھل کے چلاتے ہیں. نہیں، کچھ نہ ہو، کچھ ہو گیا تو خود کو بھگتنا پڑے گا. اس کو میں بالکل محسوس کرتی ہوں وظیفوں کے ساتھ. ہم نے انشورنس کرائی ہوئی ہے. فضائل اور اعمال ایسے بنائے ہوئے ہیں، یہ پڑھ لو تو اتنا ثواب، یہ کر لو تو اتنا ثواب. اب بتائیے کون آپ کی طرح 3 گھنٹے بیٹھے اور وہ سیکھے اور پھر عمل کی باتیں کرے؟ کیوں ایسی محفلوں میں لوگوں کا دل نہیں لگتا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے ان علاقوں میں کتنے لوگ ہیں جو آپ سے 10 گنا زیادہ بھی ہوں گے، مجھے نہیں پتا اس سے بھی زیادہ ہوں، وہ کیوں نہیں آتے ان محفلوں میں؟ ہو سکتا ہے مجبوریاں ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں نہیں آتے، کہیں اور نہیں جاتے ہی ہوں گے، لیکن ایک اوور آل ٹرینڈ جو دیکھا گیا وہ کیا ہے کہ ہمیشہ جہاں رنگ رونق، جہاں خوشبوئیں باتیں، وہاں سبحان اللہ بہت لوگ ہیں، اور جہاں سنجیدہ تعلیم شروع ہوتی ہے وہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا دین کے اندر اضافہ کرنا بہت بڑی بات ہے. دیکھیے، یہ وہ نہیں کر سکتا جس کو اللہ کی شان سمجھ آ جائے. میری کوئی بات میں لفظ بڑھا کے پیش کر دے، جب مجھے پتا چلے گا تو میں کیا سوچوں گی، میں آپ کو کہوں کہ جائیے ریسیپشن پہ جا کے انہیں کہیں کہ ذرا آپ پنکھا لگا دیں یا آواز کم کر دیں, کچھ بھی کہہ دوں, اور آپ جا کے وہاں بدتمیزی کے ساتھ بات کریں, وہ کہہ رہی ہیں آوازیں کم کریں, فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہت فرق ہوتا ہے. انسان کے لفظ, اس کے ٹون, اس کی بات سے بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. بعد میں کہوں نہیں, میں نے تو آرام سے درخواست کی تھی کہ پلیز آواز کم کر لیں, اب آپ کو کسی نے جا کے چیخ کے کہہ دیا تو میں کیا کروں؟ فرق ہے نا. تو جو لوگ اللہ کے دین کے اندر کچھ اضافے کرتے ہیں ان کا حال یہی ہے کہ اپنی مرضی سے اضافے کرنا چاہتے ہیں. سوال ہے ان کا کہ ہم دنیا کے نام سے جو رسمیں کرتے ہیں شادیوں کی یا بیاہوں کی یا اپنی ہی کوئی برتھ ڈے منا لیتا ہے تو کیا پھر وہ بھی بدعت ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس کو ثواب سمجھ کے مناتے ہیں تو بدعت ہے نا, اور جب آپ ثواب نہیں سمجھ رہے تو وہ بدعت تو نہیں ہے, پہلی بات ہے. لیکن وہ کیا ہے اس کا بھی تو مقام دیکھیں, وہ آگے ایک جگہ آئے گا موقع. وہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہر رسم یا ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے. مثال دیتی ہوں, آپ نے کہا کہ ہم رسمیں کرتے ہیں, ہمارے ہاں رسموں میں شادی کے موقع پہ پیلا جوڑا پہننے کی رسم ہے کہ نہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ پیلا جوڑا پہن کے ہم کو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ثواب ہوگا, تو کیا حرج ہے, کر لیتے ہیں. چلیے اس کے بیک گراؤنڈ پہ جا کے ریسرچ کریں, میں نے تو کی, آپ نے نہیں کی ہوگی یا شاید آپ کو بھی پتا. یعنی اس کے پیچھے ہندوازم کا ایک عقیدہ چھپا ہوا ہے, پیلا رنگ ان کے لیے ببرکت رنگ ہے, ان کی پیلے رنگ کی سرسوں کی دیوی جو ہے وہ بہار کی دیوی ہے, وہ پیلا جوڑا دلہن کو پہناتے ہیں تاکہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ سہاگن رہے گی, وہ ہری بھری رہے گی. اب آپ کہتے ہیں ہم نے تو پیلا جوڑا پہنایا ہے اور پیچھے کیا نکلا؟ شرک نکلا. ہر رسم کے پیچھے شرک ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. میں نے ایک موقع پہ شادی کی ساری رسموں کو الگ الگ کر کے دکھایا تھا کہ ہر رسم کے پیچھے کیا چیز ہے. اب آپ نے یہ بدعت تو نہیں کی ماشاءاللہ, لیکن دو گناہ ہو گئے. ایک تو آپ سے نان مسلمز کی مماثلت ہو گئی, من تشبہ بقوم فہو منہ, یعنی دوسری قوم کی مماثلت ہو گئی پہلی چیز. پھر دوسری بات ہے کہ لا محالہ آپ نے ان کے شرک والے عقیدے کو اپنا لیا, تقلید ہوئی. پھر آپ نے اللہ کے نبی کے طریقے کی شادی کو چھوڑ دیا, تو بات واضح ہو گئی. اسی طرح آپ باقی چیزوں کو بھی اس پہ لے سکتے ہیں. آخری باب ہے اس کا, الاحادیث ضعیفتی والموضوعتی, ضعیف اور موضوع احادیث. یہ موضوع سے یہ نہ سوچیں جو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بڑی موضوع ہے. موضوع کلس وضع سے ہے, وہ دعا دین, ودا کرنا کہتے ہیں کسی چیز کو گھڑنا, فیبریکیٹڈ, یعنی وہ روایتیں جو خود ہی بعد میں گھڑ لی گئیں. اللہ کے نبی کے دور میں تو وہ نہیں تھی, لیکن آپ کے بعد کچھ لوگوں نے دین میں اس کو شامل کر دیا. یہ کون سی ہیں؟ اب اس چیپٹر میں جو پڑھ رہے ہیں, پلیز نیند آئی بھی ہے تو آنکھیں کھول لیں, مت سوچیے کہ ہم نے اس کتاب میں یہ حدیثیں پڑھی تھی. یہ وہ حدیث ہیں جو عموماً پیش کی جاتی ہیں لیکن ان کی سند ضعیف ہے. کل ان حدیثوں کو کہیں کوٹ کریں اور ہماری کتاب میں تھی تو کیسے کوٹ کرنا ہے؟ کہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن ان کو عموماً لوگ نقل کرتے ہیں. پہلی روایت جو ہے وہ حضرت معاذ سے روایت کی جاتی ہے کہ جب آپ کو اللہ کے نبی نے حاکم بنا کر یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا, معاذ تمہارے سامنے جب مقدمات پیش کیے جائیں گے تو تم ان کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا, اللہ کی کتاب کے مطابق, رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھا اگر وہاں تمہیں وہ بات نہ ملی. تو معاذ نے کہا کہ پھر سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ نے فرمایا اگر سنت رسول میں بھی نہ پاؤ. تو حضرت معاذ نے عرض کیا کہ پھر اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا, تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے رسول کے قاصد کو یہ توفیق فرمائی جس سے اللہ کے رسول بھی راضی ہوئے. یہ روایت ضعیف اور منکر ہے, اور اس کی تفصیل کے لیے انہوں نے نمبر بھی دیا ہے, سلسلہ حدیث الضعیف والموضوع جلد نمبر 2 حدیث نمبر 881. یہ بہت معروف روایت ہے اور علمی حلقے میں اس روایت کو بہت پیش کیا جاتا ہے, اس لیے یہاں بتائی, لیکن اس کی سند ٹھیک نہیں. اگلی ایک روایت, اختلاف امتی رحمہ, میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے, اس حدیث کی بھی کوئی بنیاد نہیں. اگلی روایت, میرے بعد لوگ مجھ سے حدیثیں روایت کریں گے, ان کی بیان کردہ حدیث کو قرآن سے پرکھنا, جو حدیث قرآن کے مطابق ہو وہ قبول کر لینا اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اسے مت قبول کرنا. یہ حدیث ضعیف ہے. اگلی روایت, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. یہ حدیث موضوع یعنی من گھڑت ہے, تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو. یہاں دیکھیے کہ اب یہ حدیثیں کوئی ان سے کوئی شرک تو نہیں واجب, بہت اچھی روایتیں ہیں. اور عموماً یہ درس و واعظ میں پیش بھی کی جاتی ہیں, لیکن ایون کسی حدیث کا ٹاپک بہت اچھا ہے, اس کے اندر سے میسج بہت اچھا نکل رہا ہے, لیکن صحابہ کر یعنی محدثین جب اس کی چین کو دیکھتے ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی غلط بات ہوتی ہے تو آپ اس کو نہیں لیں گے. بعض کہتے ہیں چلو بھائی اچھی بات ہے نا, کوئی بری بات تھوڑی ہے, ہاں صحابہ کرام تھے, ستاروں کی طرح تھے, ہدایت پا لیں گے, کوئی اس میں بری بات نہیں. نہیں, جب اللہ کے نبی نے نہیں کہا تو وہ نہیں کہا. اگلی روایت ہے, میرے اہل بیت ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. یہ حدیث موضوع یعنی من گھڑت ہے. میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس, یہ امام شافی کا نام تھا, ہوگا, میری امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا. اور میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا, وہ میری امت کا چراغ ہوگا. یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے, تفصیل کے لیے بھی لکھا ہوا ہے. اور آخری بات اس میں ہے کہ علماء کی پیروی کرو کیونکہ وہ دنیا کا چراغ اور آخرت کی کندیلیں ہیں. یہ حدیث موضوع من گھڑت ہے. تو یہ تھی آپ کی کتاب اتباع سنہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله. الحمدللہ یہ تھی ہماری پیاری سی اتباع سنہ کے مسائل کے حوالے سے بک. الحمدللہ بہت ساری چیزیں اس میں ایسی تھی جو ہمارے لیے نئی تھی, اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ایسی تھی کہ جو دین میں نئی ہے اور جن سے ہمیں بچنا ضروری ہے. الحمدللہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بس آپ سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں اور جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے ہم اسی کو کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ماں باپ غلط نہیں ہیں, ہمارے جو ارد گرد رہنے والے بڑے بزرگ ہیں وہ غلط نہیں ہیں, رائٹ, وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں, رائٹ. لیکن جب ہم خود علم حاصل کرتے ہیں, کون سا علم؟ قرآن اور سنت کا علم, رائٹ. اس کے بعد جب ہم کام کرتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں, کسی بھی راستے پر چلتے ہیں, تو پھر ہمیں حق کی طرح صاف روشن نظر آتا ہے. پھر ہمیں یہ چیز کافی نہیں ہوتی کہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں. پھر ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام کو اس طرح کرنے کا بتایا, اس وجہ سے ہم اس کام کو ایسے کریں گے. تو وہ کام بھی عبادت بن جاتا ہے, اس کام کا بھی اجر و ثواب بے انتہا بڑھ جاتا ہے. نہیں, حالانکہ زندگی ویسے ہی گزار رہے ہیں جیسے سب لوگ گزار رہے ہیں, لیکن نیتوں کا فرق اور عمل کا فرق ایک ہی عمل کو کتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے یا گھٹا دیتا ہے نا. جب ہماری نیت یہ ہوتی ہے نا کہ ہم اس کام کو اس لیے کریں گے کہ یہ سنت میں ہمیں اس طرح ملتا ہے, تو پھر وہ سنت پہ عمل کرنے کا بھی تو اجر اور ثواب ہمیں ملتا ہے نا. الحمدللہ انشاءاللہ اب ہمارا فوکس اور ہر طرح کی ہماری جو کوششیں ہونی چاہیے وہ کیسی ہونی چاہیے کہ ہم نے ہر کام کو اکارڈنگ ٹو سننا کرنا ہے. The last fabricated hadith said I heard too often. Can I give detail on it if possible? The last one, ulama ki pairvi karo kyunki wo duniya ka charag aur aakhirat ki kandil hai. Theek hai? So hame جی بالکل ہمیں ان سب یہ جو لاسٹ والا چیپٹر استاذہ نے خاص طور پہ اسی لیے کہا تھا کہ سب کان اپنے کھول لیں اور آنکھیں بھی کھول لیں کہ یہ جو ہم روایات پڑھ رہے ہیں آپ کسی کے سامنے اس لیے کوٹ نہیں کریں گے کہ یہ ہم نے بک میں پڑھی بلکہ یہ اس لیے ہے کہ یہ کوٹ کی جاتی ہیں اور یہ فیبریکیٹڈ احادیث یا فیبریکیٹڈ روایات ہیں احادیث تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے رائٹ کیونکہ صحیح حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ حدیث ہے جو فیبریکیٹڈ ہے وہ تو حدیث ہی نہیں ہے رائٹ تو اس کو ہم روایت تو کہہ سکتے ہیں حدیث نہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری صحت وقت اور زندگی میں برکت دے اور ہم اتنے آگے جائیں کہ ہم اس چیز کو بھی لائک حدیث کے علم میں بھی ہم آگے بڑھیں اور اس چیز کو ہم خود دیکھ سکیں کہ اس میں کتنی ڈفرینٹ ہمیں تقسیم نظر آتی ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے اور یہ موضوع حدیث ہے اور کس طرح حسن درجے کی حدیث ہے اور کون سی جو ہے وہ غیر حسن ہے لائک دیر آر سو مینی ڈفرینٹ ٹائپس آف احادیث ٹھیک ہے اینڈ آئی تھنک آئی سو اٹ ان دس بک اور سم ویئر ان دا تفہیم السنہ بکس میں ہی کسی جگہ میں نے دیکھی ہے اس کی پوری انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے رائٹ اور سمپل ایک چارٹ بنا کے انہوں نے دکھایا ہوا ہے اینڈ آئی تھنک ہم اس بک کو پڑھ چکے ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں اپنی وہ ساری بکس کہ جو ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کا سوال تھا کہ نیکسٹ ہم بک کون سی کریں گے تو ان شاء اللہ ہم کتاب الصیام پڑھیں گے نیکسٹ بإذن اللہ ٹھیک ہے بیکاز رمضان کی بھی آمد ہے یس یس ان شاء اللہ سو روزوں کے مسائل کے حوالے سے ہم کچھ ایسی چیزیں جانیں گے جو ہم اس سے پہلے اگر ہمیں اس کا بھی علم ہو جائے تو ہم بہت ساری ایسی چیزوں سے جو ہمارے لیے اکثر پریشانی کا باعث بنتی ہیں الجھن ہوتی ہے ہمیں دل چاہتا ہے ہمیں کہ اس کے حوالے سے کوئی سوال کیا جائے تو ہمیں اس کا جواب مل جائے کوئی ایسا ہو جس سے ہم پوچھ سکیں تو ان شاء اللہ دیٹ وڈ بی بینیفیشل فار اس یس الحمد للہ ٹھیک ہے سبحانک اللہ فیک ان شاء اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں بھی اس سب کو ڈال دے اور اس علم کو ہمارے لیے آسان فرما دے کہ ہم اس کو آگے بھی پھیلانے والے بنے ٹھیک الحمد للہ رب العالمین چلیے ان شاء اللہ آگے بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی طرف یس الحمد للہ ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا لیسن ہے 184 آیا نمبر 35-59 سورۃ الفرقان الحمد للہ اس کی ٹرانسلیشن ہم کر چکے تھے تجوید سے شروع کریں گے تجوید کے لیسن کے بعد انشاءاللہ ہم ڈائریکٹ تفسیر پہ جائیں گے ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لسن نمبر 184 ايت 35-59 سورة الفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا
ولقد آتينا
فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ
فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية
وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية
وأعتدنا للظالمين عذابا أليما
وأعتدنا للظالمين عذابا أليما
وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا
وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا
وكلا ضربنا له الأمثال
وكلا ضربنا له الأمثال
وكلا تبرنا تتبيرا
وكلا تبرنا
ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء
ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء
أفلم يكونوا يرونها
أفلم يكونوا يرونها
بل كانوا لا يرجون نشورا
بل كانوا لا يرجون نشورا
وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا
وإذا
أهذا الذي بعث الله رسولا
أهذا الذي بعث الله رسولا
إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا
وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا
أفأنت تكون عليه وكيلا
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون
إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا
إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل
ألم تر
ولو شاء لجعله ساكنا
ولو شاء لجعله ساكنا
ثم جعلنا الشمس عليه دليلا
ثم جعلنا الشمس عليه دليلا
ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا
ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا
وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا
وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا
وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا
لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا
مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا
مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا
فأبى أكثر الناس إلا كفورا
فأبى أكثر الناس إلا كفورا
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج
وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا
وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا
وهو الذي خلق
وكان ربك قديرا
وكان ربك قديرا
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم
ويعبدون من
وكان الكافر على ربه ظهيرا
وكان الكافر على ربه
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
وما
قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده
وكفى به بذنوب عباده خبيرا
وكفى به
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام
في ستة أيام ثم استوى على العرش
في ستة أيام ثم استوى على العرش
الرحمن فاسأل به خبيرا
الرحمن فاسأل به خبيرا
جی یہاں پر ایک لفظ پورا تھا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
ولقد آتینا موسی الکتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 35 سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب اور مقرر کیا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کے وزیر کے طور پر, یعنی مددگار. وزیر کا لفظ ہمارے ہاں تو پرائم منسٹر اور وزارت اور کچھ اس طرح کے ناموں میں آتا ہے, لیکن اس کا روٹ جو ہے وزر ہے, واو زا رو. وزر کہتے ہیں بوجھ کو, تو وزیر بوجھ اٹھانے والا, ہیلپر. یعنی مملکت کے جو کام ہوتے ہیں اس کو جو بادشاہ خود نہیں کر پاتا تو اس کو وزیر اس کی مدد کرتا ہے, اسی سے پھر وزارت کی بات ہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ دوبارہ ایک بار پھر انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے قصے چل رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے پچھلے لوگوں کے طرز عمل میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے کہ جو برے کام کر کے, غلط کام کر کے دنیا سے مٹے, اگر آج کے لوگ بھی وہی کام کریں گے تو ان کے لیے بھی وہی انجام ہوگا جو کہ پہلوں کا تھا. اور موسیٰ کے ساتھ جہاں ہارون کا ذکر کیا اور بتا دیا گیا کہ کوئی کام دین کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں کوئی انسان دوسرے کی مدد کے بغیر چل ہی نہیں سکتا, موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی کمی تھی, بعض کہتے ہیں بولنے میں کمی تھی, لکنت تھی, وٹ ایور, چھوڑ دیجئے, لیکن ایک کمی یہ ضرور ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ دین کی طرف لوگوں کو بلائے یا اللہ کے راستے کی طرف نکلے تو اس کے اندر ایک جھجک ہوتی ہے. جتنے دوسرے لوگ, ہم خیال لوگ اس کے اس کام میں ملتے جاتے ہیں, اس کو اس بات کا بھی یقین ہوتا جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مانگ کر وسعت قلبی کا بھی ثبوت دیا کہ کوئی بات نہیں, ہاں میں یہ کام نہیں کر سکتی لیکن مجھے کرنا تو ہے, تو جب کرنا نہیں آتا تو کسی ایسے کو ساتھ ملا لیں جس کو وہ کام کرنا آتا ہو. بعض دفعہ دین کے نام پہ حرفن مولا یا ون مین شو کے طور پہ ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں ہی لینے کا شوق ہوتا ہے, یہ درست رویہ نہیں ہوتا. تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ آپ دین کا وہ کام کیجئے جو آپ کر سکتے ہیں, جو کام آپ نہیں کر سکتے کسی دوسرے کی مدد کر دیجئے یا اس کو اپنے ساتھ ملا لیجئے جو وہ کر سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ دین کے کئی رنگ ہوتے ہیں نا, مثلا ہم صرف اپنی اس کلاس کے تذکرہ کریں, جہاں تجوید بھی چاہیے پڑھانا, گرامر بھی پڑھنی ہے آپ کو, تفسیر بھی ہے, آپ کی گروپنگ بھی ہے, کئی مختلف کام ہے نا. اب اگر ہر فیلڈ کا ایک ماہر بندہ آ کر آپ کو وہ سبجیکٹ پڑھائے تو کیا اس کا زیادہ اچھا افیکٹ آئے گا یا ایک ہی بندہ صبح سے کلاس کے اینڈ تک سارے سبجیکٹ پڑھائے؟ یقیناً پہلی صورت آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. تو لہٰذا آج کے دور میں امت مسلمہ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ آپ جو کام کر سکتے ہیں آپ بسم اللہ پڑھ کے کیجئے اور اس میں مہارت قائم کریں, اس میں اپنی پہچان بنائیے, آئیڈینٹیٹی بنائیں, اور اگر کوئی دوسرا کام دوسرا آپ سے اچھا کر سکتا ہے یا کر رہا ہے تو صرف کمپٹیشن کے نام پہ, صرف اس بات پہ کہ فلاں کر رہا ہے تو ہم نے نہ کیا تو پیچھے رہ جائیں گے, یہ درست طریقہ نہیں ہوتا, اس سے انرجی ویسٹ ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ پھر کوالٹی نہیں آتی. ایک بندہ جب ایک چیز کراتا ہے تو اس کے اندر وہ جو بات ہوتی ہے وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد تو نہیں ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کے لیے نبوت مانگی اور چونکہ دل میں کوئی بغض نہیں تھا تو ان کو یہ احساس تک نہ ہوا کہ شاید ہارون کے آنے سے میری ویلیو کم ہوگی. یاد رکھیے کہ کسی کے آنے یا جانے سے ویلیو کم نہیں ہوتی. سورج بنیے تاکہ اس کے آگے ہزاروں چراغ بھی بنے ہوں تو وہ چراغ نہیں سورج ہی دکھے گا. ہاں جب ہم ٹمٹماتے ہوئے چھوٹے سے بلب ہوتے ہیں, بعض دفعہ تو نائٹ بلب ہوتے ہیں, تو پھر تو چراغ چھوڑیے, سورج چھوڑیے, ایک بڑا سا بلب بھی آئے گا تو ہماری روشنی کم ہوگی. بس وہ شیطان انسان کو اپنی کمیاں دور کرنے کی طرف تو مائل نہیں کرتا, لیکن اس پہ کر دیتا ہے کہ اچھا فلاں کی وجہ سے میری طرف سے لوگوں کی نظریں ہٹ جائیں گی. تو جن کو پیغام سے محبت ہے, جن کو اللہ کی بات پھیلانی ہے, وہ تو پھر اس چیز کا بالکل کوئی لحاظ نہیں کریں گے کہ کس کو بلانے سے, کس کو آنے سے, کس کے رہنے سے یہ چیز اچھی ہوئی اور کس کے سے بری ہوئی. اور جب ہارون علیہ السلام کو نبوت مل گئی تو پھر دونوں کو حکم کیا ہوا, فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اب آپ دونوں جائیے اس قوم کی طرف جس نے جھٹلایا ہے ہماری آیتوں کو. دیکھیے کہ ہر نبی کے تذکرے میں بات آتی ہے فَذْهَبْ, جاؤ. ایک کو کہا, دیکھیں یہ دونوں بھائی کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان دونوں کو کہا جا رہا ہے اب آپ جائیے. یہ فائدہ ہوتا ہے وسعت قلبی کے ساتھ, اللہ کی ڈبل رحمتیں پاتا ہے انسان, اللہ تعالیٰ کی مدد بھی زیادہ آتی ہے اور جو تکلیفیں یا آزمائشیں آتی ہیں تو اس کو بانٹنے والے لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال دونوں موسیٰ اور ہارون جو تھے فرعون کی طرف گئے, اشارہ کر دیا گیا الذین کذبوا بآیاتنا کہہ کر, نام نہیں لیا گیا کیونکہ قرآن پاک کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. بہت کم اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نام لے لے کر ان کو رسوا کیا ہے یا ان کی بات کی ہے, بس پتہ لگ گیا, سمجھنے والوں کو خود ہی پتہ چل گیا یہاں کون ہے. ہاں ان کا انجام بھی بتا دیا, فدمرناہم تدمیرا, پھر ہم نے تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی بالکل برباد کر دیا. دم مارا یو دم میرو ایسے ہوتا ہے جیسے کونڈی میں کوٹ کے چاٹ دینا, یعنی بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, ملیا میٹ کر دیا ہم نے ان کو, کچھ نہیں رکھا ان کو ہم نے اس کے اندر باقی ان کا, اور وہ اپنے آپ کو بالکل ہی پا نہ سکے. اور اس کے بعد پھر کیا, ایک اور قوم کا تذکرہ جو ترتیب کے اعتبار سے تو آگے تھی لیکن یہاں پہلے موسیٰ کا تذکرہ آ گیا. اور قرآن پاک کا یہی مزاج ہے کہ بعض دفعہ کچھ چیزیں زمانے کی ترتیب کے ساتھ جو ہوتی ہیں اس طرح پیش کی جاتی ہیں اور بعض چیزیں حالات اور واقعات کے مطابق پیش کی جاتی ہیں. سورت فرقان چونکہ سورت فرقان ہے اس میں حق اور باطل کا فرق بیان کیا جا رہا ہے, تو لہٰذا یہاں موسیٰ کا تذکرہ پہلے آنا اس بات کی بھی دلیل بنتا ہے کہ موسیٰ کے جو حالات تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے حالات تھے, تو لہٰذا ان کے ساتھ ہارون کو بھیج دیا جانا ایک دلیل بن گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ مجھے تم سے وہی نسبت ہے یا تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, یعنی دونوں بھائی بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے پیغام کے لیے چنا. تو بہرحال یہ دونوں گئے اور وہ قوم نیست و نابود ہو گئی. اور اس کے بعد وقوم نوح لما کذب الرسل, اور قوم نوح کو یاد کرو جبکہ انہوں نے چھٹلایا رسولوں کو. یہ کون سے رسول تھے, وہاں تو ایک تھے. دیکھیے رسول کون سی جمع, جمع مکسر رسول کی, یعنی قوم نوح نے جھٹلایا تو ایک رسول کو تھا کیونکہ اس سے پہلے تو باقی رسول آئے بھی نہیں تھے, تو پھر یہاں رسول کا لفظ کیوں آیا؟ تو اس کے لیے مفسرین کی مختلف آرا ہے. نمبر ایک جو ہم آگے بھی پڑھیں گے ایک اور سورت کے ناطے سے, اور وہ کیا کہ جس نے ایک نبی کو جھٹلایا اس نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا. نوح علیہ السلام نبوت کی پہلی کڑی تھے, جس نے پہلی کڑی کوئی نہ پکڑا وہ اگلی پہ کہاں چڑھے گا, ایک یہ معنی بنا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے نفس رسالت کا ہی انکار کیا, یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ انہوں نے لفظ نبوت کو مانا ہی نہیں کہ رسالت بھی کوئی چیز ہوتی ہے رسول بھی کوئی چیز ہوتا ہے, لہذا ہم ان کو نہیں مانتے. اور آیات کون سی تھی جن کو انہوں نے جھٹلایا؟ آپ دیکھیں کہ ہر نبی کی طرف سے مختلف نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائی گئی نا, تو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو تو نشانیاں دکھائی تھی نا اور لوگوں نے کذبوا بآیاتنا کہہ کر جھٹلا دی تھی, لیکن قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, وجعلناہم آیۃ للناس, اور ہم نے ان کو دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا. کچھ کو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں اور کچھ کو نشانی بنا دیا جاتا ہے, اور یقیناً جو لوگ نشانی بنا دیے جاتے ہیں وہ زیادہ عبرت ناک سزا پا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے جب جھٹلایا غرقناہم, ہم نے غرق کر دیا, کیسے آسمان اور بھی برسا اور زمین بھی برسی اور اس طریقے سے ان کو اٹھا کے پھینکا گیا, اور اس کے نتیجے میں پھر آخرت کا عذاب تو کھڑا ہی ہے. وَآتَتْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا کی صورت میں, کہ مت سوچو کہ دنیا کے عذاب میں یہ ڈوب گئے پانی میں جو ڈوبے تو اب اس کے بعد ان کو اور کچھ نہیں تکلیف ہوگی نقصان نہیں ہوگا, وہ آخرت کا عذاب جو وہ تو باقی ہی ہے اور وہ رہے گا. اسی طرح کچھ اور قومیں, وآدم وثمود وأصحاب الرس, اور یاد کرو قوم عاد کو سمود کو اور اصحاب رس کو. یہ لفظ پہلی دفعہ یہاں آیا ہے اصحاب الرس, رس کا معنی ہوتا ہے کنواں, تو اصحاب الرس کون ہوئے؟ کنویں والے لوگ. یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آرا ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہیں اصحاب الاخدود, جن کا تذکرہ آئے گا سورۃ البروج میں. ایک ایسا دور تھا کہ بادشاہ نے جب لوگوں کو خندقیں کھود کر جلوا دیا تھا, تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے ان کی بات مراد ہے. بعض کہتے ہیں یہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنے پیغمبر کو مار کر کنویں میں پھینک دیا تھا, نعوذ باللہ. اور الٹا لٹکا کر مارا تھا. اور رس کہتے ہیں پرانے کنویں کو, ہم پیچھے پڑ چکے نا فی جب, جب سورہ یوسف میں پڑا تھا, وہ کنواں ہوتا ہے جس کی دیواریں نہ ہوں, لیکن رس اندھے کنویں کو, پرانا کنواں جس کے اندر کوئی چیز نہ ہو, پانی نہ ہو. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا, اور بہت ساری بستیاں ان سب کے بیچ میں گزری, یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی کے بیچ میں کئی بستیاں گزرتی گئیں, کئی قومیں آئیں. قرون قرن کی جمع, ہر دور میں مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نصیحت کے لیے اہتمام کیا, لیکن لوگوں کو یہ چیزیں راسی نہیں آتی. نتیجہ کیا ہوا؟ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ, حق کو سمجھانے کے لیے ہم نے بیان کی ہر ایک کے لیے مثالیں, ہر طرح کی مثالیں ہم نے بیان کر دی حق کو سمجھانے کے لیے, لیکن جب لوگ نہ مانے تو کیا ہوا؟ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا, اور ہم نے سب کو نیست و نابود کر دیا. تَبَّرَ تِبْر, پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے حضرت موسیٰ کے کی ایک دعا کے ناطے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو بالکل ختم کر دے, تو فرمایا کہ ہم نے ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا, کوئی چیز ان کی نہیں بچی کہ جس سے ان کی کوئی نشانیاں مل سکتی. اور اس کے بعد انسانیت کا قافلہ چلتے چلتے کہاں چلا؟ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ, اور کئی بار گزرے ہیں کون؟ یہ مشرک, اس قصبے کے پاس سے جس پر پتھراؤ کیا گیا تھا بری طرح سے. کن کی طرف اشارہ ہے؟ مکہ والوں کی طرف. کیا آج کس منہ سے اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں؟ کیا کبھی اپنی تجارتوں میں اپنے کاروانوں کے ساتھ سدوم کی بستیوں میں سے نہیں گزرے؟ اس کے ارد گرد کی اجڑی ہوئی بستیاں جہاں قوم لوط آباد تھی, جنہوں نے اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلایا ٹھکرایا, پھر بھی اپنی برائیوں سے باز نہ آئے تو پتھر برسائے گئے. کیا یہ کبھی نہ وہاں سے گزرے؟ ان کو نہیں پتا چلتا کہ اللہ کے پیغام دینے والوں کو جھٹلانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن جب قومیں نہیں مانتی تو امطرت مطرسو, بری بارش برسائی گئی. مطر سے پتھروں کی بارش کو کہتے ہیں مطر, اور واقعی اس قوم پر پتھر برسے تھے. ایسے لوگ جو ہیں یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. قوم لوط کی طرف اشارہ ہے, پیچھے کئی جگہ ہم پڑھ چکے. مکہ والے جب فلسطین اور شام کی طرف جاتے تھے تو راستے میں اس بستی سے گزرتے تھے, اور کہتے ہیں کہ اتنے واضح نشانات تھے اس قوم کے وہاں کہ ان کے زبان زد عام ہو چکی تھی ان کی کہانیاں. پیچھے آپ کو لکھا چکی ہوں پانچ بستیاں تھی وہاں کی, سدوم اور عمورہ کے نام پہ, جہاں پہ ان کی بارش برسی گئی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو آج تک مثال بنا کر رکھ دیا کہ وہاں بحر مردار کے نام پہ گندے پانی کا ایک یعنی سمندر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, دور سے بھی گزرو تو وہاں سے بدبو آتی ہے. کیسے وہ بستیاں جو قومیں اپنی معیشت پہ بطیرت والی کیفیت میں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے. افلم یکون یرونھا, کیا وہاں سے گزرتے ہوئے وہ اسے دیکھا نہیں کرتے؟ آنکھیں نہیں ہیں ان کے پاس؟ ان اجڑے ہوئے شہروں کو دیکھ کر ان کے دل نہیں خوف کھاتے؟ کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اس کی وجہ بھی بتا دی, بل کان لا یرجون نشورا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں دوبارہ جینے کی امید ہی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ دوبارہ جینے کی امید ہی بندے کو فرقان دیتی ہے. کیا چیز میرے حق میں بہتر ہے, کیا چیز میرے حق میں بری ہے؟ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو اس کا آپ کے دل میں صحیح طور پہ القاع کر سکے سوائے اللہ کے ڈالے ہوئے فرقان کے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ جو بھی کام کروں, جو قدم اٹھاؤں, وہ کروں کہ جو میری آخرت کے لیے, میرے دنیا کے معاملات کے لیے بہترین ہو. جب بندے کو آخرت کی امید نہیں ہوتی نا تو وہ صرف اس دنیا کے کام کرتا ہے. چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں کہ جیسے ہم سب یہاں پہ موجود ہیں, رہتے ہیں, اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کہیں بھی نہیں جانا, ہماری وہی مصروفیات ہیں, ہماری وہی زندگی کی روٹین ہے, ہم فوکس ہو کے یہاں کام کرتے ہیں. اگر ہم میں سے کسی کو معلوم ہو کہ ہم نے بالفرض امریکہ جانا ہے, ہم نے پاکستان جانا ہے, ہمارا ذہن پھر ادھر کی تیاری کرنے لگے گا. اچھا آپ سے یہ ہوگا, اچھا آپ سے ایک ہفتے بعد یہ ہوگا, آپ سے یہ کرنا ہے, پھر شاپنگ تیاری. جہاں جانے کی امید ہوتی ہے وہاں کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, کبھی ذہنی, کبھی ہاتھ کی, کبھی دوسری. اب جس کا کوئی موڈ ہی نہیں ہے, نمبر ایک پلاننگ نہیں ہے, کوئی ٹکٹ نہیں اس نے بک کرائی, کوئی ویزا ایشو نہیں کرایا, اس نے کچھ کیا نہیں, وہ کیوں وہاں کی تیاریاں کریں؟ یہ جو آج آپ کو من موجی کا کلچر دکھتا ہے نا, جیو تم اپنی مرضی سے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ لا یرجون نشورا, کس نے مرنا ہے؟ مر گئے تو مٹی ہو گئے. میں یخی لسام وہی یا رمیم, کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ یہ گل سڑ چکی. تو اللہ کہہ رہے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں دکھتا لوگوں کے حالات, ان کو یہ اجڑی ہوئی بستیاں نہیں دکھتی, بلکہ اصل وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد جینے کا یقین ہی نہیں کرتے. اسی لیے تو یہ وہ یقین ہے جو بندے کی زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے, اور اس کے بغیر کوئی بندہ اچھے کام کر نہیں سکتا. دیکھیے کہ انسان ظاہر پرست ہے, آپ جو کام کرتے ہیں اس کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں, حتیٰ کہ آپ صفائی کریں اور آپ کو نہ صفائی کا فائدہ دیکھے تو آپ نہیں کریں گے. کھانا پکائیں, کوئی کھا ہی نہیں رہا, پڑا پڑا کھانا گل رہا ہے, سڑ رہا ہے, کوئی کھا ہی نہیں رہا, اگلے دن نہیں پکائیں گے. دنیا کے معاملے میں جب انسان اس طرح سوچتا ہے نا, تو آخرت پہ بھی بعض دفعہ یہی قیاس کرنے لگتا ہے کہ میری وہ کوششیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں دکھ رہا شاید ضائع ہو گئی, اور بعض دفعہ تھوڑی سی کوشش سے بہت خیر آتی ہے تو انسان خوش فہمیوں کا شکار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ سوچ بھی بدل دی کہ تمہیں ریزلٹ اورینٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں, تم نے اگر واقعی اللہ کے لیے کسی کام کو کرنے کی نیت کی ہے تو تمہیں انجام کی فکر نہیں کرنی, اور ایسے حالات سے فائدہ اٹھانا ہے کہ جس نے تمہیں ایک مہلت دے دی ہے زندگی گزارنے کی. لیکن مکہ والوں کا حال یہ نہیں تھا, کھڑمستیاں سوچتی تھی. دیکھیے بلکان الا یرجونا نشورا, ان کو تو دوبارہ اٹھنے کی حشر نشر کی کوئی امید نہیں. اب اس کے رویے کیا دکھتے ہیں, آپ ذرا اگلی آیتوں کو پڑھتے جائیں تو آپ کے سامنے بالکل جیتا جاگتا کردار آ جائے گا کہ جو لوگ دوبارہ جینے کے امیدوار نہیں ہوتے ان کا حال دینداروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ اظہار او کہیں یتخذون کا اللہ خزوا, اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہے ان کے مذاق کے لفظ, آپ ہائی لائٹ کر لیں یا اگلا حصہ جو آیت کا کامرس لگا لیں, انورٹیڈ کامرس. یہ ان کا جملہ اللہ نے پیش کیا, احاظ الذی بعث اللہ رسولا, اچھا جی یہ ہیں وہ صاحب جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. اچھا جی, او ماشاء اللہ ان کو بنایا, ایسے ہوتے ہیں رسول, دیکھو ذرا گھر کیسا ہے ان کا, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, یہ کوئی ایسے. اس پہ بھی نہیں رہے, اگلا جملہ دیکھیے مذاق سے بھرا ہوا, ان کا لیدلنا عن آلہتنا, قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں بہکا دیتا ہمارے خداؤں سے, ہمارے معبودوں سے, ہمارے بتوں سے. لولا ان صبرنا علیہا, اگر ہم نہ ثابت قدم رہے ہوتے ان کی پوجا پاٹھ پر. استغفر اللہ, یہاں تک جملہ, ادھر تک آپ کوما لگا سکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ نبی کا مذاق کیسے کرتے تھے, لو یہ ہے وہ شخص. کیا ان کی کوالیفیکیشن ہے, ان کو تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا, ان کو تو پڑھنا نہیں آتا, ان کو تو بولنا نہیں آتا, بھلا یہی رہ گیا تھا. اور دوسری بات دیکھیے اس سے بھی دلچسپ, اور وہ کیا کہ انقاد لیدلنا, قریب تھا. انقاد کا معنی کیا, قریب, یعنی اگر ایسا نہ ہوتا, ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ اس کے چانس تھے, امکانات تھے, مطلب یہ کہ اس نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے. کس بات کا, کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے الگ کر دے, برگشتہ کر دے, ہماری تھاٹس بدل دے, ہماری سوچ بدل جائے, ہم اپنے باپ دادا کے طور طریقوں سے جو کام کرتے آ رہے تھے, یہ تو بڑی کوشش کر رہا تھا کہ ہمیں اس سے رک دے. ہاں اللہ ان صبر نہ علیہا, ہاں مگر ہم جمے رہے. اب صبر کتنا خوبصورت ہے, لیکن یہاں آج آپ کو صبر کا ایک اینگل ڈفرنٹ دکھ رہا ہے, اور وہ کیا کہ صبر اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں ہے. یہاں لکھ لیجئے, صبر اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ صبر ایک بہت بری چیز ہے جب اس کو آپ بے موقع استعمال کریں. اس کو پہلے ایک مثال سے سمجھیں, آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, گاڑی کے ساتھ ہینڈ بریک بھی ہیں, بریک بھی ہے, کیوں لگائی ہوئی ہے, کہاں روکو گاڑی, جہاں آگے کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جہاں ٹکراؤ کا خطرہ ہے, کوئی بچہ آ گیا تھا آگے, کسی سے ٹکر سے بچنا تھا, یا کوئی اور وجہ تھی, اسی لیے ہوتی ہے نا, ورنہ تو گاڑی کا نام ہے چلتے جانا. اب کوئی ہائی وے پہ جائے اور گاڑی روک دے, تو اس نے کیا کیا, صبر, روک دیا. کیا اس کو وہاں رکنا چاہیے تھا, نہیں رکنا چاہیے تھا. تو صبر کیا ہے, ایک ہوتا ہے صبر عن المعاصی, گناہ پہ رکنا, یعنی گناہ دیکھا اب ہینڈ بریک لگا لی, سٹاپ سٹاپ, نو مجھے نہیں دیکھنا, سب چیزوں پہ کفر لگا لی, آنکھوں پہ, کانوں پہ, باتوں پہ. لیکن ایک صبر بے موقع ہوتا ہے, اور وہ کون سا ہوتا ہے, جو گناہوں پہ صبر کیا جائے. ایک ہوتا ہے گناہوں سے صبر, ایک ہے گناہوں پہ صبر, اور وہ صبر کیا ہوتا ہے, مثلا کیا کریں پھر آج کے دور میں تو یہ ہونا ہی ہے. اب بچے تو پھر یہ تو یہ کریں گے, اور یہ تو عمر ہی ایسی ہوتی ہے, اور یہاں رہ کے تو اس کے سوا کوئی گزارا ہی نہیں ہو سکتا, اور اس طرح کی تو حالات ہیں مردوں کے, اور ایسی کمائیاں اور یہ وہ. یہ صبر جو ہوتا ہے یہ ڈھیٹ پن ہوتا ہے. دیکھیے صبر کے نتیجے میں تکلیف تو ہوتی ہے. ڈرائیور کو سب سے زیادہ تیز گاڑی چلانے میں مزہ آتا ہے, کسی سے بھی پوچھ لیں. جتنی فاسٹ ڈرائیونگ آسان ہوتی ہے نا, اتنی آہستہ چلانی آسان نہیں ہوتی. لیکن رکے تو آپ ہیں, تکلیف تو آپ کو ہو رہی ہے, لیکن وہ کیسا صبر ہے جس کے بعد اللہ کا غضب برسے. اگر صبر کرنا ہی ہے تو انسان اللہ کے راستے میں نیکیاں کرتے ہوئے صبر کرے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب نکلے ایک انسان, کوئی اس کے راستے میں روڑے اٹکائے کہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو, نہیں بھی مجھے تو کرنا ہے, اب جو کہتے ہیں آپ کہہ لیں. پھر اب اس پہ تو اب جمے کیوں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. لیکن اگر آپ نے گناہ پہ صبر کیا اور روتے دھوتے پھر بھی ہیں, تو اس پہ تو کچھ بھی نہیں ملے. مثلا کسی بھی جگہ اگر یہ کہا جائے کہ وہاں حجاب کرنا مشکل ہے تو لہٰذا آپ چھوڑ دو, تو ٹھیک ہے چھوڑ دیا, صبر کر لیا. اب جو کرنا چاہتے ہیں تکلیف تو ان کو ہوئے گی نا, کہ ہم نے کرنا تھا ہم نے چھوڑ دیا, تو آپ سوچئے کہ کر لیں پھر جو تکلیف ہو, لوگوں کی باتیں سننی ہو, صبر کر لیں. کل کوئی کہہ دے بھائی نہیں نماز نہیں مسلمان پڑھ سکتے تو چھوڑ دیں گے. اور آج یہ تو ہوا ہمارے ساتھ, تو کہا کہ شکر ہم جمے رہے. آج آپ دیکھیے اس کو سٹبننس کہتے ہیں, یا آپ اگر صبر نہ کے نیچے ایک ڈاؤن ایرو ڈالے, انگلش میں بہترین اس کا ترجمہ ہے سٹبن. ایک ہوتا ہے کسی چیز پہ جم جانا, فارم ہو جانا, استقامت, وہ تو اچھا صبر ہے. اور ایک ہے ڈھیٹ پن. یہ سٹبن کا اردو ڈھیٹ پن ہوتا ہے. ہم تو شکر ہے ڈھیٹ بن کے اپنی قبروں پہ لوگوں پہ بیٹھے ہی رہے, اور ہم وہاں غلط کام کرتے ہی رہے, ورنہ انہوں نے تمہارے عقیدے بدل ہی دینے تھے. کتنے لوگ ہیں جب وہ قرآن سے دور جاتے ہیں تو وہ شکر کرتے ہیں, شکر ہم بچ کے آگے ہیں, ہم نے اپنے باپ دادا کے عقیدوں کو روگ نہیں لگایا, شکر ہے ہمارے اوپر ان کا رنگ نہیں چڑھا. اور وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی خوشیاں منا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وسوف یعلمون, اے نبی ان قریب یہ جان لیں گے. کب؟ حین یرون العذاب, جب یہ ہمارے عذاب کو دیکھیں گے. کیا جان لیں گے؟ یہاں پھر ہائی لائٹ کر لیجئے, من ادل سبیلا, کون ہے زیادہ بھٹکا ورا سے, یہ نبی یا تم؟ تم اپنے باپ دادا کے نام پہ غلط کاموں کو کرنا اپنی کامیابی کی دلیل سمجھتے ہو؟ تم تو بچ کے آگے, تم تو کسی کے ہاتھوں میں نہ لگے, کسی نے تمہارے عقیدے نہ بدلے, لیکن بتاؤ کہ تم بچ کے بچے ہو یا یہ نبی جو ہے یہ غلط راستے پہ ہے کہ تم ہو؟ من ادل سبیلا, کوئی تو ہوگا. اور اصل بات یہ نہیں ہے, کوئی باپ دادا کے طور طریقوں کا ان کو پیار نہیں ہے. باپ دادا سے اور رسم و رواج سے اور خاندان سے اتنی محبت ہوتی تو آج تک وہی روایات ہی کم از کم قائم رکھتے جو ہمارے باپ دادا کی تھی. چلو ان کے باقی کاموں کو تو چھوڑیں, ان کے رہنے سہنے, ان کی سادگی, ان کے اچھے کاموں کو تو لیتے, اصل بات کیا ہوتی ہے, ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, یہ ہے اصل بات. اس کو آپ اپنے نوٹس میں موٹا موٹا کر کے لکھیں گے. اس آیت کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, اس احمق کو جس نے بنا لیا اپنا خدا اپنی خواہش کو, اَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا, تو کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ یہ جو تعصب اور ہٹ دھرمیوں سے کام لے رہے ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی خوبصورت باتوں کو اپنے سے دور کر کے یا ان سے دور ہو کے یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے شکر اپنے آپ کو بچا لیا, اور اس کی تو باتیں ہی بڑی پیاری ہیں اور دل میں گھر جاتی ہیں, اور ایک دفعہ سن لو تو دماغ میں جم جاتی ہیں. نہ سنو ورنہ تمہارا دل اس کی طرف مائل ہوگا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کو چھوڑ کر پرانے باپ دادا کے طور طریقوں پہ آ جاتے تھے. اس کا ایک ہی طریقہ یہ تھا کہ تم آنکھیں بند رکھو, کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو, نہ سنو نہ سننے دو, نہ مانو نہ ماننی پڑے گی. اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے اپنا خدا اپنی خواہش کو بنا لیا, ان لوگوں نے اپنی عقلوں کے آخری چراغ کو بھی بجھا دیا, بڑی سے بڑی دلیل کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جو حق کے نور کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں, جو محض اپنی خواہش نفس کے عبادت گزار ہوں, ان کا نفس ان کا اپنا خدا ہو, جدھر وہ چاہتا ہے ادھر انہیں ہانک کر لے جاتا ہے, وہ اسی کی پوجا میں مگن ہو جائیں, تو بتائیے کیا پھر ایسے لوگوں کو آپ ہدایت دے سکتے ہیں؟ اے نبی کیا آپ ان کا غم کریں گے؟ یہ تو جانوروں سے بڑے ہوئے ہیں. ام تخسبو ان اکثرہم یسمعون او یعقلون, کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا کچھ سمجھتے بھی ہیں؟ یعنی آپ کا خیال ہے کہ یہ آپ کی باتیں سن اور سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانام، مگر یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ بلہم ادل سبیلا، یہ تو اس سے بھی زیادہ حد سے بھرے ہوئے ہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ کیونکہ جانور کو تو پھر اپنے مالک کی پہچان ہوتی ہے، وہ بھی نمک حلال ہوتا ہے، وہ بھی پاؤں چاٹتا ہے اپنے مالک کے، اس کا حکم مانتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، کوئی دودھ دیتے ہیں جانور، کسی کا گوشت کھاتے ہو، کسی پہ سواریاں کرتے ہو، سورت نحل میں ڈیٹیلز پڑھ چکے۔ لیکن یہ نہ تو اپنے خالق کو مانتے، نہ اس کے احسانات کو مانتے، نہ اس کا شکر ادا کرتے، نہ اس کی طرف چل پڑتے۔ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں پیدا کیے گئے، کیا ان کا حال ہے، کس طریقے سے یہ بات ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا پھر ایسے لوگ واقعی آپ کی بات سے فائدہ اٹھائیں گے؟ یہاں ایک بہت ہی اہم موضوع کو چھیڑا گیا، اور وہ کیا ہے کہ خود کو خدا بنا لینا۔ لکھیے ذرا لفظ خود اور خدا، کیا فرق ہے؟ واو نکال دیں خود میں سے اور الف لگا دیں آخر میں، خدا بن جانا۔ خدائی کا دعویٰ تو چند لوگوں نے کیا تھا، وہ تو بدنام ہوئے ناحق، نمرود اور شداد اور فرعون جیسے، انا ربکم الاعلا۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ آج بھی انا کا بت نہیں ٹوٹا ہوا۔ آج جب ہم اپنے اس نفس کو، اپنی انا کو رب الاعلا بناتے ہیں، تو انسان کے راستے میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، اور وہ ان رکاوٹوں کو پار نہیں کرنا چاہتا۔ کسی کو معبود بنانا کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنی زندگی میں سب سے اونچا مقام دینا۔ لکھ لیں، ہمارے ہاں تصور میں بس آتا ہے قبر کے آگے جا کے سجدہ کرنا، حالانکہ کسی کو بت بنانا، کوئی اس کے آگے پوجا کرنا ہی نہیں ہوتا، اسے زندگی میں سب سے اونچا مقام دینا، پرائیورٹی لسٹ پہ رکھنا، ٹاپ 10 میں رکھنا، ہٹ لسٹ پہ رکھنا۔ یہ انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کون سا کردار سامنے آ رہا ہے؟ من موجی کردار۔ ہر بات بس میری مانی جائے، ہر وہ کام کروں گا جو میرے لیے اچھا ہے، جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ دین کا بھی وہی ورژن مجھے قبول ہے جس کے اندر میرے مفادات پہ چوٹ نہیں پڑتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تخت ظل السمائی، اس آسمان کی چھت کے نیچے اللہ کے سوا جتنے بھی معبود پوجے جاتے ہیں، ان میں سے اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ ہے جو خواہش نفس ہے، جس کی پیروی کی جائے۔ طبرانی کی روایت کا خلاصہ، آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے، ذرا آپ انسان کو بالکل خود مختار کر دیں، جو چاہو کرو تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ صرف ایک گھنٹہ اپنے گھر میں یہ اعلان کر دیں کہ بچوں تم جو چاہو کرو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کوئی حکومت اعلان کر دے ایک گھنٹے تک رعایا، جو چاہے کر لے، میرا خیال ہے وہ گھنٹہ قیامت کا گھنٹہ ہو جائے گا۔ کسی کو پولیس کا ڈر نہ رہے گا، کسی کو چوری چکاری کا ڈر نہیں رہے گا، اور نہ جانے کیا ظلم ستم ہو جائیں گے۔ وہی بات کے لفظ ادا تھا، بگڑ جائیں گے زمین و آسمان اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرے۔ ہم نے سورت حج میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ اگر مرضی پہ بچوں کو ہی چھوڑ دیا جائے کہ بیٹو آپ کا جو دل چاہے کر لو، اسکول جانا ہے مرضی ہے، چلے جاؤ تو چلے جاؤ، کیا کرنا ہے سو جائیں، اچھا چلے جائیں، جو کر لو مرضی، آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر کا نظام نہیں چلتا۔ شوہر بیوی کو مرضیاں کرنے دیں، بیوی شوہر کو مرضیاں کرنے دیں، کام نہیں چلے گا۔ لیکن جہاں کلچر ہی یہ دیا جا رہا ہے کہ تم تم تم، انا، آج کے دور میں انا کا کلچر ہے، میں، میری ذات، میں بڑا ہوں، بڑا موٹا ہو جاتا ہے یہ بت۔ اس آیت پہ ہم آگے جا کے آیت 52 میں بات کریں گے مزید دوبارہ، کیونکہ اس کا تعلق ہے، اس کا علاج اب سبق کے آخر میں بھی بتایا جا رہا ہے کیسے اس نفس کو مارا جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے، کیا میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے باوجود اللہ کے بجائے اپنی مرضی مانتی ہوں، اپنی خواہشات کو معبود تو نہیں بنا رکھا؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خلاف شرع خواہشات نفسانی بھی ایک بت ہے، یعنی ہر وہ خواہش جو شرع کے تقاضوں سے ٹکرائے۔ کہا یہ ایسا بت ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے، اور پھر دلیل میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے کہ دیکھ لو اس میں لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جانداروں میں اگر دیکھے نا کہ کون اپنی سب سے زیادہ بات مانتا ہے، تو اس کی مثال جانور ہے۔ جانوروں کی عادت ہوتی ہے جب چاہیں کھائیں، جہاں چاہیں جائیں، کھائیں پیئیں سوئیں، فری سیکس۔ آج ڈارونزم کا نام لگانے والے انسان کو بندروں کی اولاد کیوں ثابت کرتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ کیا بندر سے بڑی محبت ہے، منکی سے ان کو بڑا پیار ہے؟ پیار کوئی نہیں ہے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ مان جاؤ کہ میرا دادا بندر تھا اور میرا پردادا بندر تھا، پھر آگے ہم خود ہی منوا لیں گے کہ اچھا جانور تو کپڑے نہیں پہنتے، کپڑوں سے آزاد کر دو، جانور جو ہیں وہ تو فری سیکس کرتے ہیں، تم بھی فری سیکس ہو جاؤ اور اس طرح سے ہم باقی سارے کام خود ہی کرا لیں گے۔ ہو کیا رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے تو اعلیٰ تقویم دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین۔ آج دن بدن جو کلچر ہمارے ارد گرد عام کیا جا رہا ہے نا، یہ اسفل سے اسفل کا درجہ ہے، بالکل تم پاگل لگو، دیوانے لگو، بیکار لگو، کر لو کیونکہ تمہیں نمایاں ہونا ہے، بڑا بننا ہے۔ میں نے تصویروں میں تو دیکھا ہوا لیکن ریئل لائف میں پچھلے ہفتے میں مجھے ایک ایسی لڑکی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ میں ڈر گئی، اور ہماری ٹکٹ چیک کرتی وہ ٹرین پہ سفر میں، پورے آدھے سر کو انہوں نے ٹن کیا ہوا تھا، یعنی جب میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا واللہ ہی میں ڈر گئی، پورے سرخ بال اور یہ پورا ادھر اس کان سے یہاں تک پوری وائٹ نیچے سے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ٹن دکھ رہی تھی، اور جب اس نے میری طرف منہ کیا تو میں ایک دم چونک گئی کہ پتہ نہیں عجیب و غریب، جیسے ایک کوئی بھی برے سے برا تصور کر لے، ہیں بھی بلیک تھیں غالباً کیا، اور وہ بالکل اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کو کوئی ایک بندہ بھی اس کو کہہ سکتا ہے کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تم بہت اچھی لگ رہی ہو، یہ کیا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں؟ ہم کپڑے برکے پہن کے اوڑھ کے پھریں، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں لوگ دیکھتے ہیں، تو شکر کرو بغیر اتنا کچھ کیے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگ تو ایڑی سے چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے، کیا آج یہ کلچر نہیں آ گیا؟ ہر بندہ اپنی من مانی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے افان تتکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ دے سکتے؟ آپ ایسے لوگوں کی ذمہ داریاں مت قبول کریں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، کیونکہ ان کو اپنی بات ماننی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر کوئی پابندی نہیں برداشت کر سکتے، ایسے بندے کی کون مدد کرے گا جو مدد کرانا نہیں چاہتا؟ جو سننا نہیں چاہتا اس کو کون سنوائے گا؟ جو سمجھنا نہیں چاہتا ان کو کون سنوائے گا؟ اور آپ دیکھیے کہ سورت فرقان مکی سورت ہے، مکہ میں بت تو بہت سارے تھے، کبھی آپ پورے قرآن میں نام لے کر لات منات عزا کا نہیں کریں گے، ایک جگہ آئے ہیں سورت نوح میں، وہ قوم نوح کے بتوں کی بات ہے، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں ان کے بتوں سے رسوا نہیں کیا، 360 بت تھے، نام بھی تھے ان کے، کہیں نہیں کیا، صرف اس بت کا اشارہ کر دیا کہ آپ کی جو مخالفت ہے وجہ آپ کو پتا ہے، یہ لات نہیں ان کو روک رہا، یہ منات نہیں روک رہا، یہ عزا نہیں روک رہا، بلکہ ان کا اپنا آپ ان کو روک رہا ہے۔ یہ جہاد ابھی انہوں نے کیا ہی نہیں، اگلے کہاں کریں گے؟ اسی کا جواب 52 آیت میں آگے دیا جائے گا۔ سورہ جاسیہ آیت 23 میں بھی آتا ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو بہکا دیا علم کے باوجود، استغفر اللہ، سب سے برا بہکنا ہے علم والوں کا بہکنا، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمِهِ وَقَلْبِهِ، اور مہر لگا دی اس کے کانوں پہ اور اس کے دل پہ۔ مت سوچئے کہ 18 پارے پڑھنے کے بعد ہم علم والے ہو گئے تو اب ہم پہ کوئی زور نہیں چلے گا، بہت سارے زور آئیں گے، آنکھوں پہ مہرے، کانوں پہ مہرے، وہی چیز جو سننے کے بعد چین نہیں آتا تھا سننی تو ابھر لگے گی، وہی چیز جس میں دل اٹکا رہتا تھا فرمائے وقلب ہی، دل بوجھ ہی نہیں برداشت کر سکتا، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے۔ وہ خواہش جو انسان کو گونگا بہرا اندھا کر دے وہ اس کا الہ ہے۔ بعض لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، کچھ جنگس تو ایسے دیکھے گے کپڑے پاڑنے لگتے ہیں، ماں باپ کے آگے غصے سے بولنے لگتے ہیں، تھپڑ تک مارنے لگتے ہیں ماں باپ کو اگر ان کی خواہش نہ پوری کریں، جیسے گھوڑے کو اگر نہ لگامے دیں تو بعض دفعہ غصے میں اپنے ہی مالک کو رون دیتا ہے، اونٹ اپنے مالک کو کھا جاتا ہے۔ آج کی نسلوں اور آج کے لائف سٹائل نے حقیقت میں اولادوں کو سرپٹ بھاگنے والے گھوڑے بنا دیا۔ اللہ کے نبی کی وہ بات بالکل سچ ہوتی ہوئی دکھتی ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ لونڈی اپنے آقا کو نہ جنے۔ صحابہ کہتے ہیں میں یہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ایک عورت نے جب ایک بچے کو پیدا کیا تو اس کا مالک کیسے ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ قیامت کے قریب اولادیں اتنی نافرمان ہوں گی کہ بچے اپنے ماں باپ کو لونڈی غلام کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ یہ کس چیز کا زور ہے؟ یہ الہ ہونے کا زور ہے۔ تم بڑے اہم ہو، تم بہت بڑے ہو، تمہاری بہت مرضی ہے، کوئی ہاتھ تو لگائے تمہیں، تم 911 پہ فون کر دینا، تمہیں کوئی کچھ کہہ کے تو دے کے تم آ جانا ہمارے پاس۔ کتنی کہانیاں آپ نے بھی سنی ہوں گی، اب کچھ میں نے بھی سن لی ہیں، کہ کس طرح بچے ماں باپ کو پکڑوا کے چل پڑتے ہیں، خود پولیس بلوا لی جاتی ہے کہ آئیں اور ہمارے گھر والوں کو پکڑیں، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں. کیا ہو رہا ہے آج؟ میں سوچتی ہوں ہمیں چین کیسے پڑتا ہے، ہم کیسے آرام سے سو سکتے ہیں، ہمیں سردی کا احساس کیسے ہوتا ہے، ہمیں گرمی کا احساس کیسے ہوتا ہے، بھوک پیاس کیوں نہیں ہماری مٹتی؟ چاروں طرف آندیاں چل رہی ہیں شرک کی اور طوفان کی. اللہ تو اپنے برابر کسی کو نہیں پسند کرتا، کہاں اللہ کے اوپر آ جائے. اللہ کے برابر اس سے اوپر چلی گئی وہ خواہش، وہ کیسی خواہش ہے؟ تو ہر وہ چیز، ہر وہ محبت جو اللہ کا حکم بھلوا دے، وہ اولاد کی محبت ہے یا مال کی محبت ہے یا پیسے کی محبت ہے یا گھروں کی محبت ہے یا سونے چاندیوں کی محبت ہے، وہ کھانے پینے کی محبت ہے، یہ آپ کا الہ بن چکا.
وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. الحمد للہ. ایکچولی اپنی طرف سے میں نے جو اسکیڈول بنایا تھا وہ بہت اس طرح بنایا تھا کہ آپ کی مغرب جو ہے کافی لیٹ بھی ہو جائے گی، بٹ کچھ نہ کچھ جو ہے نا ٹائمنگس کا ایسا ہوتا ہے کہ obviously 5 hours کو آپ مینج نہیں کر پاتے. سو سوری اباؤٹ دیٹ، بٹ ان شاء اللہ ہم پھر ایسا کرتے کہ فرام ٹمورو ویل ڈو ون بریک، اوکے، ان بٹوین، یس. اور اس میں یہ ہوگا کہ الحمد للہ اب ہمارے پاس بھی ظہر میں آفٹر کلاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ان شاء اللہ ویل پرے اور ظہر آفٹر دا کلاس، ٹھیک ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. اچھا پھر ایسا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم تفسیر کو کنٹینیو کریں اور نیکسٹ فائل کو ہم ان بٹوین بریک کریں، ہم ایسا کرتے ہیں جو ہماری ایکسرسائز گرامر کی تھی وہ ہم کر لیتے، ٹھیک ہے؟ الحمد للہ آپ میں سے سب کے پاس ریڈی ہے وہ، کیونکہ جو آپ نے جو بھیجی تھی الحمد للہ آئی چیکڈ اٹ. ان شاء اللہ. اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے کھولیے سامنے، انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی نو ایک دم سے یہ چیز چینج کرنا کل ٹھیک تھا. وی ور آن پیج 19، رائٹ؟ ریڈی؟ الحمد للہ. پیج 19، ایکسرسائز نمبر 1، ٹھیک ہے؟ لیٹ سی کہ جس نے کی ہوگی انشاءاللہ وہ فٹافٹ آنسر کرے گا. نمبر 1، کوشچن نمبر 1، درجر خط کشیدہ الفاظ، دیٹ مینس کہ فالوئنگ میں جو انڈر لائن ورڈس ہیں ان میں اسم فعل اور حرف کے نشاندہی کریں، ٹھیک ہے؟ وٹ وچ ون از دا اسم اور فعل اور حرف، ٹھیک ہے؟ ہذہ انعام. Now, you have to tell an'am is ism. Good, mashallah. An'am. Kaise pata chala an'am ism hai? Mashallah. Al to nahi hai. Because of hazihi and tanween. An'amun. Theek hai? Tanween aur dusri wajah hazihi. Okay, alhamdulillah, good. Then second word dekhiye, lam yukhlaq. What is yukhlaq? Fail, cause of ya. And what else? Lam. Good, mashallah. Okay, zu malin.
ذو مالن مالن. Good. اسم because of تنوين and ذو. Good. Good. Very good. ماشاءالله. لو لو حرف بالكل اگر تاز no meaning without until and unless it will join with any other thing. Okay. قد سمع الله سمع. MashaAllah, Samia because of قد. Fail hai because of word, a letter, قد. ٹھیک ہے. لا يشكرون يشكرون. Good. Because of یا and لا يشكرون. ہم نے پڑھا تھا لا ہو اور آگے واو نون کی ایڈیشن ہو. لا يشكرون. Good. سيقول سيقول. فعل ہے کاز آف سین اینڈ یا. گڈ. فعل ہے بیکاز سین اینڈ یا. اوکے. رحمت اللہ رحمت اللہ. رحمت اسم ہے یا فعل ہے؟ اوکے. اچھا جو کہہ رہے ہیں فیل وہ بتائیے کہ کیوں کہہ رہے ہیں فیل, اور جو کہہ رہے ہیں اسم وہ بتائیے کہ کیوں ہے اسم, کیوں اسم ہے اور کیوں فیل ہے. رحمت اللہ جلدی سے بتائیے. صفت ہے نہیں, لیکن ابھی آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ سامنے دیکھ کے, ابھی تو ہم نے پڑھی نہیں صفات ہے یا اسم ذات, رائٹ. سو کیسے پتا چلے گا؟ بالکل بیسک لیول پہ کوئی ہے. رحمت اللہ. تائی مربوطہ. گڈ. ویری گڈ. تائی مربوطہ شو کر رہے, رائٹ. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تائی مربوطہ ہو یا الف تا ہو تو وہ شو کرتا ہے اٹس این اسم. اوکے الحمد للہ. سو اٹس این اسم. ٹھیک ہے. اسم کی تو ہمیں تائی مربوطہ نشانی نظر آ رہی ہے, لیکن فیل کی اس میں کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو یہ فیل نہیں ہے, اسم ہے, نام ہے. فی ضیق. فی ضیق. ضیق اسم ہے بیکاز آف تنوین اینڈ یا. فی کا حرف لگا ہوا ہے اس سے پہلے. گڈ ماشاء اللہ. لا تشرکو لا تشرکو فیل ہے بیکاز آف تا. گڈ. اینڈ لا. اوکے الحمد للہ. لا تشرکو. اوکے. نہ تم شرک کرو فیل امر ہے, اس لیے آگے کا نون گر گیا. اوکے. لن نصبر لن نصبر. نصبر نو اٹس ناٹ آیا نمبر, وی آر ان بٹوین ڈوئنگ گرامر. اوکے. تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم تھا. ٹھیک ہے. اجرا نصبر فیل ہے. کیوں فیل ہے؟ کیوں فیل ہے؟ لن کی وجہ سے اینڈ نون. نون ان دا بگننگ, رائٹ. یس. نصبر ہم صبر کر سکتے. اوکے. بالکل بالکل صحیح. لا تحزن. تحزن کیا ہے؟ فیل ہے. کیوں فیل ہے؟ کاز آف تا اینڈ شروع میں لا لگا ہوا ہے. نہ غم کرو. اوکے. گڈ ماشاء اللہ. ویری نائس بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے الحمد للہ. جسٹ ایک آپ کو لفظ جو تھا اس میں تھوڑا سا گڑبڑ ہوئی ہے, ادر وائز اٹ واز نائس ماشاء اللہ. ٹھیک. سو اٹس کلیئر الحمد للہ. اسم فعل حرف کی آپ پہچان آسانی سے آپ کر سکتے ہیں ماشاء اللہ. ویری نائس الحمد للہ. سیکنڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ علامت پہچان کر درست ترجمہ تحریر کریں. اوکے. اٹ وڈ بی ایزی اینڈ اٹ وڈ بی ہیلپ فل ان ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. دخلت. دخلت دخلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ داخل ہونا. دخلتا تو داخل ہوا. ویری گڈ ماشاء اللہ. جی تی جا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آنا. جی تی ٹو آئی. گڈ. وہ آئی نہیں, جی تی تی تا کسرہ ہے نا, تو آئی. ویری نائس. تو ایک مؤنث کی طرف اشارہ ہے کہ تم آئی. رائٹ, ٹھیک ہے. تا کسرہ تی ایک مؤنث کو مخاطب کرنے کے لیے کہ تم نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے, ابھی کلیئر انشاءاللہ. جو وہ کا ہوتا ہے نا, پھر اس سے پہلے والے حرف پر سکون نہیں ہوتا. رائٹ, اور اس وقت کسرہ کب ہوتی ہے؟ جب اس کو آگے ملانا ہو, اگلے کسی ساکن لیٹر سے ملانا ہو, تو پھر اس وقت اس پہ کسرہ ڈالی جاتی ہے, اور وہ خود ڈالی جاتی ہے, وہ اصلی نہیں ہوتی. کسبت. اوکے, یہ دیکھیے آپ کی نشانی آ گئی. کسبت. گڈ. پیج نمبر 19 ہے. اس نے کمایا. کس نے؟ اس کس نے؟ اس ایک مرد نے کمایا. کسبت. میل نے کمایا. بھائی آگے. نو, میل نے کیسے کمایا؟ تا مونس کی تا سامنے پڑی ہوئی ہے. یو ریمبر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تا شو کرتی ہے مونس کی. ہاں, تو با پہ فتح ہے, تا پہ تو سکون ہے. دیٹس تا ساکنہ شوز اس مونس نے کام کیا, اس عورت نے کام کیا. مذکر اگر کام کرتا تو کسبا. کسبا اس ایک مرد نے کام کیا. آگے تا لگ گئی, دیٹ مینس فیمیل نے کام کیا, اس ایک عورت نے کام کیا. ٹھیک ہے, تا یہ تانیس کی ہے, فیمینن کی ہے, فیمیل کی ہے. اوکے, دین یرزقو. رزقا یرزقو, وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. جی ایکچولی نیٹ کا نہیں, مجھے لگ رہا ہے پال ٹاک کا مسئلہ ہو رہا ہے, کیونکہ پال ٹاک میں روم میں انٹر ہونا اور وائس کے لیے سم تھنگ کچھ پرابلم دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے سب کے لیے. وہ رزق دیتا ہے یا دے گا, بالکل صحیح, دونوں ٹینس آ جاتے. نعلمو ہم جانتے ہیں یا ہم جانیں گے, بالکل صحیح, علم سے جاننا. گڈ. تقولو قال یقولو, قولن کہنا بات. تقولو یس تو کہتا ہے یا تو کہے گا, تم کہتے ہو یا تم کہو گے. گڈ. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. گڈ. میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا, یا میں عبادت کرتی ہوں یا کروں گی. مذکر مؤنث دونوں کے لیے آ جاتا ہے. خلقتو خلقتو میں نے پیدا کیا یا میں پیدا کروں گا. گڈ گڈ. سوری, میں نے پیدا کیا ماضی کا, میں نے پیدا کیا. یو قتلو یو قتلو وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک, الحمد للہ. تو آپ نے دیکھا مضارع میں نشانی ہمیں فعل کے شروع میں ملتی ہے, جبکہ ماضی میں ہمیں فعل کے آخر میں نشانی ملتی ہے. ٹھیک ہے, الحمد للہ. سو یو قتلو مجھول کا ہے, وہ قتل کیا جاتا ہے یا وہ قتل کیا جائے گا. اوکے, نا ترجمہ کی مدد سے مناسب علامت لگائیں. اب انہوں نے اردو میں آپ کو سینٹینس دیا ہے اور اس کو آپ نے صرف آگے اس کی علامت لگانی ہے. ٹھیک ہے, تو بھر گئی ہے, یعنی مونس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں, اور ورڈ بھی انہوں نے دیا امتلا. اوکے, نو آگے جسٹ تو کے لیے نشانی لگانی ہے. امتلأتی. گڈ. امتلأتی تو بھر گئی ہے. میں نے فضیلت دی,
میں نے فضیلت دی. فضل تو. گڈ. فضل تو میں نے فضیلت دی. اس نے جھوٹ بولا, اس مؤنث نے جھوٹ بولا. کذبا. یس کذبت. جس تا ساکنہ آگے لگا دیجئے. کذبت اس ایک مؤنث نے جھوٹ بولا. میں عبادت کرتا ہوں. اب بتائیے شروع میں کیا لگے گا؟ آئین با دال انہوں نے دیا ہے. اوکے آبودو. اوکے الحمدللہ. آبودو حمزہ لگے گا وتھ فتحہ. تو پیدا کرتا ہے. اب خلق کا ورڈ دیا ہوا انہوں نے شروع میں, بتائیے تو پیدا کرتا ہے. تا وتھ فتحہ. تخلقو. گڈ. ہم کہیں گے. ہم کہیں گے. قولو نقولو. نون لگ جائے گا وتھ فتحہ. نقولو ہم کہیں گے. آپ نے دیکھا فیل میں ایک ورڈ ہوتا ہے اور وہ پورا ایک سینٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا اس پہ بھی غور کیجئے تاکہ آگے ہم اس سے بہت سارا فائدہ اٹھا سکیں. اوکے, جسٹ ایک ورڈ ہے اور اس کی ترتیب اگر صحیح لگاتے ہیں ہم تو پورا ایک سینٹینس بن جاتا ہے. رائٹ. میں عبادت کرتا ہوں, تو پیدا کرتا ہے, ہم کہیں گے, تو بھر گئی, میں نے فضیلت دی. سمپل جسٹ ون ورڈ ہے. امتلاتی, فضلتو, کذبت, عبدو, تخلقو, نقولو. الحمدللہ. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں مذکورہ علامت کے سامنے ترجمہ تحریر کریں. تو اب دس از سمپل اینڈ انڈرسٹوڈ کہ آلریڈی ہم پیچھے یہ کر چکے ہیں. تاپش تو کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ میں یا میں نے. تازے تھی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ گڈ الحمدللہ. تازے تھی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تو یا تو نے. اوکے الحمدللہ. تو ایک مؤنث. یس مؤنث کے لیے. حمزہ فار می. میں. گڈ. تا فتح تا. یس گڈ. تا فتح تا اگر کسی فیل کے ساتھ لگ جائے تو. یس فار میل تم نے. اینڈ تا وتھ سکون. گڈ. تا وتھ سکون اسے ایک مؤنث نے. اسے ایک مؤنث نے. نون. نون گڈ. فار ہم. ٹھیک ہے فار ہم. نون فار ہم. یا وہ. ٹھیک ہے وہ. فار مذکر. رائٹ. تا فار تم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تا فار تم. یا وتھ پیش. یو. یو. اوکے گڈ ماشاء اللہ. لائک مجھول. مجھول میں آ جاتا ہے جس میں پتہ نہیں چلتا کہ کون کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, جس پہ کیا جاتا ہے کام وہ تو پتہ چلتا ہے لیکن کون کام کر رہا ہے وہ پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے الحمدللہ. سو دیٹ واز نائس. بارک اللہ فیک. اسی طرح بس آپ کی ساری فل فوکس اور کہاں پہ آپ کی انٹرسٹ چاہیے جب ہم پڑھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی پوری فوکس اور انٹرسٹ اس ٹائم میں ہوگی نا تو آپ دیکھیں گے اسی تھوڑے سے ٹائم سے آپ بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے بارک اللہ فیک. اب جائیے بریک کے لیے اور انشاءاللہ ول کم بیک. آج ہماری انشاءاللہ زہر کے لیے بھی بریک لیں گے, بٹ فرام ٹمورو انشاءاللہ ول ڈو ون بریک اونلی. اوکے بارک اللہ فیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. انشاءاللہ فور 12-10 تک بریک آپ کی. اوکے السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا
يا خالقنا يا رب. لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك
يا خالقنا سبحانك كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمة
Go on.
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا
اب دیکھیے کسی چیز کو پانے کی تمنا بڑی شدید ہوتی ہے واقعی اندھا بہرا ہوتا ہے چھوٹے بچے تو کرتے ہی ہیں جب ضد کرتے ہیں آپ دیکھیے رونے لگتے ہیں آپ نہ مانیں تو مچلنے لگتے ہیں زمین پہ اپنے آپ کو ایسے رو لیں گے چاہے ایک کینڈی کے لیے وہ رو رہے ہیں اور بعض دفعہ ماں باپ ان کے سارے لاڈ دیکھتے ہیں اتنا ان کو کر دیتے ہیں کہ وہ تیری منتیں کر کر کے تجھے خود ہی بگاڑ دیا یہ کیفیت آتی ہے وہ پھر ان کو نو سننی آئی نہیں شروع سے جو تربیت کے انداز تھے اس میں نفس کے گھوڑے کو دبایا جاتا تھا آج بچپن کیا بھی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا نفس کھول کے رکھ دیا جاتا ہے تو بڑی ضرورت ہے دعا مانگنے کی اللہ کے نبی نے کتنی دعائیں سکھائی اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی اللہ میں اپنے نفس کے شر سے بچتی ہوں تیری پناہ میں آتی ہوں ایک دعا میں آتا اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین اے اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں مجھے میرے نفس کے حوالے ایک آنکھ کے پلک چھپکنے کے برابر نہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے دو باتوں کا خوف ہے مجھے اپنی امت سے یعنی مجھے اپنے دنیا سے جانے کے بعد یہ نہیں فکر کہ میری امت کرے گی کیا اور کھائے گی کیا اور پیے گی کیا فرمایا دو بڑے غم ہیں مجھے اپنی امت کے نمبر ایک خواہش نفس یہ نفس کی خواہشوں کے پیچھے پڑ جائیں گے اور یہ اس لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ حق بات کہنے سے روک دیتی ہے یقین کریں کہ آج کتنی زبانوں سے حق کیوں ادا نہیں ہو پا رہا کہ کس منہ سے بتائیں خود بھی تو خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کیسے جوش آ سکتا ہے کیسے ہوش آ سکتا ہے پھر کہتے ہیں چپکے ہی بیٹھے رہو اور دوسری چیز جس کا خوف تھا اللہ کے نبی کو وہ لمبی امیدیں تھی آپ نے فرمایا لمبی امیدیں آخرت کو بھلوا دیتی ہیں پھر موت آئے تو بندہ کہتا ہے ہائے بے وقت موت آ گئی ہائے ابھی تو مرنا نہیں تھا اور جو چیزیں ہماری مرضی کی ہوتی ہیں وہ کبھی بے وقت نہیں ہوتی وقت سے پہلے ڈاکٹر پہ گئے لائن پہ آ گئی کہا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے پہلے ہو گئی اللہ اکبر ارأیت من اتخذ انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہمارے لا رہے ہیں دیکھا تم نے غور کیا دیکھا ذرا تمہیں اس میں احساس ہو گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اب دیکھیے کہ ہم سب سیلف گرومنگ کر سکتے ہیں میں خود کو بدل سکتی ہوں آپ مجھے نہیں بدل سکتے ہاں میری آپ مدد کر سکتے ہیں دوسرے جو ہوتے ہیں نا یہ راہ بر ہوتے ہیں راہ پہ پہنچاتے نہیں ہیں جو رہنما ہوتا ہے نا وہ لوگوں کی رہنمائی کر دیتا ہے گو دیر جو ہادی ہوتا ہے وہ ہدایت کی کتاب کھول دیتا ہے اس پہ چلنا اس پہ پہنچنا سراسر ہمارا اپنا ذاتی فعل ہے چاہے تو پورا قرآن پیچھے جو رہ گئے ہیں 12 سپارے وہ بھی پڑھ لیں چاہے نہ پڑھیں عمل میں تبدیلی تب آئے گی جب آپ خود کو اپنے پاس بدلنے کی کوشش کریں گے نوٹ کریں میرے وہ کون سے ویک پوائنٹ ہے جہاں میں خود سے ہار جاتی ہوں کون سی میری ایسی کمزوری ہے کہ جس وقت مجھے اللہ کا حکم یاد بھی ہوتا ہے پھر بھی میں عمل نہیں کر پاتی اللہ کو تو مانتے ہیں اللہ کی بات نہیں مانتے کیا یہ الہ بنانا نہیں ہے اب یہ ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ کیا کہ چلے حرام کاموں میں تو انسان اپنی مرضی نہ کرے کیونکہ اللہ کی پسند نہیں ہے کوشش نہ کرے لیکن جو چیزیں اللہ کی مرضی کی ہیں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کیا ان کو پانا بھی منع ہے مثلا جیسے دیکھیے کہ کپڑے پہننا کھانا پینا اچھی چیزیں جائز چیزیں کیا پھر اس میں بھی نہ کریں یہ ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے کہ کیا نفس کو بالکل مار کے ختم کر دیں ایسا نہیں ہے نہ اسلام میں رہبانیت ہے اور نہ شہوت پرستی ہے میں نے پیچھے بھی شاید آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جیسے آپ یوں سوچیں کہ آپ ایک بگی چلا رہے ہیں نا اس کے آگے دو گھوڑے ہیں ایک گھوڑا کالا اور ایک ہے سفید کالا گھوڑا جو ہے اس کا دل چاہتا ہے یہیں بیٹھے رہے زمین کے ساتھ اس کی محبت ہے. سفید گھوڑا جب اڑنا چاہتا ہے آپ کہاں جائیں گے؟ ایک نیچے زور لگا رہا ہے, ایک اوپر لگا رہا ہے, بیچ میں رہ جائیں گے نا. دونوں برابر کی فورس کے ہیں. آپ یہ نہ کریں بلکہ آپ صرف کالا گھوڑا رکھیں تو آپ کو وہ گھوڑا زمین کے اندر لے جائے گا, اور آپ اس کو چھوڑ دیں صرف سفید گھوڑا باندھے وہ کیا ہوگا, وہ آپ کو اڑا کے لے جائے گا. یہ ہے ہمارے ساتھ نفس لوامہ اور نفس امارہ لگے ہوئے. دونوں گھوڑوں کے ساتھ زندگی میں رہنا ہے. کچھ لوگ جو خواہشوں میں پڑ گئے, کالے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے, ہر وقت خواہش خواہش خواہش, تو من اتخذ الہہ ہوا, وہ تو آپ کو لے جائیں گے خواہشوں میں. ہوائیں اڑاتی ہیں بندے کو. آپ دیکھیں جیسے یہ ہوا ہے نا, ونڈ جس کو کہتے ہیں, ہوا بھی وہی ہے, اڑتا ہے انسان خواہشوں میں. اور اگر آپ زمین سے بالکل لا تعلق کریں, ساری ذمہ داریاں ختم, کوئی لائبلٹیز نہیں, کوئی معاملات نہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاؤں زمین پہ نہیں لگیں گے. بیلنس کیا ہے؟ ساتھ لے کے چلو. دین اور دنیا کو ساتھ لینا کیا ہے؟ کہ انسان ساتھ چلے. اسی طرح آپ ان دو گھوڑوں کو لیں, کالے اور گورے کو, دنیا کا گھوڑا اور ایک آخرت کا گھوڑا. کالے گھوڑے کو کر لیں دنیا کا گھوڑا, تو سفید گھوڑا آخرت کا. آپ صرف دنیا کا گھوڑا باندھیں گے تو بھی آپ کی بگی الٹ جائے گی, جیسے گاڑی کے چار کی بجائے دو پاؤں ایک طرف کے لگائیں. اور آپ صرف اس کو سفید گھوڑے میں رکھ لیں کہ آخرت ہی آخرت ہے, کالا نہیں, پھر بھی دنیا میں نہیں رہیں گے. اسی جگہ رہ کے جنت کمانی ہے. جہاں چیز کھوئی جاتی ہے نا, وہیں سے پائی جاتی ہے. چمنی آپ کے ہاتھ سے گر کے گم گئی, آپ وہیں ڈھونڈیں گے تو مل جائے گی. دور جا کے ڈھونڈیں گے پھر تو چانس ہی نہیں ہوں گے. اسی دنیا کی زمین سے آخرت کو لینا ہے. واضح قسم کے گول ہوں, آخرت کی کیا کوشش ہے, دنیا کی کیا, کیا یہاں چاہیے, کیا وہاں چاہیے, کیا یہاں کا نہیں چاہیے, تو پھر وہاں کا کیسے ملے گا. کوئی چیز دنیا کی حاصل کریں شوق سے کریں, کھائیں شوق سے, کپڑے بنائیں شوق سے, زیور بنائیں شوق سے, لیکن یاد رکھیں کہ جب اس کو استعمال کریں, جب بھی اس کو حاصل کریں, تو اللہ کو نہ بھولے ہوئے ہوں, اس کی نافرمانی کا نہ ہو, اور اسی میں کھو کے نہ رہ جائیں. پھر سارے حقوق اپنے ہی نہ پورے کریں, حقوق دوسروں کے بھی ہوتے ہیں. پیسہ اگر آپ کے پاس آیا تو وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. آپ کے شوہر کی ماں کا بھی اس پہ کوئی حق ہے. آپ کے شوہر کے بھائی بہنوں میں بھی کئی غریب ہوں گے. آپ کے تو اپنے ہی نہیں پورے ہوں گے, آپ کسی اور کو کیا صلح ماریں گے. بندہ مومن کو جو چیز ملتی ہے وہ اس کو شیئر کرتا ہے. مما رزقناہم ينفقون, وہ اپنے مال سے اور نیکی کے مواقع جمع کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں مال ہو ہی نہ, خام خام میں بہک نہ جاؤں. نہیں, اس کو اپنے نفس پہ قابو ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے میرے پرس میں 500 یا 5000 ہو, میں نے جو خریدنا ہے وہی خریدنا ہے. کوئی دنیا کی طاقت مجھے اس طرح نہیں مجبور کر سکتی کہ اچھا 5000 آ گیا, جو فضول خرچ کر کے آ جائے. بندے کو خود کو قابو کرنا پڑتا ہے, پھر مشکل نہیں ہوتی. پھر آپ کھیلیں گے با مقصد, کھیل کھیلیں گے آپ پلیئر کے نام پہ, فن کے نام پہ, آپ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کچھ دیکھیں گے, با مقصد کھیلیں گے. بعض لوگ ساری زندگی پیسہ کماتے رہتے ہیں, فائدہ پھر بھی نہیں حاصل کر پاتے. بعض کہتے ہیں ہم اس لیے کمائیں گے, دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے. سنا ہوا جملہ؟ آج سے کوئی 10-20 سال پہلے ہر بچے سے آپ پوچھیں بھی آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے. کیوں؟ دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے. تو وہ بعد میں بڑے ہو کے انسانیت کا اطلاق صرف اپنی فیملی سے رہ جاتا ہے, اسی کی نہیں پوری پڑتی, دوسروں کو کہاں بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نفس کی خواہشات سے بچا کے رکھے. مومن کی زندگی ماڈریٹ ہوتی ہے, اعتدال ہوتا ہے. اس کی زندگی میں کہیں بھی ایکسٹریمزم نہیں ہوتا. آپ ایکسٹریمزم کے اوپر ایک بگ کراس لگا دیں, وہ اسلام ہی نہیں ہے. نہ دین آگے بڑھنے سے روکتا ہے, نہ پیچھے رکنے کا حکم دیتا ہے. اصل یہ کہ ساتھ لے کے چلو, فرائض بھی نہ چھوٹیں, اللہ کو بھی راضی رکھو, بندوں کو بھی راضی رکھو. آپ انسانیت کے فائدے کے کام کرتے ہیں اور نمازیں چھوڑنے لگتے ہیں. جی ہم سوشل ورک کر رہے تھے, ہم ہاسپٹل میں بیماروں کو دیکھنے گئے تھے. چلیے ٹھیک ہے, ایک اور بھی بت بننے کی کیفیت دیکھیں نا, کہ نفس کیسے بت بنتا ہے. بہت سارے فرائض صرف نفس کے اوپر قابو نہ پانے کی وجہ سے نہیں ہو پاتے. مثلاً چلیے دیکھ لیتے ہیں توحید. ایک رب کو ماننا مشکل کیوں لگتا ہے؟ سارے چھٹ جائیں گے تو خواہش غالب آ گئی, علاج چھٹ گیا. کتنی نمازیں خواہش کی وجہ سے نہیں پڑھی جاتی, ہر وہ نماز لکھیں اپنی جو نیند کی وجہ سے چھٹ گئی, سوتے ہی رہ گئے. کتنی فجریں کھوکھلی نکھیں گی ہمیں. کتنی نمازیں صرف کھانے پینے میں رہ گئے, دعوت میں تھے, پارٹی میں تھے, نہیں پڑھی نماز. بعض لوگ خواہش نفس کے غلبے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے, کئی مال کی محبت میں چور ہیں, زکات نہیں دے پاتے. آپ دیکھ لیجئے کیا ہے؟ نفس آ گیا نا. آپ کو سمجھ آیا کہ کیسے الہ بنا نفس؟ کہ نفس نے عبادات سے بھی روک دیا، فرائض سے روک دیا، معاملات سے روک دیا. بعض لوگ ساری زندگی کماتے ہیں، پھر بوڑھے ہوتے ہیں، پھر بھی اور کماتے ہیں اور اکیلے تنہا رہ جاتے ہیں. آج کیوں حقوق العباد نہیں پورے ہو رہے؟ خواہش نفس. آج کیوں بوڑھے ماں باپ کولڈ ہومز میں ڈال کے پھر جاب ہی کرنے کی ضرورت ہے؟ خواہش نفس. آج کیوں 6-7 دن کے بچے کو بیبی سیٹر کے پاس چھوڑ کے جانے پہ جاب پہ شوق پڑا ہوا ہے؟ خواہش نفس. کیا فرض نہیں پورے ہوتے؟ بچے کا تو خرچہ اللہ نے ماں کے پیٹ سے نکال کے دیا، اس کو تو دودھ اللہ دے رہا ہے. اس دودھ کو روک کے آپ اس کو باہر سے مہنگا دودھ لے کے پلا رہے تو کہتے نہیں اب کام تو کرنا ہی پڑے گا. ہر طرف ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سانپ کا زہر ہوتا ہے نا، ایسے خواہش کا زہر اندر جا چکا ہے. تو یاد رکھیے، کوئی کام آپ کریں، دین کا کریں کہ دنیا کا کریں، فرائض سے آپ کو فرار نہیں ہے. آپ کے اتنوں کو تو پڑھا لیا، اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے تو درس دیے رمضان کی فضیلت پہ، اب میں روزے نہ ہی رکھوں تو اچھا ہے، اور اسی لیے نہ روزہ رکھوں کیونکہ میں نے پڑھانا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ گھرداری کو اگنور نہیں کر سکتے، آپ زندگی کے معاملات کو ساتھ لے کر چلیں گے، فائدہ ہوگا. اللہ اکبر. ہاں آپ اچھے طریقے سے کریں، اللہ سے مانگے. دیکھیں کہ جب آپ کوئی کام اللہ کا کرنا چاہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگے، وہ خود بخود آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا. اور جو لوگ موڈ کے تابع ہوتے ہیں نا، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. یہ بھی یاد رکھیں، بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ میرے پہ بہت سارا بوجھ ہے، میں 1-2 دن چھٹیاں لے لوں تاکہ میں ذرا گھر کے سارے کام کر لوں. کریں آپ، آدھا دن سوتے ہی رہیں گے. آپ کو یہی بڑا پلیئر ہوگا کہ آج مجھے کہیں جانا ہی نہیں ہے اور مجھے کوئی کام ہی نہیں ہے. تو جو موڈ کے تابع لوگ ہوتے ہیں نا، موڈی، وہ بھی نفس کے پجاری ہوتے ہیں. بس کو ہر وقت کھانے کی فکر ہے، اب میٹھا کھا لیا، اب نمکین کھانا ہے، اب ٹھنڈا کھا لیا، اب گرم کھانا ہے، اب پینا ہے، اب وہ کرنا ہے، اور نتیجہ کیا کہ ہر وقت خود کو ہی پوچھتے ہیں. ایک آخری بات کروں گی کہ سب سے زیادہ ہم کس کی خاطر مردارت کرتے ہیں؟ وہ کون سا مہمان ہے جس کی سب سے زیادہ ہم خاطر کرتے ہیں؟ جس کے لیے بستر بچھاتے ہیں، جس کے لیے اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں، جس کے لیے آسائش والے صوفے خریدتے ہیں، نرم گدے خریدتے ہیں، وہ کون سا مہمان ہے؟ سارے بول دیں اپنا نفس. ہم خود کو بہت انٹرٹین کرتے ہیں. کبھی لوگوں کی باتیں سنا کریں، بڑی ادا سے، مجھے تو اس فلاں پلو کے بغیر نیند ہی نہیں آتی، میں تو وہ اس جوتے کے علاوہ پہن ہی نہیں سکتی، میں تو فلاں کی لون کے سوا کوئی لون پہن ہی نہیں سکتی. کیوں؟ آپ کے جسم پہ سوئیاں لگی ہوئی ہیں جو دوسروں کے نہیں لگی. نہیں، ہمیں تو چبھتا ہے، ہمیں تو یہ کرتا ہے، ہم تو فلاں کی چکن کے سوا کوئی اور چکن پہنتے ہی نہیں ہیں. ہمیں نام اس لیے نہیں رہ رہی کہ ایسی ایڈورٹائزمنٹ نہ ہو جائے. لیکن آپ سوچے تو صحیح، کتنا ہم سینسٹیو ہوتے ہیں اپنے بارے میں. سب سے بڑی چوٹ ہمیں تب پڑتی ہے جب ہماری ذات پہ حرف آتا ہے. بچہ چل رہا ہے، کھیل رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، بھائی کو مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، غصہ آئے گا. جو ہی وہ بچہ آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھے گا یا آپ کو کوئی ذاتی تکلیف ہوگی نا، زور سے تھپڑ ماریں گے آپ. برداشت ہی نہیں کرتا انسان، تو کیا پھر یہ خدائی نہیں ہے؟ ہم کتنا ان لوگوں پہ غصہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دے رہے، اور ذرا کوئی ہمارا حق نہ دے ہم عدالت تک پہنچنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف 179 میں بھی یہی بات کہی تھی کہ وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. غافل لفظ پڑھ کے تو میرا دل ڈوب ہی جاتا ہے اندر. یہ غافل لوگ ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے بہت سارے جن اور انسان پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں، کیونکہ ان کے دل ہیں لیکن اس سے سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں تو دیکھتے نہیں، کان ہیں تو وہ سنتے ہی نہیں. یہ خود اپنی پسند کی شادی کیا ہے؟ لو میرج کا دوسرا نام کیا ہے؟ من اتخذ الہہ ہواہ. اللہ کی چلے چھوڑ دیں، ماں باپ کے آگے مقابلے پہ آ جاتے ہیں. ارینج میرج کیوں ہمیں ایک بت لگتا ہے؟ ہائے، کوئی دوسروں کی مرضی کی شادی کرے. آپ فیل کریں گے جہاں بھی خواہش آئے گی نا، وہاں رشتوں کی تمیز ختم ہو جائے گی، بے حس ہو جائے گا انسان. اور وہ لوگ جو ساری زندگی خود ہی کھا پی کے دنیا سے چلے گئے، وہ زندگی بھی کیا ہے؟ پچھلی زندگی کوئی سوچے تو صحیح، کہاں چلی گئی اگر قرآن کے بغیر تھی؟ وہ لذتیں، وہ خواہشیں، وہ کہاں چلی گئیں؟ کوئی واپس نہیں لائے گا. اللہ تعالیٰ انسانوں کے معبود یعنی ان کے نفس کے تذکرے کے بعد اب انسانوں کو اپنی خدائی کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. عقل کو جھنجھوڑنے والے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ادھر دیکھو، اسی الہ میں نہ کھوئے رہو، ایک اور بھی الہ ہے جس نے تمہارے لیے کائنات میں کیا کچھ رکھا ہے۔ فرمایا لم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے پھیلا دیتا ہے سائے کو۔ مد یا مدو لمبا کرنے کو کہتے ہیں، یہاں مدہ کا معنی کیا ہے؟ گھٹانا اور بڑھانا، اور ذل زوئے لام لام سائے کو کہتے ہیں، ذل ہما کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ اب یہاں سایوں کی بات کیوں ہوگی ایک دم؟ کہ کبھی تم اس سائے کو تو دیکھو، کیسے اس نے دھوپ اور چھاؤں کی اتنی پیاری آنکھ مچولی رکھی ہوئی ہے، کبھی سائے لمبے، کبھی سائے گھٹتے، کبھی کچھ۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بنا دیتا ٹھہرا ہوا۔ یہ سائے کیوں ہلتے ہیں، کبھی چھوٹے کبھی بڑے؟ اللہ اس کو ساکن نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا تھا۔ اور ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے بنا دیا آفتاب کو اس پر دلیل، سورج کو ایک دلیل بنا کے پیش کر دیا۔ کس بات کی؟ اس بات کی دلیل بنا دیا کہ جس طرح ایک سورج ساری کائنات کو روشنی دکھا سکتا ہے، تو یہ سراج منیرا، یہ کیوں نہیں پوری کائنات کے لیے ایک روشنی کا منبع بنتا؟ کیوں تم اس نبی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیوں تمہیں اس کے بارے میں شک ہے؟ یہ اللہ نے تمہیں نبی اس لیے دیا تھا کہ اس کی تعلیمات کے نتیجے میں اس کائنات میں روشنیاں پھیلے۔ تم نے اس کو چھوڑ کر لات منات عزا کو لے لیا، اور اس کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی باتوں میں آ گئے۔ کہا یہ اتنا بڑا سورج دیکھو، تمہیں تو یہ بہت بڑا لگتا ہے، لیکن اللہ کے آگے کیسے؟ ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، پھر ہم سمیٹے جاتے ہیں سائے کو اپنی طرف آہستہ آہستہ۔ سائے کو، سورج کو، سائے اور سورج ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے نا، کس طرح اللہ تعالیٰ کبھی سورج کو تھوڑا رکھتا ہے، پھر بڑا کرتا ہے، اور ہوتے ہوتے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی بات کی ہے، ایک ہے سائے کی اور ایک ہے سورج کی۔ ہم بھی دونوں پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا پھر نفس بڑا بوتا ہے، اس کو پوچھنا چاہیے، یا اللہ کی اس کائنات کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے اس نے اس میں چیزوں کو رکھا ہے۔ پہلی بات آپ دیکھیے کہ سایہ کس چیز کی علامت ہے؟ گھٹنا اور بڑھنا، کیا یہ موت کو یاد نہیں دلاتا؟ ہر لمحے تم موت کے قریب ہو رہے ہو۔ صبح اٹھتے ہیں نا تو ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے، شام کو جب سائے ڈھلتے ہیں تو مایوسیوں کا احساس ہوتا ہے، دل پہ ایک بوجھ آنے لگتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں، کچھ ابھی زندگی کی ابتدائی گھڑیوں میں وہ ایسے ہیں جیسے اشراق کا وقت ہے، چاشت کا وقت ہے، اور جوانی میں تو بالکل سورج نصف نہار پہ جیسے آتا ہے، ایسے انسان کی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کا کیسے جوبن ہوتا ہے، حسن بھی سب سے بڑھ کے، طاقت بھی سب سے بڑی، برداشت سب کچھ بڑھ سکتا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 30, 35, 40, 45, 50, 100 کیا بنا؟ مد الظلہ، تمہاری عمروں کے سائے بھی چھوٹے ہوتے ہوئے دکھتے ہیں۔ کیوں پھر انسان اٹھتے بیٹھتے مایوسی کی باتیں کرتا ہے؟ ہائے زندگی ضائع کر دی، کیا زندگی ایک برف کی طرح نہیں پگھل رہی؟ ہر کل جو تھا آج کل میں نہیں بدل چکا؟ انسان کو خواہشوں کے اندھیروں سے نکالا جا رہا ہے، ہوش کرو، آنکھیں کھولو، یہ ختم ہو رہا ہے، زندگی ختم، موج مستی نہیں رہے گی باقی۔ کل جہاں تھے تم، آج موت سے ایک دن آگے قریب ہو گئے، تمہاری زندگی کی ایک گھڑی اور کم ہو گئی۔ ہر گھڑی کی ٹک ٹک بندے کو یہ سناتی ہے کہ کچھ کر لو، کچھ کر لو، کچھ کر لو۔ تم پگھل رہے ہو، تمہارا وقت کم ہے، زندگی چلی جائے گی۔ لیکن انسان دوسروں سے کبھی نصیحت نہیں لیتا، اس کو ایسے لگتا ہے کہ بس میرے ساتھ نہیں ہونا، باقیوں کے ساتھ ہو گیا، اور اس طرح ہم سالوں کو گرہیں لگاتے رہتے ہیں۔ کبھی اپنی سالگرہ مناتے ہیں، کبھی موسموں کی گرہ بناتے ہیں، ہیپی نیو ایئر پہلے جنوری میں مناتے ہیں، پھر محرم آتا ہے تو اس میں منانے لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جو لوگ پارٹیوں میں جاتے ہیں، منا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہر گزرتے سال کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سے ایک اور قیمتی سال نکل گیا، ہر گزرتا سال ان کو موت کے قریب کر رہا ہے، ہر گزرتا سال، ہر گزرتا مہینہ، لمحہ ایک ایسے واقعے کے قریب کر رہا ہے جو ان کو زندگی کے اختتام سے ملا دے گا، کسی لمحے ہم ختم ہو جائیں گے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سال ایک درخت کی مانند ہے، نوٹ کیجئے، بس ایسے لکھا کریں، سال از اکول ٹو درخت، مہینے اس کی شاخیں ہیں، دن اس کی ٹہنیاں ہیں، گھنٹے اس کے پتے ہیں اور سانسیں اس کا پھل ہیں۔ اس لیے اگر سانسیں اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزر رہی ہیں تو اس درخت کا پھل اچھا ہے، اور اگر سانسیں اللہ اور رسول کی نافرمانی میں گزر رہی ہیں تو اس کا پھل کڑوا ہے، اور یہ درخت ایک مقرر دن پر کٹے گا جس دن سب کو پتا چل جائے گا کہ اس کا پھل اچھا تھا یا کڑوا تھا، اور وہ ہماری موت کا وقت ہوگا۔ کس خوش فہمی میں جی رہے ہیں، ابھی بہت وقت ہے۔ صحابہ کو تو فکریں لگ جاتی تھی، 30-35-40 سال کی عمر میں ہوتے ہوئے غم لگ جاتا تھا کہ اب تو اوپر کے دن چل رہے ہیں، بونس پہ جا رہے ہیں، ہماری تو ابھی پلاننگز ہو رہی ہیں، ابھی تو ہمارے ارمان پورے ہونے تو کیا تھے، ابھی تو ہم نے سیٹ اپ ہی نہیں کیا۔ کسی ماں کی بات یاد آ جاتی ہے، جو بات صحیح نہیں تھی لیکن اس سے سوچ مجھے بڑی اچھی ملی۔ کسی نے اس کو احساس دلایا کہ بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اب اس کا جہیز جمع کرو، اس کے لیے کرو، جیسے بڑے بوڑھے کرتے ہیں۔ تو بڑی ادا سے ٹھلاک کے وہ ماں بولی، ابھی تو میرے اپنے ارمان نہیں پورے ہوئے، ابھی تو میں اپنے گھر میں بڑے ڈیکوریشن پیس رکھنے، بیٹی کا بعد میں خریدوں گی۔ ہاں، خواہشیں، آرزویں، تمنا، ہماری کب اس دنیا سے آرزویں پوری ہوتی ہیں؟ کیف مد ذلہ، ہم میں سے ہر ایک لکھے ذرا۔ میں اکثر کیا کرتی ہوں جب میں کبھی فارغ ہوں، موقع ملے، میں نے ایوریج رکھی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ میری عمر میری امت کی اوسط عمر ہے، 63 سال، 63 کا عدد لکھیں، پھر نیچے آپ اپنی اصل عمر لکھیں جو ہے، اگر آپ کو پتا ہے، اندازہ تو ہوتا ہے نا بندے کو، آپ اس کو مائنس کریں۔ تو میں اس طرح کھیلتی ہوں کہ اچھا، اگر بالفرض میں 63 سال زندہ بھی رہی، جس کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی کسی کو یقین تو چھوڑے امید بھی نہیں، تو اس میں سے اب میرے اتنے کم ہو گئے، اچھا کیا میری آدھی عمر ہو گئی ہے جتنی ہونی تھی، اچھا اس سے بڑی ہو گئی ہے، وہ ہو گیا۔ اس طرح کرتے کراتے نا، آپ جب کھیلتے ہیں تو یقین کریں کہ بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد آتا ہے، کسی کا بچہ پیدا ہوا تو ہم نے کہا یہ بچہ بڑا ہوگا، ہم نے تو اس وقت بوڑھے ہو چکے ہونا ہے، لیکن آپ دیکھیے وقت کیسے جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بدلتا۔ کسی نے کہا کہ میں اپنے باپ کا شاید حساب لگا رہے تھے کسی سے، کہ ان کے باپ اپنی ماں یعنی ان کی دادی کے 42 ایئرس کے بعد فوت ہوئے، اور ان کو وہیں جگہ ملی، تو کہنے لگی کہ اچھا ماں کے اور بچے کے بیچ میں جدائی 42 سال کی تھی، پھر بچہ ملا، تو کہنے لگی کہ میں جب مروں گی تو پتہ نہیں میں اپنے ابو کے کتنی دیر بعد مروں گی۔ سوچیں، آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ کیا آپ موت سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے بڑھتے اور لمبے ہوتے سایوں کو دیکھ کے یہ بات سوچی؟ کیف مد ذلہ، اللہ نے ہم سب کو مہلت دی ہوئی ہے، یقین کریں، ایک ایک لمحہ اس زندگی کا کما لیں، یہ ضائع ہو گیا آپ کے ہاتھ کبھی نہیں آئے گا، جاب چلی گئی واپس آ جائے گی، گھر ٹوٹ گیا اللہ نہ کرے پھر بن جائے گا، اللہ بچے بھی دے دے گا آپ کو، لیکن آپ کی زندگی واپس نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے غنیمت جانو، الحیات قبل الممات کا، زندگی کو موت سے پہلے، الصحت کا قبل سقمی کا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، وفراغ قبل شغلی کا، اپنی فراغت اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے، شباب قبل حرمی کا، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وغناؤ کا قبل فقرو کا، مال کو مفلسی سے پہلے۔ کل کیا پتہ کیا ہو، بک کل پڑھ رہی تھی کہ صحابہ کرام کو اگر نیکی کا کبھی خیال آ جاتا تھا نا تو فوراً چل پڑتے تھے کرنے، کہتے تھے ایسا نہ ہو کہ ابھی تو میں یہ کر سکتا ہوں، اگلے ہی لمحے میرے لیے یہ نیکی کرنی مشکل ہو جائے۔ ابن حماد بن سلمہ کے بارے میں کسی نے فرمایا، یہ ناقابل یقین بات ہے، یعنی کو مانے گا نہیں جو بات میں کہنے لگا ہوں، لیکن سچ ہے کیا، مگر میں کبھی حماد کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا، وہ ہمیشہ حدیث سنانے، نماز پڑھنے، علم حاصل کرنے یا اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے تھے، اس طرح وہ اپنا دن گزارتے تھے۔ اب اگلا جملہ بڑے شعور سے سنیے گا، کہتے ہیں کہ وہ اپنا دن اس طرح سے گزارتے تھے کہ اگر آپ انہیں بتا دیتے کہ کل ان کو مرنا ہے تو وہ ان سب میں کوئی اضافہ نہ کرتے جو وہ کر رہے تھے، ہر دن ایسے مناتے تھے کہ یہ آخری دن ہے زندگی کا۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنے وقت کے بارے میں درہم و دینار سے زیادہ فکر مند رہتے تھے. ہم تو ان کو ہی گنتے رہتے ہیں نا, کتنے رہ گئے ہیں, کتنے آگے ہیں, کیا کمی کیا بھی جی, اور اسی سے ہمارا سانس اکھڑا رہتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں وہ اپنے وقت کے لیے فکر رہتے تھے کہ ہائے یہ کیا ہوگا. یاد رکھیے کہ زندگی کی کتاب کا جو صفحہ ایک دفعہ پلٹ گیا واپس نہیں آئے گا, جیسے آپ ٹرن نہیں لے سکتے نا. ہر دن آپ اس وقت کے قریب ہیں, محبت سے سنیے, ہر دن آپ اپنے اس دن کے قریب آ رہے ہیں جس دن آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. جب رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے کیا کہیں گے, کیا کہیں گے, اللہ کیا کر کے آیا ہوں, کہاں زندگی گزری, کیا کیا, فن فلیکس اور نہ جانے یہی کچھ کر کے آگے. وَلَوْ شَاءَ جَعَلْنَاهُ سَاكِنًا, ہم ساکن کرتے لیکن وقت ساکن نہیں رہتا, دل بڑا چاہتا ہے کہ زندگی جہاں وہیں رک جائے. بچے سے پوچھے وہ کہے گا میرا دل کرتا ہے میں ہمیشہ بچہ رہوں. ویسے اکثر بچے تو چاہتے ہیں میں جلدی سے ابا بنوں, بڑا بنوں, لیکن جوانی جب آتی ہے نا بالکل جمی بھی تو دل چاہتا ہے یہ وقت رک جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم ایسے ہی 12-13-14 کے تھے تو میں اپنی نانی کو دیکھتی تھی تو مجھے ان پہ رحم آتا تھا. میں کہتی اب یہ تو مرنے کے قریب ہے, حالانکہ میری سوچ کے بھی وہ ماشاءاللہ کتنے سال بعد فوت ہوئی. تو میں اپنے آپ کو سوچتی تھی, آج بھی میرا بڑا دل چاہتا ہے یہ میں 8-10 سال کے بچوں سے پوچھوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں, تو میں اپنے آپ کو کہتی تھی ابھی تو میرے پاس بہت کچھ ہے. وہی سوچیں جو ہوتی ہیں, ابھی تو پتہ نہیں یہ ہونا ہے, پڑھنا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, کیا کرنا ہے. دیکھیے وہ گزر جاتے ہیں نا, آج جو جوانی ہے اگر یہ کہاں تک رہنی ہے. آج کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو دیکھے ولو شاء اللہ جعلہ ساکنا, یہاں دنیا میں تو ایسا نہیں ہوگا لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ یہ ہوگا اور وہ ہے جنت. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتیوں کی عمریں 30-32 سال کے بیچ میں ہوں گی, کیونکہ یہ بہترین جوانی کی عمر ہے. نہ آپ چھوٹے ہوں گے نہ بڑے ہوں گے. اب بعض کے ہاں 30 سال تو بہت اولڈ عمر ہوتی ہے, یہ وہ اس لیے کہ وہ لڑکوں کی مائیں آپ کو بڑا سمجھنے لگ گئی ہیں, ورنہ اصل میں 30 سال کی عمر بہترین عمر ہوتی ہے, جوانی کی عمر. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, مجھے ایسے یہاں شمس کو پڑھتے ہوئے وہ آیت یاد آ گئی, اللہ نور السماوات والارض, ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک دلیل بنا دی کہ رب کتنے پیارے طریقے سے کائنات کا نظام چلا رہا ہے, تو تم جان لو. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا, اتنا بڑا سورج ہے اور اللہ کے ہاتھ میں اتنا آسانی سے سمٹ کے آتا ہے. پاسبل تھا دو سورج ہوتے, ہو سکتے تھے, ہزاروں سیارے ستارے ہیں تو سورج بھی دو تو ہوتے, چاند ہوتے دو تین, ایک کیوں ہے؟ یہ توحید کی دلیل ہے. اللہ کہتے ہیں ایک کو میں نے اپنے قبضے میں یوں رکھا ہوا ہے کہ سمٹ کے میری طرف آ جاتا ہے جب بلاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو عرش الہی کے سامنے جا کے سجدے میں چلا جاتا ہے, پھر وہ سجدے میں رہتا ہے, پھر جب اگلی صبح ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اللہ حکم ہے تو میں جاؤں, اور اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ تو جدھر سے آیا تھا اسے الٹ رخ پہ جا, یعنی مشرق سے نکل. فرمایا ایک رات قیامت سے پہلے ایسی آئے گی کہ سورج اسی عادت کے مطابق اللہ کے سامنے عرش میں جا کے سجدے میں جائے گا, پھر اگلے دن اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اللہ میں نکلوں, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں ابھی نہیں, پھر سورج نہیں آئے گا. پھر ایک اور دن گزرے گا, پھر سورج کہے گا اللہ تعالیٰ اجازت ہو تو میں جاؤں, نہیں. 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے, جب وہ پوچھے گا جاؤں, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ لیکن جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ. اور فرمایا اس وقت ایک شور مچے گا, 3 راتوں سے لوگ جو جاگ جاگ کے سو رہے ہوں گے ایک دم شور مچائیں گے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آیا ہے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا, میرے رب کے ہاتھ میں اتنا بڑا سورج ہے, میں تو اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوں, میرے پہ اس کی کتنی مرضی چلتی ہے. کبھی میں نے اپنے آپ کو رب کے قبضے میں محسوس کیا؟ کر کے دیکھیے, اسی کا نام غلامی ہے, اسی کا نام بندگی ہے. کہیں اللہ تو مجھے پورا اپنے قبضے میں لے لے, اللہ مجھے ویسا بنا جیسا تجھے اچھا لگتا ہے, میرے اندر میرے باہر میرے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسے بھی ایسے کر دے, خیالات جو تجھے پسند ہیں. پھر فرقان ملے گا, شیشے کے بن جائیں, بس کرسٹل کی ڈال بنے, جتنا باہر کے کمرے سجاتے ہیں اتنے اندر کے دل کو سجائیں, پھر اس دل میں اللہ کا نور آئے گا. اور گناہوں کی آلودگی, غلط چیزیں انسان کو داغدار کر دیتی ہیں, فوگی کر دیتی ہیں. اب سب سے بڑا جو رونا مجھے اس آیت پہ آتا ہے نا, آیت دیکھیے آپ نے کتنی ڈیلیکیٹ ہے, اور یہ آیت لوگ کیوں پڑھتے ہیں آپ کو پتا؟ یہ وعدہ کریں کہ آپ نہیں پڑھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں. یقین کریں کہ ینگ بچی نے مجھے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا, کہنے لگی کہ میں کسی لڑکے سے محبت کرتی ہوں, میرا دل چاہتا ہے کہ میری ماں شادی ہو, ہو نہیں رہی, حالات نہیں. پھر میں کسی بابا جی کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے ایک آیت لکھ کے دی ہے کہ اس لڑکے کا تصور کر کے اس آیت کو پتہ نہیں کتنی بار پڑھو, تو کیا میں پڑھ لوں؟ میں نے کہا کون سی ہے؟ جب اس نے پرچی دکھائی تو یہ آیت لکھی ہوئی تھی. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. ہم تو قبضے میں صرف شوہر کو کرنا چاہتے ہیں یا لڑکوں کو کرنا چاہتے ہیں. دعا کریں اللہ جہالت دور کر دے. یقین کریں ہنسنے کو دل ہی نہیں چاہتا جب لوگوں پہ نظر پڑ جاتی ہے. نسلوں کی نسلیں اندھیروں میں جا رہی ہیں, اندھیروں میں جا رہی ہیں, اور ہم کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اور وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو باعث راحت, اور بنایا ہے دن کو طلب معاش کے لیے دوڑ دھوپ کا وقت, کیا وہ تمہارے باقی کام نہیں کر سکتا؟ ایک اور قدرت کی نشانی, رات اور دن ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں. خوشی اور غم کا نام ہے زندگی. یہاں لفظ لباس آیا, ڈھانپنے والا, لباس ڈھانپنے والا. اور سباتا سبت سے, سین باتا کاٹنا, کاموں کو کاٹ دیتی ہے نا رات, ہالی ڈے جیسے آپ کہتے ہیں, یوم سب پیچھے پڑ چکے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ مومن کی چھٹی کا وقت کون سا ہے؟ ایک بجے کہ دو بجے؟ رات کو. ون نو مسوباتا, رات کو سو گے تم, چھٹی رات کو ہوتی ہے. اسی طرح اس میں سبق ہے کہ مومن کی چھٹی اس کی موت کے ساتھ ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی قبر میں جائے گا تو قبر میں جب اسے حساب کتاب ہوں گے تو اس کو اس وقت ایسا وقت دکھے گا جیسے عصر اور مغرب کا وقت ہوتا ہے نا, تو جیسے سورج ڈھلنے والا ہے. تو وہ فرشتوں سے کہے گا جلدی جلدی مجھ سے سوال پوچھ لو, میں نے نماز ادا کرنی ہے, میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے. پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ آج تیرے پاس کوئی اور نماز کا موقع نہیں, جو پڑھنی تھی پڑھ چکے. جنتوں میں آوازیں لگیں گی. میں سوچتی ہوں اگر جنت میں نماز ہوتی یا اگر یہ عبادات ہوتی, واللہ واللہ پورے شعور سے کہوں گی کہ اس میں بندہ کوئی اس جنت سے لذت لے ہی نہ سکے, وہ پورا وقت سبحان اللہ الحمدللہ کرے. حدیث میں کہ جنتیوں کو سانس کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ کی آوازیں آئیں گی. کہا اللہ کے نبی جو کھانا کھائیں گے لوگ, ہضم کیسے ہوگا اگر وہاں گندگی نہیں ہے, وہاں باتھ رومس نہیں ہیں, ٹوائلٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, تو کھانا پینا کیسے ہوگا؟ کہا کہ جنتی جب کھائیں گے تو اس کے بعد سبحان اللہ کی آوازیں آئیں گی, اسی سے کھانا ہضم ہو جائے گا, ڈکار آئے گی, خوشبو کا پسینہ آئے گا, پانی ہضم ہو جائے گا. میں کسی جگہ کبڑا خوبصورت منظر دیکھوں, جب بھی کبھی موقع ملتا ہے شعور سے دیکھنے کا, تو لات شعوری طور پہ سبحان اللہ لفظ آتا ہے منہ پہ. اس وقت میں اس حدیث کو سوچتی ہوں کہ اللہ اس دنیا کو دیکھ کے جب یہ آتا ہے تو واقعی جنت میں بھی یہی ہوگا. وقیل سلام سلام, ہر طرف سلامتیوں کی باتیں ہوں گی. اللہ کہہ رہے وہاں جا کے آرام کرنا, یہاں کوئی چھٹی نہیں ہے تمہارے لیے. اللہ نے اتنی لمبی چھٹی تو دی ہوئی ہے کئی گھنٹوں کی رات کو. ہمارا حال کیا ہے کہ راتیں ہماری جاگتی ہیں اور دن ہمارے سوتے ہیں. جتنی رات بھیگتی جاتی ہے اتنی ہماری تیاریاں, ہماری محفلیں جوش میں آنے لگتی ہیں. اللہ نے رات کو نیند کے لیے بنایا, ہم نے اس کو فنکشنز کی نظر کر دیا, اور دن کام کا تھا, آدھا دن سو کے گزارتے ہیں, کہتے ہیں برکت ہی نہیں, کام ہی نہیں ختم ہوتے, وقت ہی نہیں ملتا. دیکھیے نیند کس کی اچھی ہوتی ہے جو اپنے حصے کا کام کر کے سوئے. کبھی آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہو, کام پڑا ہو, سستی کے مارے نہ کریں کچھ نہ کریں اور پھر سو جائیں, وہ نیند کیسی ہوتی ہے؟ خواب میں بھی وہ کام ہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اٹھتے ہیں تو بوجھل دل سے اٹھتے ہیں. اس کے برعکس آپ پورا گھر صاف کریں, کپڑے دھوئیں, کھانا پکائیں, جو آپ کے ذاتی زندگی کے کام تھے, جو بھی اجتماعی ذمہ داریاں کریں, تھک کے چور ہیں, لیکن جو ہی آپ بستر پہ لیٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں بس اب مجھے کوئی نہ بلائے, میں سو رہی ہوں. یہی فرق ہوگا ایک مومن اور ایک فاسق کی موت میں. جو اپنے حصے کے کام کر کے جائے گا نا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, موت کے بعد صرف ان کو آرام ملے گا جو دنیا میں اپنے حصے کا کام کر کے گئے ہوں گے. اپرچونٹیز کو اویل کر کے گئے ہوں گے، مواقع کا فائدہ اٹھا کے جا چکے ہوں گے، اور اس کے برعکس کافر کی، فاجر کی، منافق کی موت کبھی خوشی کا سبب نہیں ہوگی. جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ گناہگار چیخ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، ابھی تو مجھے بڑے کام ہے. کیوں کہے گا لہو الاخر تنیلا جلن قریب؟ کیونکہ کام کے وقت میں تو سویا رہا، کھاتا رہا، گاتا رہا، بجاتا رہا، اب کام تو پڑے ہوئے، اب کون جانے دے گا آپ کو کرنے کے لیے، پہلے کر کے آئے تو وقت پہ کام کر لیں گے پھر پتا چلے گا. اور رات کی نیند میں کئی دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے، اور ایک رات کا جاگنا کئی دن آپ سوتے رہے آپ کی تھکن پوری نہیں کر سکتا، یہ فطرت ہے. تو لہذا اپنی عادتوں کو بھی مسلمان کیجئے، فطرت کے مطابق کریں ان کو. جب رات سوئیں آپ بھی سوئیں، جب رات جاگے تو آپ بھی جاگے. ہم نے رات رکھ لی خواہشوں کی پیروی کے لیے اور دن رکھ لیا آرام کے لیے. ہمیں تو اللہ کا کوئی اصول ہی نہیں سچی بات پسند آیا، جس کو کہتے ہیں نا کمر باندھی ہوئی ہے، ٹھانی ہوئی ہے کہ اللہ جو تو کہے گا اس سے اپوزٹ کرنا. تو عورت مرد کی بحث لے لے، تو ماں باپ بچوں کا رشتہ لے لے، حلال اور حرام کمانے کو لے لے، سود اور جائز کی بات کر لے، ہم نے ٹھانی ہوئی ہے کہ ہمیں لذت اس میں ہی آئے گی جس میں تجھے غصہ ہے. سچی بات ہے، خواہش کی پیروی جو ہوتی ہے وہ بندے کو اسی طرح سرکش کرتی ہے کہ کوئی بات نہیں. وجعل النہار نشورا، ایک دن تو اٹھنا ہے. ہر دن ہمیں ایک موت اور ایک زندگی کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے. فرمایا جب سوتے ہو تو فرشتہ روح لے جاتا ہے جسم میں سے، جب اٹھتے ہیں تو روح واپس آتی ہے. پیچھے بات کر چکے ہم اس پہ. اسی لیے جو دعا اٹھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیا نبات ما اماتنا والیہ النشور، اس ذات کی تعریف ہے جس نے مجھے زندہ کیا موت کے بعد، اور اسی کی طرف جانا ہے. کہہ کے دیکھے صبح واللہ شعور سے آپ یہ دعا پڑھے، الیہ النشور، نہ آپ پورے دن کے کاموں کا قبلہ سیدھا ہو جائے تو آپ پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں. کہا دیکھو اٹھے ہو، ایک اور مہلت ملی، ون مور چانس، گیٹ اٹ، اویل اٹ، یوز کرو اس کو. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی تو ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے. یہاں رحمت کا لفظ بارش کے لیے آیا، اور ہوا وہ جو بارشوں سے پہلے چلتی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اتنی پیاری آیت، ایسے لگتا ہے آسمان سے میٹھا پانی برس رہا. تاکہ ہم اتارتے ہیں آسمان سے مان طہورا، پاکیزہ پانی. کیوں نازل کرتے ہیں؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مما خلقنا انام و اناسیا کثیرا، تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی سے کسی غیر آباد شہر کو، اور ہم پلائیں یہ پانی اپنی مخلوق میں سے کثیر التعداد مویشیوں اور انسانوں کو. اور یہ مثالیں دے کے کیا ثابت کیا؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم تو بانٹتے رہتے ہیں اپنی آیتوں کو، بیان کرتے ہیں، کبھی بارش کو پھیلاتے ہیں. کیوں؟ لوگوں کے سامنے، تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ ان آیتوں کو پڑھو اور غور کرو. لیکن کرتے ہیں لوگ غور؟ نہیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے مگر یہ کہ وہ ناشکر گزار بنیں گے. اب یہاں ہواؤں کی اور بارشوں کی باتیں. مان تہورا کیا ہے؟ ادھر آسمان سے اترتا ہوا پانی، یہاں تو مان تہورا. حدیث میں آتا ہے کہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، ببرکت ہوتا ہے، آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، اور کیا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں بارش کے دوران. بارش بھی تو برف ہی کی طرح کی ہے نا، تو اگر کبھی سنو پر پڑ جائے تو غم نہ کریں کہ آج سنو بہت ہے تو آج نہیں جاتے. وہ دعائیں لینے کا وقت ہوتا ہے، جتنی مرضی آپ دعائیں اس وقت کر سکیں کریں. پھر آپ دیکھیے کہ بارش پڑتی تو ایک ہی جیسی ہے، لیکن کچھ زمینوں سے فائدہ ہوتا ہے، کچھ سے نہیں ہوتا. لفظ طہورا ادھر بہت قابل غور ہے. ایک لفظ ہے طاہر، ایک طہر ہے، مختلف اینگل ہے نا. طہور کا لفظ مبالغے کا صیغہ ہے، اور طہور کہتے ہیں اس چیز کو جو خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو پاک بھی کر سکے. فرق ہے نا، کچھ چیزیں خود پاک ہوتی ہیں، دوسروں کو پاک نہیں کرتی. بس آپ دیکھیے کہ آپ کا شربت پاک ہے نا، پی لیں، لیکن کیا اس سے برتن دھو سکتے ہیں؟ شہد خود پاک ہے، کیا آپ شہد سے آپ دوسروں کو پاک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو طہور میں دونوں چیزیں، خود بھی پاک ہے، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے. کیسے؟ زمین کی گندگیوں کو ختم کرتا ہے، مٹی کو ختم کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دلوں کو بھی پاک کر دیتا ہے. کبھی بارش برستی ہوئی ہو اور آپ اس میں جا کے تھوڑا سا اپنے آپ کو گیلا کریں، آپ کے دلوں کے غم، کینے، بغض، غصے سب دھل جائیں گے. عام معنوں میں تو یہ آیت میں بالکل سمجھ آ گئی، لیکن یہاں استعارہ ہے کس بات کا؟ کہ جس رب نے مان طہورا نازل کیا، اسی نے قرآن نازل کیا. یہ قرآن بھی دلوں کو پاک کرنے والی ایک ریمیڈی ہے، ایک دوا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کا دل پاک ہوتا ہے؟ پیوریفیکیشن آف ہارٹ ہوتا ہے، دل دھلتے. کیسے اللہ کہتے بلدتم میتن، جہاں خواہشوں کو جو رکھے ہر وقت، وہ دل کو دل تھوڑے، دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ. اللہ کہتے ہیں اس قرآن کے مان طہورا سے تمہارے جسموں کے اندر غیر آباد دل تھے، جہاں تم نے غیروں کو رکھا ہوا تھا، جہاں مادے کی محبت رکھی تھی، ہم دھو دیتے ہیں. اور صرف دھوتے نہیں، ونسقیہم مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا، کہ کچھ لوگ تو اس علم کو، پانی کو اپنے لیے لیتے ہیں، خود دل صاف ہو گئے ختم، لیکن کچھ اپنے دل کے برتن کو اتنا بڑا کرتے ہیں اور اس پانی کی اتنی پیاری حفاظت کرتے ہیں کہ پھر دکھی انسانیت کو بھی وہ پلاتے ہیں. اپنے علم کو شیئر کرنے کی طرف اشارہ ہے. اب تم سوچو کہ تم نے اپنے لیے لینا ہے یا دوسروں کو بھی لینا ہے. انسانوں کی عادت ہوتی ہے جب ان کو کچھ ملے تو کہتے میرے بھائی کا بھی دو، میرے بچوں کا بھی دو. تو کیا ہم یہ جس وقت قرآن کا پاکیزہ پانی اپنے دلوں کے زمین پہ لے رہے ہیں، یا کہہ لے دلوں کی بالٹیوں میں ڈال رہے ہیں، تو کیا آپ صرف اپنے لیے لے رہے ہیں یا دوسروں کو بھی دینا ہے، شیئر بھی کرنا ہے آپ نے؟ خلقنا نام و ناسی یا کثیرا، ایسے لگتا ہے کہ دکھی انسانیت ہماری طرف نظریں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اناسیا یہاں انسی کی جمع ہے، بعض کہتے ہیں انسان کی بھی جمع ہے. کتنے لوگوں کی نظریں لگی ہوئی آپ کو دکھتی ہیں؟ مجھے تو واللہ ہی چاروں طرف تاڑتی ہوئی نظریں دکھتی ہیں. مجھے لگتا ہے یہ دنیا کا ہر بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے، غیر مسلم بھی اور مسلم بھی. کیا ہو، تھوڑی پیاس بجا دو ہماری، کچھ پانی دے دو. تمہارے پاس اگر اسلام ہے تو کچھ ہم سے بھی شیئر کرو. اسی لیے تو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر گاؤں میں ایک ڈرانے والا. لیکن ہر گاؤں میں نہیں ہم بھیجا کرتے، اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا گلوبل ویلج بن جائے گی، ایک نبی کا پیغام ہی انشاءاللہ پورے گلوب پہ پھیلے گا بإذن اللہ. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے بکھرے ہوئے شرازوں کو یکجا کر دیا ایک نبی کی صورت میں. بہت ساری امتوں کی نہیں، اب ایک امت کی ضرورت ہے جو حق کی امین ہوگی، جو ساری اقوام عالم کا ایک ہی رہنما ہوگا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اب بتا رہے ہیں کہ اب رات گزرنے والی ہے، اب ہر گھر میں الگ الگ چراغ جلیں گے، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کچے اور پکے گھروں میں پھیلائے گا، اب روشنیاں پھیلیں گی. لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سونا، دعوتیں کرنی ہیں، شادیاں کرنی ہے؟ نہیں. اگلی ایک چھوٹی سی آیت میں اس کا جواب ہے، فلا تطیع الکافرین، اور کافروں کی پیروی نہ کریں، ان کے رنگ ڈھنگ، ان کے طور طریقے، ان کے جینے مرنے کو نہ دیکھیں. وجاہدھم بہ جہادن کبیرا، اور خوب ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو اس قرآن کے ذریعے. بہت بڑا جہاد، یہ ہے کلائمیکس ٹائم اس سورت کا. آپ اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ پیک ہے. مکی سورت، سورت فرقان، جہاد وہاں تھا نہیں، اجازت تھی نہیں. پیچھے ہم سورت حج کی آیت میں پڑھ چکے کہ اذن للذین یقاتلون، کہ کس طریقے سے اجازت دی تھی مدینہ میں جا کر جہاد کی. تو یہاں کس جہاد کی بات ہے؟ جاہد ہم بھی جہادن کبیرا، یہ جہاد کون سا ہے؟ یہ علم کا جہاد ہے. بھی کے نیچے لکھیے ہا سے مراد جہاں قرآن ہے. یہ آیتیں جو اتر رہی ہیں، جو اس کی دلیلیں ہیں، جو اتنا خوبصورت کلام آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کے ذریعے تبلیغ کیجئے. اس کے ذریعے اسلام لائیے، اس کے ذریعے معاشروں کو مسلم کیجئے۔ کل اللہ کے نبی کو حکم دیا، آج مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ دیکھو چاروں طرف انسانیت پیاسی ہے۔ اللہ نے بلدتم میتن کو اب زندہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اللہ نے تم پر وحی الہی کی بارش کی، اب اپنے حصے کا کام کرو، اٹھو، کفر کی ظلمت کے اندھیروں کو ختم کرو، ہدایت کی روشنی کے چراغ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو آٹھ پہروں کو دن رات میں تقسیم کر دیا، اس کو اسی طرح استعمال کرو، وقت پہ سو، وقت پہ کھاؤ، وقت پہ کام کرو، اللہ اسی وقت میں برکت دے دے گا۔ اور اب اٹھو اور جا کے تم انسانیت کو اس قرآن کی دعوت دو۔ آج لفظ جہاد آتا ہے نا تو بس ماتھے ٹھنکنے لگتے ہیں، لفظ جہاد، ہائے جہاد، یہ جہاد کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا دیکھو یہ جہاد کا تو نہیں کچھ پڑھاتے، دو الزام لگے ہم پہ جو میرے تک پہنچے۔ ایک نے کہا کہ یہ جہاد کا انکار کرتے ہیں، مت جانا ان لوگوں کے پاس، یہ جہاد کا انکار کرتے ہیں۔ اور کچھ دوسرے شاید یہی سوچتے ہوں گے کہ ہم لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے نا، کہتا ہے جو کہتا رہے، جو سوچتا ہے وہ سوچتا رہے۔ ہمارا تو دل صاف اور پاک ایمان طہورا کی طرح۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا نا، وہ تلوار کے ذریعے نہیں، قلم کے ذریعے تھا۔ کل کتنے اندھیرے تھے، گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے نبی کی آمد سے پہلے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے وہاں رحمتیں عام کی کہ ہر گھر سے آپ کو پانی کا چشمہ ملنے لگا، روشنیوں کی شمعیں پھوٹنے لگی۔ تو یاد رکھیے کہ آج جب ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم نے بھی کچھ کرنا ہے، تو اس کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اس کے کچھ مرحلے ہیں، یہاں تک تلاوت سنتے ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ اب جتنی پچھلی آیتیں لی تھیں اس کو ہم میچ کریں گے بسم اللہ۔
أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا۔
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
كلمة
الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق
الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج اور اللہ وہ ہے جس نے ملا دیا دو دریاؤں کو ایک بہت شیریں ہے اور دوسرا سخت کھاری ہے اور ان دونوں کے درمیان وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور بنا دی اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے درمیان آڑ اور مضبوط رکاوٹ اب یہاں سے دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں کیوں جہاد کریں اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں دیکھیے کہ دنیا میں کوئی کتنا خوش ہوتا ہے نا کہ مجھے فلاں کی جاب مل گئی فلاں بڑی کمپنی میں آرامکو میں جاب مل گئی اس میں مل گئی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم میرے راستے میں نکلو گے تو میں تمہیں بہت اچھی پے دوں گا اس لیے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے پھر آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت کے ساتھ اگر ہم اس کو جوڑیں تو ایک بڑا خوبصورت ربط بنتا ہے اور وہ کیا کہ عموماً انسان اللہ کا پیغام دینے سے کیوں کتراتا ہے کیونکہ مخالفت نہیں برداشت کر سکتا اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں پھر لوگ مائنڈ کریں گے پھر دوسری بات ہے میری تو انہوں نے ماننی نہیں اور یہ نہیں ہوگا وہ ہوگا اور دیکھو خام خواہ کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑتی ہیں تو پریکٹیکل مثال دے دی کہ دیکھو وہ ذات مرج البحرین جس نے ملا دیا دو دریاؤں کو مرج کا لفظ جو ہے آزاد چھوڑ دینے کے لیے آتا ہے چراگاہ کو بھی مرجا کہتے ہیں کیونکہ وہاں جانور جو ہوتے ہیں وہ آزادی سے چلتے پھرتے ہیں انگلش میں جو لفظ ہے نا مرج کرنا دو چیزوں کو جوڑنا وہ بھی شاید اسی کے ساتھ ہے دیکھو جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا ایک ہے ہاذا عذبن فرات بہت ہی میٹھا ہے عذب کا لفظ میٹھے کو کہتے ہیں میٹھا پانی اچھا یہ بتائیں کہ پھر عذاب کا لفظ کیا پھر وہ تو بالکل ہی کڑوا ہوتا ہے عذب ہے میٹھا اور عذاب ہے مٹھاس کو چھین لینے والا باپ کا فرق ہے صرف یعنی وہ چیز جو ساری مٹھاس رونقیں لذتیں خوشیاں ختم کر دے گی وہ ہے عذاب اب آپ بتائیں کوئی عربی زبان کا مقابلہ کر سکتا ہے صرف ایک روٹ کے ساتھ آپ مختلف معنی دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ پہ محبت آتی ہے کہ کس طریقے سے وہ ہمیں قرآن پاک پہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے تو فرمایا ہاذا عذبن فرات فرات کا لفظ جو ہے یہ میٹھے پانی کے لیے آتا ہے دریائے فرات بھی آپ کہتے ہیں اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹ دینا توڑ دینا کیونکہ میٹھا پانی جو ہوتا ہے وہ پیاس کو کاٹ دیتا ہے نمکین پانی سے پیاس ختم نہیں ہوتی اور اجاج کا لفظ کڑوے کے لیے آتا ہے کھاری پانی جس کو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے دو قسم کے دریا پیدا کیے ہیں ایک میٹھا پانی اور ایک کڑوا پانی والا اور پھر دونوں کو الگ الگ کیسے کرتا ہوں وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا بیچ میں ایک پردہ لگا دیتا ہوں دنیا میں آج بھی کئی ایسے مقام ہیں کہ جہاں میٹھا اور نمکین پانی ایک ساتھ رہتا ہے ترکی کے اندر ایک جگہ ایسی موجود ہے خلیج فارس کے پاس کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسی جگہ ہے کہ نمکین پانی ہے اوپر اور تھوڑا سا نیچے کریں تو وہاں میٹھے پانی کے چشمے ہیں جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں پھر اسی طرح ایک امریکن کمپنی نے سعودی عرب میں تیل نکالنے کا کام شروع کیا تو جب وہ خلیج فارس کے چشموں سے پانی حاصل کرنے گئے تو بعد میں جب کنویں کھودے گئے تو وہاں سے تیل کے ساتھ پانی بھی نکلا یہ کس کی طاقت ہے اب اس کا سبق کے ساتھ کیا تعلق ہے پیچھے ہم کچھ اور باتیں پڑھ رہے تھے اللہ کے کلام کو عام کرنے کی باتیں کر رہے تھے یہاں گڈمڈ ہونے اور اس طرح کی باتوں کو پڑھ رہے ہیں پتہ کیا چلتا ہے کہ دیکھو دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں کچھ میٹھے اور کچھ کڑوے کچھ انسانیت کی پیاس بجھا دیتے ہیں اور کچھ تو اور پیاس لگا دیتے ہیں اللہ کی ذات ہمیں دعوت دیتی ہے کہ تم میٹھے پانی بنو یہ انسانیت تمہیں یاد کرے کل اس کو پتا چلے اور وہ واقعی کہے کہ یہ خوش قسمت انسان میری زندگی میں آیا تھا جس نے میری جہالت کی پیاس بجھا کے علم کی پیاس بجھا کے مجھے جاہلیت سے نکال دیا پھر دوسری بات اس میں دیکھیے کہ ایک اور ہے کہ جب بھی تبلیغ کے لیے آپ نکلتے ہیں یا اللہ کا پیغام دیتے ہیں نا تو بعض دفعہ بڑے کڑوے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں جب اس نے میرے ساتھ برا کیا تو میں کیوں نہ برا کروں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو دو دریا نمکین اور میٹھا ساتھ ساتھ چلتے ہیں پھر بھی نمکین کے نمک کی وجہ سے میٹھا پانی اپنی مٹھاس ختم نہیں کرتا, تم بھی لوگوں کے رویوں کے تابع خود کو نہ کرو. جب لوگ تم سے کڑوی کڑوی باتیں کریں تو تم اپنے اعمال نامے کی سلامتی کے ساتھ وہاں سے اٹھ جاؤ, اپنی مٹھاس نہ کھونا کڑووں کے ساتھ. بعض کہتے ہیں میں تو اتنی اچھی ہوتی تھی یہ انہوں نے مجھے خراب کر دیا, یہ جب سے سسرال میں آئی ہوں یہ انہوں نے تانے دے دے کے میرا بھی اخلاق ختم کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ وجعل بینہما برزخن, تم بھی ایک برزخ بنا لیتے تم کیوں برے ہو گئے. آپ دیکھیے کالے کپڑے کو کسی رنگ کے ساتھ پکا بھی دیں تو وہ کالا ہی رہتا ہے, اس کے برعکس سفید کپڑے کو ذرا سا دوسرا رنگ بھی لگ جائے تو وہ فوراً اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے. جب بندہ اپنی عادات میں کالے کپڑے کی طرح پکا ہو چکا ہوتا ہے نا کہ وہ چیز انسان کی شخصیت کا حصہ بن جائے تو پھر وہ کبھی بھی کسی برے ماحول میں بھی چلا جائے وہ اپنا اثر ختم نہیں کرتا. تو کہا کہ تم بھی برے حالات میں اچھے بنو. بعض کہتے ہیں میں تو بڑی خوش مزاج تھی حالات اتنے بگڑے کہ میرا مزاج تلخ ہو گیا. نہیں, دین کا کام کرنے والوں کی تلخی نہیں چلے گی, ان کے مزاج میں اگر تلخی ہے اگر اس کو دین کے لیے ٹھنڈا کریں. ہاں ان کے اندر سختی آئے گی, وہ اصول منوائیں گے, غصہ کریں گے, کیوں؟ تربیت کے لیے. لیکن سچے مومن کا مزاج سخت نہیں ہوتا. ہاں اس کی آواز سخت ہو سکتی ہے, اس کے اصول سخت ہو سکتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ نمک لگانا پڑتا ہے گوشت کو گلانے کے لیے. یہ جو لفظ ہے نا اجاج, اس کا روٹ نوٹ کر لیں, حمزہ جیم جیم. اصل میں نمک ہی جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے, اسی سے یہ لفظ اس میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ سورت کا نام ہے فرقان اور یہاں متضاد چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. حق کیا ہے؟ کڑوا. باطل کیا ہے؟ میٹھا. حق کو چھوڑ کے باطل لے لے؟ نہیں, اللہ کے نبی نے الحق کو مرہ, سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے, تو پھر چھوڑنا لینا پڑے گا. اصل میں یہاں میسج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اسیمیلیٹ کر لیتے ہیں خود کو کفر کے طور طریقوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان مشرق میں جائے کہ مغرب میں, ناروے میں رہے کہ امریکہ میں, پاکستان میں رہے یا چائنا میں, وہ اسیمیلیٹ نہیں ہوگا, اپنی آئیڈینٹیٹی برقرار رکھے گا. انسان بھی تو پانی سے بنا نا, اسی لیے کچھ انسان میٹھے ہوتے ہیں کچھ کڑوے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایک گھر میں رہنے والے دو لوگوں کے مزاج میں کڑوے اور میٹھے کا فرق ہوتا ہے. شوہر انتہائی نرم مزاج ہے, بیوی انتہائی کڑوے مزاج کی ہیں, اور بعض دفعہ اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم نہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے. رہ سکتے ہو حجرم محجورا, ایک رکاوٹ رکھو, ایک جھجک بنا کے رکھو کہ دوسروں کے ساتھ غلط طریقہ نہ رکھو. آپ دیکھیے کہ آپ مثال لے لیں مکہ والوں کی, 13 سال مشرکوں میں رہے نا, کڑوے ہوئے, کیا ان کا اثر قبول کیا؟ یاد رکھیے کہ حق تھوڑا بھی ہوگا نا تو نتھر کر سامنے آ جاتا ہے. اصل یہ کہ لوگ اپنے آپ کو اس پہ قائم تو رکھیں, تو کہا کیسے لوگ پھر سبق لے سکتے ہیں. اور وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا انسان کو پانی کی بوند سے, ایک بشر بنا کر. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اور اسے خاندان والا اور سسرال والا بنا دیا. والا اس کے پاس بڑی قدرت ہے اس بات کی. یہاں سے آپ دیکھیے کہ پہلے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں بتائی گئیں اور اب یہاں سے انفس کی نشانیاں بتائی گئیں, انسانوں کے اپنے نفسوں میں کیا کچھ ہے. یہاں دو رشتوں کی بات آئی ہے, نمبر ایک نسبن اور ایک سحر. اگر ہم دیکھیں تو انسانوں کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہی ہوتے ہیں, ایک ہے نسب کا رشتہ اور ایک ہے سحر کا رشتہ. نسب کا رشتہ پھر دو حصوں میں بٹ جاتا ہے, ننہیال اور ددیال. ننہیال ہوتا ہے ماں کی طرف سے, ددیال ہوتا ہے باپ کی طرف سے. پیچھے بار بار ذکر آیا والاقربین, ذی القربا. تیسرا جو رشتہ ہوتا ہے نا یہ سحر کا ہوتا ہے. سحر کہتے ہیں اس رشتے کو جس میں بیوی یا شوہر آ جائے, یعنی کہیں نہ کہیں اس میں کسی نہ کسی سسرال کا تعلق آئے گا. اب سحر کو صبر سے یاد کر لے, صبر کے رشتے ہوتے ہیں یہ. سسرال کا لفظ کہتے ہی بولتے ہی سنتے ہی اکثر لوگوں کے منہ سے آہ نکل جاتی ہے نا. افسوس کی بات کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کے تعلقات دوسروں سے بڑے اچھے, سوسائٹیز کے اندر رہنے میں وہ بڑے خوش اخلاق, محفلوں کی جان, لیکن سسرال کے لیے وہ ناقابل برداشت. اور بعض دفعہ تو ایسا حال ہوتا ہے کہ سسرال کیا ساس کا نام سن کے سانس اکھڑنے لگتی ہے, ساس آ رہی ہے سانس جا رہی ہے, ایسا ہوتا ہے, کانپ رہے ہوتے ہیں. آج ایسا کیوں نہیں لگتا ہے ہمیں کہ ہمارے رشتے ہمارے لیے پل سرات بن گئے, بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز. آج کل ایسا نہیں دکھتا آپ کو کہ سسرال کے ساتھ تعلقات عموماً کشیدہ ہی رہتے ہیں. اچھا عجیب بات ہے, حیرت کی بات ہے, لڑکوں کے تعلقات اپنے سسرال سے اکثر اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے آنے پہ ساس نے بلائیں لینی ہے, جانے پہ لینی ہے, اس کے آنے سے پہلے اس کی پسند کی چیزیں پکائی ہوئی ہیں. لیکن لڑکیوں کے تعلقات اپنے سسرال سے بڑے خراب ہوتے ہیں. تو آئیے ذرا ان آیتوں کی روشنی میں ہم بھی دیکھ لیں کہ پھر سسرال کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے. کیونکہ یاد رکھیے کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ نہ تو ہمارا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے, نہ اتنی بے تکلفی ہوتی ہے, نہ اجنبی ہمارے لیے امتحان کا سبب ہے, نہ آزمائش کا, نہ دل ٹوٹتا ہے. یہ سارے فیکٹر جو ہیں یہ قریبی رشتوں میں آتے ہیں. اب چونکہ سسرال کے رشتے میں ضروری ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو یا تو چھوڑ کے آیا ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ بیوی ہے تو میکے کو چھوڑ کے سسرال میں آئی ہوئی ہے, اور اس کے اپوزٹ دوسری طرف بھی ہے کہ اگر شوہر ہے تو پہلے ساری زندگی اس نے ان کو دیکھا بھی نہیں, اب ان کو بھی اس کو خوش رکھنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے ہاں عموماً کچھ ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. بعض دفعہ داماد کے نام پہ داماد کو جو ہے وہ شیر بنا لیا جاتا ہے, اور داماد کا نام سنتے ہی سسر بھی کانپنے لگتے ہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. میں عورتوں کی بات سے پہلے مردوں کی اس لیے کر رہی ہوں کہ سسرال کا تعلق بہرحال مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب کسی کی بہن یا بیٹی سے رشتہ کر لے, خلاصہ ہے یہ حدیث کا, تو ان کے سامنے اپنے آپ کو ایسے محسوس کرائے جیسے کسی صدقہ لینے والے کے سامنے ہوتے ہیں. حدیث کچھ اس طرح کی ہے کہ بہترین صدقہ کیا ہے کہ کوئی کسی کی بہن یا بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لے. تو پھر محدثین اس کی شرح میں یہ بتاتے ہیں کہ داماد یا بہنوئی کہہ لیں اپنی زبان میں, اس کو اپنے سسرال کے ساتھ اس طرح ہمبل رہنا چاہیے کہ آپ نے اپنا پیارا قیمتی ٹکڑا مجھے دیا. اب یہ بات کسی کو بتائی جائے تو ماننے والے کتنے ہیں. یہ جو داماد دھمکیاں دیتے ہیں بات بات پہ طلاق کی اور آڈو گھڑی مانگتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ وہ ڈھونڈے کون سے جن کے ساتھ جاہے تم بھی جہادن کبیرہ کی ضرورت تھی. غلط لوگوں سے تعلق جڑتے ہیں تو اسی طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مرد کے اوپر بھی ذمہ داریاں آتی ہیں ایک اچھے تعلق کی بنیاد پہ, کہ شادی کے بعد اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے. لیکن عموماً یہ بگاڑ آتا ہے عورتوں کے تعلقات میں. اب دیکھیے کہ عموماً شادی ہوتی ہے جب ہمارے کلچر میں, تو صرف لڑکے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, گھر والے بھی ہوتے ہیں, اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ کیا لڑکی ہے کہ جس کے لاڈ دیکھنے کے لیے نہ ساس ہے نہ نندے ہیں. اور وہ لڑکا کیا لڑکی کو خوش رکھے گا کہ جو کل تک تو اس کے لیے بہت کچھ تھا, اب صرف اس کا باس بن گیا شوہر کی صورت میں. وہ لڑکیاں کبھی بھی خوش نہیں رہتی, یا وہ ایک بہت بڑی چیز مس کرتی ہیں جو اپنے سسرال کو نہیں پاتی. کہیں ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ شادی کے بعد ڈائریکٹ لڑکے کے پاس لڑکی کو جانا پڑتا ہے, یا ہوتا ہی کوئی نہیں ہے سسرال میں. یقین کریں کہ وہ عورتیں بہت بڑے پلیئر سے محروم ہیں. وہ ساس کے چا, وہ لاڈ, وہ نندوں کے کپڑوں کو استری کرنا, اور وہ ان کو بھابھی کو سجانا سوارنا, اس سے محبت آتی ہے. لیکن یہ تعلقات بگڑتے کب ہے؟ پہلے ہم اس کو سسرال کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ ساس کا کیا دخل ہوتا ہے تعلقات کو صحیح رکھنے میں یا خراب رکھنے میں. ایک بہت بڑی وجہ, یعنی چار پانچ وجوہات بتاتی ہوں کہ کیوں اکثر ساسیں اپنی بہوؤں کو خوش نہیں رکھ پاتی. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی بہو کو 20 سال کی لڑکی سمجھنے کی بجائے 40 سال کی تجربہ کار عورت سمجھنے لگتی ہیں. جب ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں کہ پری لاؤں گی, کام اس سے عورتوں والے کروانا چاہتی ہیں. 16 سال کی چاہیے, دبلی پتلی چاہیے, اور کام کرنے سے پہلے وہ تھک جائے گی تو کہیں گے آج کل کی لڑکیاں کام نہیں کچھ نہیں کرتی, جان ہی نہیں ہے ان کے اندر. یہ بہت بڑی کمی ہے. اگر آپ میں سے بھی کوئی ساس بن جاتی ہے یا بننے کے قریب ہے تو لکھ لیں کہ جو لڑکی آئے گی وہ 20, 22, 15, 16 سال کی ایک کچی لڑکی ہے. اگر آپ نے کچی گلی توڑی ہے تو اس کے پھول بننے کا انتظار تو کرے, آپ سکھا لیں گے اس کو. پھر دوسری جو ایک بہت بڑی خرابی ساسوں میں دیکھی گئی وہ کیا, کہ وہ چاہتی کہیں کہ بہو بالکل میری کاربن کاپی بن جائے ہر بات میں. میرے بچے تو نہیں روتے تھے, میں نے تو بچوں کو ایسے نہیں پالا, تمہارے بچے ایسے, میرے بچے, میں تو یہ کرتی. اب آپ جب ہر وقت میں کر کے اس کو اپنی خوبیاں سناتے ہیں نا, تو بعد چڑ میں بھی عورتیں نہیں کرتی. حالات بدل گئے, تربیت کے انداز بدل گئے. کبھی بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ اپنا ذکر نہ کریں کہ میں ایسی تھی میں ویسی تھی. ہاں کر سکے تو اپنی ساس کی باتیں کریں کہ وہ میرے ساتھ کیسی تھی. پھر ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے, تیسرا بہت بڑا ایک نقصان جو ہمارے ہاں سسرالی تعلقات کی خرابی میں, وہ کیا ہے کہ لا تو کہنے کو بہورے ہوتے ہیں اور لا شعور میں ہوتا ہے کہ ان پیٹ میڈ آ رہی ہے, سروینٹ کما رہی ہے. وہ کسی کی بات سنی تو انہوں نے کہا منع کہ ابا کام کر کے تھک جاتی ہوں, اب کر لو بیٹے کی شادی. یعنی مین کیا, میں تھک گئی اب کوئی اور آئے. تو یاد رکھیں کہ بہو میٹ نہیں ہے, کنیز نہیں ہے. وہ آ رہی ہے تو اچھی بات ہے. یہ ایک فرق نوٹ کر لیں, پھر اس کی ڈیٹیلز کرنا چاہیں بعد میں جا کے کریں. ایک چوتھی خرابی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کہتے کیا ہیں کہ ہم بہو لا رہے ہیں, یا دنیا کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بیٹی لا رہے ہیں. یعنی بہو کو بیٹی سمجھ لیتے ہیں ہم. یہ لکھیں آپ تو غلط کہیں گے کہ پتہ نہیں میں نے غلط کہہ دیا. ہمارے عموماً کہتے ہیں جی یہ بہو نہیں, ہم تو اپنے گھر میں بیٹی لے کے جا رہے ہیں. تو لکھ لیں کہ بہو بیٹی نہیں ہوتی, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. کیسے؟ مثلاً آپ کی بیٹی جو آپ کے خیال میں اب چھوٹی سی گڑیا ہے یا بڑی ہو رہی ہے, کیا وہ اوپر سے خوب اچھے کپڑے بھڑکیلے پہن پون کے آئی پونی کر کے, آپ کہتے ہیں یہ کیا پہن کے آ گئی ہو, چلو اس کو بدلو, یہ کوئی اچھا نہیں لگ رہا, یہ کیا کیا, ایسے کام کرتے ہیں. آپ کی بیٹی ہے, وہ سن لے گی آپ کی بات. آپ اپنی بہو کو اگر اس طرح ٹوکیں گے نا تو وہ مائنڈ کرے گی, کیونکہ بیٹی نہیں ہے. اللہ نے جو چھوٹی سی بچی آپ کے ہاتھوں میں اتنی بڑی کی ہے, وہ آپ کی زیادہ سنے گی. تو جس طرح بیٹیوں کے اوپر روک ٹوک ہم کرتے ہیں نا, عموماً خواتین آج کل کہاں کرتے ہیں, لیکن جب کرتے تھے تو بہو پہ وہ نہیں ہو سکتے. یہ غلط فہمی ہے, یقین کریں. یہ چیک لسٹ بنا کے رکھ لیں اپنے پاس, اپنے عمل کو ہر دن چیک کریں کہ کیا میں اپنی بھابھی کے ساتھ ایسے ہوں. رشتے وہی ہوتے ہیں جو اللہ نے بنائے. بہو کا رشتہ برا نہیں ہے, خراب نہیں ہے, وہ بیٹی سے بھی بڑھ کے ہے, بہو بہو ہے. نہیں آپ بیٹی بنائیں گے پھر آپ اسے لاڈ کریں گے, کبھی بے تکلف ہوں گے, کبھی روک ٹوک کر دیں گے, وہ درست طریقہ نہیں ہوتا. پھر ایک اگلی وجہ جو ہوتی ہے عموماً خرابی کی, وہ کیا ہے کہ ساسیں جب بہو کو لے کے آتی ہیں نا, تو وہ یہ سوچ کے پہلے تو لاتی ہیں کہ لا رہے ہیں چھ بھائیوں کی اکلوتی بہن, تاکہ چھ کی چھ ہی اس کو تحفے دیں گے اور جہیز دیں گے. لیکن وہ چھ میں سے جب کوئی آ گیا اس کے پاس ملنے, کہتے ہیں تمہارے تو پچھلے کی کام نہیں ختم ہوتے, یہ تمہارے میکے والوں نے کب جان چھوڑنی ہے. یعنی بہو کو لاتے ہوئے یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کے پچھلوں سے تعلق ختم, یہ لوارث لانی تھی ہم نے. بعض ساسیں اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو سب کو لین دین کھلانے پلانے میں دل کھلا ہوگا, جہاں بہو کے میکوں کی بات آئے گی وہ ہاتھ کھینچ لیں گی, یہ درست طریقہ نہیں ہے. پھر بعض چیزیں شوہر بیوی کے تعلقات میں خرابی کی جو ہوتی ہیں, اس میں بھی ساسیں بعض دفعہ غلط کردار ادا کرتی ہیں. ساسوں کے ناطے سے ایک اور اگلا نقطہ ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ بعض مائیں جب اپنے بیٹوں کی شادی کرتی ہیں تو یہ بھول جاتی ہیں کہ اب اس کی زندگی میں ایک اور عورت آ گئی ہے. کل تک تو ایسے تھے, پہلے تو سیدھے ادھر آتے تھے, اب کمرے میں جاتے ہیں, اب تو یہ ہو گیا, اب تو میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں. ریئلائز نہیں کرتی عورتیں کہ اب ہم اپنے بیٹے کو شیئر کریں گے. یا میں زیادہ آگے نہیں جاتی اس لیے کہ پھر آگے بھی جانا ہم نے. اس پہ ایک الگ لیکچر موجود ہے اگر آپ سننا چاہیں آپ. لیکن یقین کریں کہ جب دل گھٹے ہوتے ہیں نا تو رشتے نہیں نپتے. چلیے آپ دوسری طرف لے آئیے بہو کو. بہوؤں کی خرابیاں کیا ہوتی ہیں, کیوں سسرالی تعلق اچھے نہیں ہوتے؟ پہلی بات ہے کہ بہو جو ہے وہ گھر کو ہوٹل سمجھ لے. وہ یہ سوچ لے کہ شادی میری اس لیے ہوئی ہے کہ میں اب بس اچھے کپڑے پہنوں, زیور پہنوں اور اپنا پرس پکڑوں اور سارا دن ڈرائیوروں کے ساتھ باہر اور گلیوں میں رہوں اور رات کا اور میرے لیے سب کچھ تیار ہو. یعنی جب لڑکیاں اپنے گھروں کو فائیو سٹار ہوٹل سمجھ لیتی ہیں نا تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ سوچنا کہ مجھ پر تو کوئی ذمہ داری نہیں, میں تو کسی کی خدمت نہ کروں, میں تو یہ کر نہیں سکتی. اور آج کل لوگوں کو دین کا یہ ورژن بھی سمجھ آ گیا ہے کہ جی بہو کا تو کوئی فرض ہی نہیں ہے کہ وہ خدمت کرے اور کیا نہ کرے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسی بہویں جو ہوتی ہیں بعض دفعہ اپنے سسرال کی خدمت بھی نہیں کرنا پسند کرتی. میں دو روایتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جس سے آپ کو بہت واضح اشارہ ملتا ہے کہ کس طرح سے اسلام عورت کو سکھاتا ہے. ایک روایت ہے ترمذی کی, کبشہ بنت عقاب بن مالک کہتی ہیں کہ اپنے سسر ابو قتادہ کے لیے وضو کا پانی میں لے کے آئی تو بلی نے منہ ڈال لیا, تو یہ سمجھی کہ پانی ناپاک ہو گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں فکر نہیں کرو کہ بلی نجس نہیں ہوتی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سسر کی خدمت کر رہی تھی نا. پھر ایک اور حدیث ہے حضرت جابر کی، طویل روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں تو آپ نے کہا کہ تم نے کس سے شادی کی، تو کہنے لگے کہ بڑی عمر کی لڑکی سے کی ہے. تو آپ نے کہا کیوں، تم کنوارے تھے، کسی کنواری لڑکی سے کرتے، چھوٹی عمر کی ہوتی، تم خوش ہوتے اس سے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میری 6 بہنیں ہیں، تو میں اگر ایک اور لڑکی چھوٹی لے آتا تو بات نہ بنتی، میں بڑی عمر کی عورت سے شادی کی جو ان کا بھی خیال رکھے. تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا. آپ دیکھیے کہ کیا جو اسلام ہمسایوں تک کے حقوق بتاتا ہے، کیا دوسرے کمرے میں لیٹی ہوئی بوڑھی ساس کی خدمت کرنے کا حکم نہیں دے گا؟ جو لڑکی اپنے سسرال والوں کی خدمت کرتی ہے، فرض سمجھ کے نہ کرے، چلے صلہ رحمی حقوق العباد کے طور پہ کر لے، کیا اللہ اس کو اجر نہیں دے گا؟ بالکل دے گا. ہاں، کوئی مرد طلاق نہیں دے سکتا اپنی بیوی کو اس لیے کہ وہ ماں کی خدمت نہیں کرتی، لیکن انشاءاللہ ایسی لڑکی جو ہے وہ اجر پائے گی. اس طرح کی چیزوں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. جب ہم لینے والے بنتے، دینے والے نہیں بنتے، تو اس سے خرابی آتی ہے. اور میں تو 100 باتوں کی ایک بات اکثر کہا کرتی ہوں. کئی دفعہ ایسے شادیوں کے درس دیے ہیں کہ جہاں بچیوں کی شادی ہونی ہوتی ہے، پھر لوگ بلاتے ہیں کہ چلیں کوئی درس کریں. تو میں کہتی ہوں کہ ہماری سسرالی زندگی، کیا اجتماعی زندگی کے 60-70% جو مسائل ہیں، صرف ایک جملے پہ عمل کرنے سے حل ہو سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ کہ زبان چھوٹی، دل بڑا. بس دل بڑے رکھیں، کرتے ہیں آپ کی چیزیں استعمال کرنے دیں، کھا جاتے ہیں آپ کے حصہ کھانے دیں، دل بڑا رکھیں اور زبان چھوٹی رکھیں. اور جب اس کا برعکس ہوتا ہے تو زندگی اجیرن ہوتی ہے. یہ پیار کے رشتے ہیں، یہ محبت کے رشتے ہیں، ان کو محبت کے ہی رہنے دیں. وہی عورت تھی جو آپ کو ڈھونڈنے آئی تھی، آج وہ آپ کو ناقابل برداشت ہو گئی. پھر اسی طرح بگاڑ کی وجہ جو ہوتی ہے عورتوں کی سائڈ سے، وہ یہ ہے کہ بیویاں اپنے میکے کے ساتھ تعلق اسی طرح کا رکھنا چاہتی ہیں شادی کے بعد بھی جو شادی سے پہلے تھا. ہر بات پہ ماں، ہر بات پہ ماں کا مشورہ، فون ہے تو ماں کے ساتھ ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. پھر بعض دفعہ لین دین میں، بعض بہت سارے گھرانوں میں جو تعلقات بگڑتے ہیں نا سسرال میں جا کے، وہ میکے کو دینے سے بگڑتے ہیں. مرد بھی چاہتا ہے کہ بیوی مجھے بتا کے دے، کبھی چھپا کے دیا. یقین کریں آپ، شادی کے صرف 2 سال، 1 سے 2 سال چپ کر کے دیتے رہے، فطرت کے اصول پہ آ جائیں. آپ بارش بنے، آپ اوس بنے، پتے، درخت، سورج، چاند، سب دے رہے ہیں نا، آپ صحیح مسلم بن جائیں. آپ دینے والے بن جائیں، ساری زندگی لیں گے آپ. آپ مرد کا اعتماد لے لیں، کبھی پوچھے گا بھی نہیں آپ سے. ساس کا اعتماد لے لیں، وہ اپنی چابیاں خود آپ کو اپنے ہاتھ سے دے گی. آپ ایک دفعہ اپنے دل کو بڑا رکھیں، یقین کریں بہت کچھ آئے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ گھریلو بگاڑ اس طرح کے ہوتے ہیں. مثلا بہو کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، کیونکہ ماں کہہ رہی تھی اپنے گھر میں جا کے مرضی کرنا، یہاں آئے تو ساس کا گھر ہے، اب کیا کریں؟ کس کا راج چلنا چاہیے؟ سمپل سی بات ہے، اگر سسر کا خرچہ ہے نا گھر کا، سسر گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، تو اپر ہینڈ ساس کا ہونا چاہیے، کھانے میں، پکانے میں، جو بھی ہے. اور بہو کا جو رول ہے وہ ایک ہیلپر کا ہونا چاہیے. دوسری صورت ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بیٹوں کے گھروں میں رہنے گئی ہوتی ہیں، میاں بیوی پہلے سے رہ رہے تھے، وہ پیار میں محبت میں ساس کو بھی پاس بلا لیتے ہیں کہ امی جی آپ بھی ہمارے پاس آ کے رہیں. اب ایسی ساسوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ میری بہو کے بیٹے کی کمائی ہے، اس کا گھر ہے، وہ خوش رہے. چھوڑے آپ نے کیا کرنا، اتنے سال آپ نے گھر چلا لیا نا، کچھ مصروفیت کر. پھر ٹوکا ٹاکی کرنا، تم ضائع کرتی ہو، تم گراتی ہو، اتنا کیوں پکایا، گوشت کیوں پکایا، کل بھی آپ کے جانے کے بعد اس نے کرنا ہے اگر وہ آپ کے پاس ہو. اور جو بہو گھر کا کام نہیں کرتی، اس کو بھی کان سے پکڑ کے لے آئے، قرآن میں لے آئے، میں تمہارا کام کروں گی، تم پڑھو. یقین کریں میں ایسی ساسوں کو جانتی ہوں، شادی کے بعد یوں اپنی بہوؤں کو وہ پڑھا رہی تھی، کہتی کہ میں بچوں کو ان کے رکھنا، ان کے کاموں کو کرنا، کہ تم پڑھو. بلکہ وہ کہتی ہیں کہ میری بہو پڑھ کے آنے والی ہوتی ہے تو میں اس کے لیے ٹیبل لگا کے بیٹھی ہوتی ہوں، پھر وہ آ جاتی ہے، پھر میں اس کی بچی کو بھی رکھتی ہوں کہ جاؤ تم سو جاؤ، تم تھکی بھی آئی ہو اور تم نے کل کا بھی پڑھنا ہوگا. پھر اس کے میاں کے آنے کے وقت وہ کہتی ہے پھر تم آؤ چلو کچن میں کچھ کرو، کہ مردوں کو اچھا لگتا ہے کہ لڑکیاں بھی ساتھ کام کریں. کوآپریشن، آپ سمجھیے ایک دوسرے کے حالات کو، انشاءاللہ ہوگا. پھر بعض جگہ جوائنٹ ہوتا ہے، سبھی گھر والے مل رہے تو بانٹ لیجیے، ایک اچھا کام کرتی ہے، دوسری اچھا کرتی ہے. لیکن نہ تو اپنی بہوؤں سے کمپیٹیٹ کریں، بعض سے کمپیٹیشن بہت کرتی ہیں، وہ ان کے ساتھ سجتی ہیں. میں نے تو حیران ہوگی سن کے کہ کسی نے اپنے بیٹے کی جب شادی کے میں دلہن کا جوڑا بنایا تو ویسا اپنا بھی بنوایا. تمہارے ابا تو ایسا لائے نہیں ہے, میں تو پہنوں گی. سانسیں بھی تیار ہوتی ہیں, پھر کون ان کو بوڑھا سمجھ کے ان کی خدمت کرے. تو وہ اب 20 سال کی لڑکی, آپ ماشاء اللہ 50 سے اوپر کی ہو چکی ہیں, تو آپ وہ خوبصورت نہیں رہی. ریئلائز کر لیجئے, یقین کریں, میں دیکھتی ہوں جب بھی سوشل ڈس آرڈر دیکھتی ہوں نا, ہم سب کچھ بچیوں کو سکھا دیتے ہیں لیکن سسرال کو ہینڈل کرنا نہیں سکھاتے. اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے. آپ ایک اسمائل سے وہ کام کروا سکتے ہیں جو بعض دفعہ آپ بڑے بڑے دعوے کرنے سے نہیں کروا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سسرال کے حق بھی بتا دیے تھوڑے سے, اور کا وکانا ربو کا قدیرا, تمہارا رب قادر ہے. اور ساتھ ہی دیکھیں اگلی آیت میں بتا دیا کہ اب سسرال کی عبادت نہ شروع کر دینا. سسرال کا نام لے لے کر غلط کام بھی جائز کرو, خدمت کرو, اطاعت کرو, لیکن عبادت کس کی؟ اللہ کی. کیونکہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ان بتوں کو جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان کو اور نہ نقصان دے سکتے ہیں. ہے نا, ایسے سسرالوں کو پوچھتے لوگ ساری زندگی ان کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں. یہ بھی تو پوجا آ گئی, کہا نہیں کرو, کچھ نہیں ملے گا ادھر سے. اللہ کو راضی کرو گے سب تم سے راضی, اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں کوئی تم سے راضی نہیں رہے گا. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا, اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہمیشہ شیطان کا مددگار ہوتا ہے. ظہیرہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو مدد کرے. مراد کہے کہ کافر کے طور طریقے, اس کی زندگی, اس کا جینا مرنا جو ہے وہ سارا اللہ کے خلاف ہوتا ہے, مقابلے پہ آ جاتا ہے, یہ باغی ہو جاتا ہے. ہر کافر اپنے رب کے مقابلے پر باغیوں کا مددگار ہوتا ہے, اللہ کے قوانین کو, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی بجائے شیطان کے کاموں کو بلند کرتا ہے. وہ ایسے سیٹ اپ بناتا ہے اس زندگی کے کہ جس کی وجہ سے شیطان خوش ہو, گھر ٹوٹے, اور جس کے نتیجے میں پھر زندگی کے اندر سے خوشی ختم ہو جائے. اور پھر سبق کے بالکل آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, یعنی آپ کا کام منوانا نہیں, پہنچانا ہے. پہنچا کہ نہیں پہنچا, آپ نے پہنچا دیا. جب میل مین میل ڈال جاتا ہے نا باکس میں, اس کی ذمہ داری ختم. بعد میں بچے پھاڑ دیں, اس کے اندر بارش کا پانی پڑ جائے, گم ہو جائے, تو اس نے اپنے پیپر پہ لکھ لیا کہ ڈیلیورڈ. بس ڈیلیورڈ, وما ارسلنا کا, ہم نے بھیج دیا, آپ نے ڈیلیور کیا. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, اور آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ کام, یہ اللہ کا دین, یہ کوئی پیسے کے لیے نہیں کر رہا میں تمہارے پاس. ہاں باقی تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا, میری اجرت تو یہ ہے کہ اگر تمہارا دل چاہے تو اپنے رب کا راستہ اختیار کر لو, عمل کر لو جو بتاتا ہوں, یہ فائدہ دے دو مجھے کہ تم اچھے کام کر کے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤ. مجھے اس سے زیادہ تم سے اور کچھ نہیں چاہیے. میں جو جاہد ہوں بھی جہادن کبیرہ کی کوشش کرتا ہوں, یا میں تمہیں مکہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کے پیغام دیتا ہوں رب کا, یا طائف میں جاتا ہوں, تو میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ. یقین کریں یہ ہے تبلیغ کا بنیادی نقطہ کہ لوگ رب سے جڑ جائیں. اَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا, آپ کا کام, میرا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کی ملاقات ان کے رب سے کرا دیں, باقی کام اللہ خود ہی کرا لیتا. لیکن اللہ کے راستے میں بلانے والوں کو کچھ اندیشے ہوتے ہیں, تو کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, پھر توکل کیجئے اس ذات پر جو زندہ ہے اور جس کو موت نہیں آئے گی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ, اور تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا, اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے. اس کو پتہ ہے بڑے گناہگار ہوتے ہیں, بڑا کچھ لے کے آئے ہوتے ہیں گناہوں کی پٹاریاں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. آپ کا کام, میرا کام لوگوں کو شرمندہ کرنا نہیں ہے, ان کے گناہوں پہ ان کو رسوا کرنا نہیں ہے. کام کرتے جائیں, باقی جس کے جو گناہ ہیں ان کا رب جانے اور وہ جانے. اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے, کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں. اس کے برعکس کرسچینٹی میں کیا ہے, کنفیس کرو. ان کے پاس آج بھی پریسٹ کے پاس جا کر پیسے دے کر پارڈن خریدنی پڑتی ہے. کوئی $500 کی پارڈن خرید لے, کوئی 1000 کی خریدے, کوئی 200 کی. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے پادری کے پاس لوگ جاتے ہیں, پھر اس سے سامنے پورا اقرار جرم کرتے ہیں کہ میں نے فلاں دن یہ کیا فلاں رات یہ کیا، یہ پیسے لے لو اور میرے لیے معافی دے دو، تو وہ لکھ کے پرچے دیتے ہیں. اسی کی کوئی بگڑی ہوئی شکل مسلمانوں میں بھی دیکھی گئی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اجازت ہے یہ سورت پڑھنے کی، یہ وظیفہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے. کبھی سنا بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اخباروں میں لکھا ہوتا ہے کہ اچھا وظیفہ آپ نے دوسروں کو دیا، مجھے بھی اس کی اجازت دے دیں. تو وہ پھر جو عالم صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کو بھی اس کی اجازت ہے. تو اجازت تو مل گئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد. تو لہذا اللہ بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے، اسی لیے اپنے گناہوں کی تشخیر نہیں کرنی چاہیے. کوئی غلطی ہو جائے ماضی میں حال میں تبدیل کیجئے، معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں، دوسروں کو نہ بتائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کسی بندے کے گناہ کو چھپایا رات کو اور وہ صبح اٹھ کے دوسروں کو خود ہی سنا رہا، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. اور کون سی ذات؟ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دنوں میں. پھر ثم استوی علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا، پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر، یعنی جیسے اس کی شان ہے. کون ہے وہ؟ الرحمن، وہ رحمان ہے. فاسأل بہ خبیرا، اور اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی علم والے سے پوچھو، واقف حال سے پوچھو. یہ کافر کیا جانیں گے رب کو، یہ مشرک کیا اس کی قدر جانے، اس کی شان، اس کی رحمت، اس کو پوچھو جو اس کے راستوں میں چلا ہوا ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اللہ تیری ویسے تعریف ہے جیسے تو نے خود اپنے لیے کی، انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ جیسے تو اپنی نفس کی شان بیان کرتا ہے میں تیری وہی شان بیان کرتا ہوں. تو یہاں پہ بات پوری ہوئی. اگلا پورا لیسن جو ہے وہ رحمان اور رحمان کے بندوں پہ ہے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس رحمان کے ساتھ جڑنے والا بنا دے، اور اسی کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم اپنی زندگی کے لیے مشل راہ بناتے ہوئے چل سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله خبزل التوقع سونا سبحان اللہ. کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر اور پھر اس قدرت کے بعد انسان کی اس قدرت کا ذکر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دی. جی وہ شور انشاءاللہ مائک آپ کے لیے فری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. جی سسٹر یاسمین آپ کی تو وائس نہیں آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا بہت ریکیپ کرنے کا. روپیہ سر والا تھوڑا سر و تمیم بالخیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانی کے معاملات فرمائے. یہ بتائیے کہ آپ سب نے آج کے لیسن سے کیا سیکھا، کیا سبق لیا؟ بیکاز ہم نے پچھلی قوموں کی بھی دیکھے کہ کس طرح ان کے عمل تھے اور پھر ان کا نتائج کیا ہوئے، اور پھر اسی میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحتیں بھی کر دی اور بتا دیا کہ تم جس چیز پر قدرت رکھتے ہو پھر اس کے ساتھ کس طرح کا عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، سو انشاءاللہ لیٹس سی، بتائیے کیا سیکھا. اپنے اپنے دل سے نکلے ہوئے چیز بات لکھنی ہے, ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں بننا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بات کہاں سے لی بتائیے, آیت نمبر, آپ نے یہ سبق کس آیت سے لیا؟ بیکاز الحمد للہ وی ڈیڈ سو مینی ڈفرینٹ آیات, رائٹ, اسٹارٹ کی آیات سے. ٹھیک ہے, الحمد للہ, رائٹ, بالکل. کہ ریزلٹ پہ نظر نہیں رکھنی ہے, کوشش کرنی ہے, کیونکہ اتنے کچھ کوششیں ہوتی ہیں اور پھر نتیجے پہ اگر ہماری نظر ہے تو پھر ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کہ نتیجہ تو اس کا صفر ہے, رائٹ. جی جی, الحمد للہ. ٹھیک ہے, work on time, sleep on time. Yes, very nice, mashallah, right? Because Allah subhanahu wa ta'ala نے دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے اور رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے, right? ہمارا جب نظام الٹ جاتا ہے تو آپ دیکھیے اس سے سب کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, right? اور پھر ہمارے ٹائم میں بالکل برکت نہیں رہتی. پوری بھائی, زندگی ختم ہونے والی ہے, کام کرنا ہے. یس, الحمد للہ, بالکل. اگر ہم اپنے اوسط درجے کی عمر کو دیکھ کر کام کریں تو واقعی ایسا نہیں لگتا, بالکل اینڈ پوائنٹ پہ, رائٹ. سامنے دیوار پہ نظر کریں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی باقی ہے, کتنی گزر چکی اور کتنی باقی ہے. اپنی صلاحیت کے مطابق کام کریں. اگر کچھ کام کرنا چاہیے جو ہمیں نہیں آتا, اس میں کسی مدد لینے پر, بالکل بالکل, ویری پازیٹیو پوائنٹ. کہ اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی سے ہیلپ لے سکتے ہیں, کوئی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے, اور اس کام میں آپ ڈبل لائک ریزلٹ آپ لے سکتے ہیں, تو فور شیور اس سے مدد لیجیے, رائٹ. کسی سے مدد مانگنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. سب کچھ اکیلے نہیں کرنا, دین کے کام ساتھ مل کر کرنے, بالکل. اور آپ دیکھیے کہ ساتھ میں جب کام کرتے ہیں نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے, اور اسپیشلی جب ایک نظریے کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کا جو ذہن دوسرے سے ملتا ہے تو آپ کی ذہنی صلاحیت بڑھ جاتی ہے, رائٹ. اور کام جو ہے کم وقت میں زیادہ آپ ریزلٹ دیتے ہیں, نہیں, آپ کا زیادہ کام ہوتا ہے. یس, برکت کب ختم ہوتی ہے؟ جب ہم نیچر کے خلاف جاتے ہیں. بی ماڈریٹ, آیا 44, گڈ, ماشاء اللہ, ویری نائس, الحمد للہ, بالکل. جانوروں کی سطح پہ کام نہیں کرنا ہے, اپنی سما اور عقل کو یوز کرنا ہے, الحمد للہ. دلوں میں وسعت ہونی چاہیے, بالکل صحیح. نفس کو معبود نہیں بنانا. یہ آیا تو سبحان اللہ اتنی اسٹرانگ آیا ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم جب اپنی ہر عبادت کو, ہر اچھے کام کو دوسرے پر ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں نا, تو وہ ایکچولی ہمارے خود کی خواہشات نفس ہوتی ہے کہ جس کو ہم پوج رہے ہوتے ہیں کہ نہیں. ہر چیز کو چھوڑ دینا, نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے, ابھی ہم کو وہ کرنا, ابھی ہمیں یہ کرنا, نماز کے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھنا ہے کیونکہ ہم مارکیٹ میں تھے. بھائی مارکیٹ میں آپ کیوں تھے؟ کیونکہ آپ اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے, رائٹ. آپ اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کر کے جائیے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں پہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, وہاں اصل میں ہم خود کو پوچھ رہے ہوتے ہیں, رائٹ. سو دیر شوڈ بی اے بیلنس, بی ماڈریٹ, اوکے, الحمد للہ. اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. سبحان اللہ, صرف عبادات میں نہیں بلکہ ہمارے عام زندگی کے معاملات میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری روزانہ کی زندگی میں ہم کتنا اپنی نفس کو پوچھتے ہیں. ہماری جو خوشیوں کے معاملے آتے ہیں, ہماری زندگی میں بڑی بڑی خوشیوں کے جو مواقع آتے ہیں, اس میں ہم کتنا اپنے نفس کو پوچھتے ہیں. ہمارے پاس غمی کے معاملے آتے ہیں, اس وقت بھی ہم اپنے آپ کو ہی پوچھے ہوتے ہیں. تو ان سب میں ہم نے بالکل بیلنس زندگی رکھنی ہے, ہر معاملے میں اپنے کو بیلنس رکھنا ہے, کہیں پہ بھی آؤٹ نہیں ہونا ہے, رائٹ. 48 آیا میں, می میٹھے پانی کی طرح دوسروں کو مٹھاس دینا ہے. سبحان اللہ, اپنی مٹھاس دوسرے کو دینی ہے, نہ کہ دوسرے کی کڑواہٹ اپنے اندر جذب کرنی ہے. ایکسلنٹ پوائنٹ, ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. رائٹ, ٹائم مینجمنٹ, بالکل, دیر شوڈ بی آ بیلنس, وی شوڈ شیئر اوور علم ود ادرس. یس, بالکل. اور یہ والی جو آیت ہے, وہ جاہدہم بہ جہادن کبیرہ, رائٹ, کہ ہم نے جہاد کرنا ہے اس قرآن کے ساتھ, اور وہ بھی کیسا, جہادن کبیرہ, جہادن کبیرہ, ناٹ جسٹ محنت, جہادن کبیرہ, ایوری ڈے لائک اٹ ول بی اوور لاسٹ پیریڈ. یس, ماشاء اللہ, کتنی پیاری بات ہم نے دیکھی نا حضرت حماد رحمت اللہ علیہ کی. میرا تو دل ایسا لگ رہا تھا, لیکن لائک ہماری تو دن کیسے گزر جاتے ہیں. رائٹ, ہمیں اگر پتا چلے کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے, رائٹ, اس کو ایسے لے لیجئے, کہیں پہ ہمیں اگر جانا ہو, رائٹ, تو ہم اس سے پہلے اپنے کتنے کام کھٹاکٹ کھٹاکٹ ختم کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, یہ چیز ہم نے کرنے سے پہلے, جانے سے پہلے اس کو ختم کر کے جانا ہے, ورنہ پھر واپس آ کے یہ دیکھنا پڑے گا اور ڈبل محنت کرنی پڑے گی. رائٹ, تو کیا ہم اپنی اس آخری دن کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنی اگلی زندگی کے لیے اتنا سب کچھ جمع کر لیا ہے کہ آج اگر ہمارا رب ہم سے کہے چلو تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج اگر اجل کا فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ہنسی خوشی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں؟ لائک بی ریڈی ایوری ٹائم. کبھی اپنے کو اس طرح مت مصروف کیجئے اس زندگی میں کہ آپ کو لگے نہیں ابھی میرے پاس ٹائم ہے. ہاں, خواہش ضرور کرنا ہے کہ اللہ ہمیں لمبی زندگی دے, دعا بھی کرنی ہے, لیکن وہ کیسی زندگی ہو کہ اس میں ہم اور زیادہ خیر کے کام کر سکیں, ہم اور زیادہ نیکی کے کام کر سکیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اسی طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جو ارسل ریاح بوشم بین یدی رحمتی وانزلنا من السماء ماء طہورا, اس پر آپ نے بات نہیں کی, لنحیی بہ بلدۃ میتا, کہ کس طرح بارش کا پانی اور اولے جو ہیں ہمارے اندر تک سب کچھ پاک صاف کر دیتے ہیں. 53, اللہ پر پورا یقین کہ وہ ہماری کوششوں کی پے دے گا. سبحان اللہ, اوکے, الحمدللہ, الحمدللہ, بالکل. جو کچھ آڑ بن رہی ہے اس کو اپنے پاس سے ہٹا دینا ہے, دل پاک کر دیتے ہیں. بالکل, جو بارش ہے وہ اوپر ہمارے برستی ہے تو ہمارا اندر باہر صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ جو ہماری قرآن کی وحی ہم پر برس رہی ہے, یہ جو قرآن کا علم ہمارے اندر جا رہا ہے, یہ ہمارے اندر کو بالکل پاک کر دیتا ہے. ہمارے اندر کچھ باقی نہیں رہتا کہ ہم ادھر ادھر کچھ سوچیں, کچھ کریں. رائٹ, کتنے بزی نہیں ہو جاتے ہیں. ابھی تو بینگ اے اسٹوڈینٹ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے ٹیسٹ اسائنمنٹ, ایکسرسائز, ہوم ورک, دس دیٹ, پریزنٹیشن, یہ وہ, کتنا لگتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے سانس لینے کو. رائٹ, لیکن آپ جب اسٹوڈینٹ لائف سے آگے نکلتے تو آپ کو لگتا ہے وہ کتنا ریلیکسنگ ٹائم تھا, جسٹ وی ہیو ٹو ڈو اوور ٹیسٹ اینڈ اسائنمنٹ اینڈ دیٹس اٹ. رائٹ, لیکن بات تو یہ نا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بڑے لوگ بہت آرام میں, ان کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. رائٹ, ہمیں اسکول بھی جانا ہے, ہمیں پڑھائی بھی کرنا ہے, ہم نے مسجد بھی جانا ہے, ہم نے یہ بھی کرنا ہے, ہم نے وہ بھی کرنا ہے. بعد میں خود احساس ہوتا ہے نا وہ کتنے پیارے دن تھے, کتنی ننی ننی خواہشات تھیں, اور اب کتنی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے. تو بس بالکل اسی طرح اس وقت کو بھی لے لیجئے, اور یہ سوچئے کہ جو وقت ابھی ہے, آج ہے اور ابھی ہے, دس از دا بیسٹ ٹائم آف اور لائف. اس کو بیسٹ کر کے ہی گزارنا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزارنا کہ جس پہ شرمندگی ہو کہ ہم نے اس کو ایسے ہی ضائع کر دیا. ٹھیک ہے, چلیے, الحمدللہ. دین آیا 54 میں جو ہم نے نسب اور سحر کے رشتے دیکھے, انشاءاللہ اس کو تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ مزید اور بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کچھ باقی نہیں ہے جو کچھ ہم نے ابھی دیکھ لیا. الحمدللہ, اگر ان سب کو ہم گرا میں باندھ لیں تو زندگیاں کتنی پرسکون ہو جائیں. نہیں, اور ہم نے اپنی زندگیوں کو پرسکون بنانا ہے, کیونکہ ہمارے پاس کرنے کے اور بہت ڈھیر سارے کام ہیں. ہم اپنی صلاحیتوں کو جھگڑے فساد میں ختم کر دیتے، اپنی صلاحیتوں کو بالکل مار دیتے، ہم اسی میں تھک جاتے، کچھ فائدہ مند کام کرنے کا ہمارے پاس باقی نہیں رہتا کہ ہم اس میں بھی کچھ اپنی انرجیز لگائیں۔ تو اپنی انرجیز کو سیو کرنا ہے وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ چلیے بارک اللہ فیک، انشاءاللہ بسم اللہ بشرط زندگی کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور کل ایک اور خوبصورت ترین لیسن ہمارے سامنے، دس اپلائز ٹو سسرال ٹو، کچھ لوگ کچھ کے لیے آزما، بالکل بالکل جیسے ہم نے پیچھے پڑھا اتسبرون و کانا بھی رب بھی بصیرہ، رہی رب تو ہمارا ہر کچھ دیکھ رہا ہے نا، تو ہم نے بس صبر کرنا، اگر کچھ فتنہ ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے بنایا، ٹھیک ہے؟ چلیے سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين اللهم آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.